السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم لك الحمد كما أنت أهله، وصل على محمد كما أنت أهله، وفعل بنا ما أنت أهله، فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، صل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. انسان ساری زندگی سیکھتا ہی رہتا ہے، اور سیکھتے سیکھتے کچھ سیکھتا بھی ہے اور کچھ سیکھ رہا ہوتا ہے، اور بہت زیادہ سیکھ جاتا ہے اپنے معاشرے میں، اپنے سبجیکٹ میں، لوگوں کے موازنے میں بہت کچھ سیکھ جاتا ہے. ادھر یہ سیکھتا ہے، ادھر موت بھی آ جاتی ہے. اور سارے تجربات لے کے قبر میں چلا جاتا ہے، اور سارے مشاہدات لے کے مٹی ہو جاتا ہے. بعض وقت حیران ہوتا ہوں، انسان اثر نو دو چیزوں میں محنت کرتا ہے. باپ تھا، پھر بس بھائی تھے، باپ اکیلا ہو گیا. ہر بھائی نے اپنی محنت کرنی شروع کی، اپنا مکان بن جائے، میرے بچے ہو جائیں، پھر بچوں کی تعلیم ہو جائے، پھر کاروبار ہو جائے، پھر ذریعہ معاش رزق کا کوئی نظام ہو جائے، پھر بچے بڑے ہو گئے، پھر بچوں کی شادی کر دی. پھر بچوں کی شادی کرنے کے بعد پھر اپنی زندگی بچوں نے پھر اسی طرح شروع کی. باپ بوڑھا ہو گیا یا مر گیا، پھر بچوں نے اس طرح زندگی نہیں شروع کی. وہ کہتے ہیں ہمارا اپنا گھر ہو جائے، ہمارے بچے ہو جائیں. پھر ان کے بچے ہو گئے، پھر ان کے بچے ہونے کے بعد ان کی زندگی پھر اسی طرح. ہر بندہ اپنی جنگ خود لڑتا ہے. ایک پرانا مجھے بابا ملا عملیات کی دنیا میں، وظائف کی دنیا میں، بہت پرانا ملا. تو اس نے مجھے ایک بات کہی اور بات مجھے آج تک یاد ہے. کہ اصل میں مجھے ابھی ایک چوٹ لگی ہے لفٹ پہ. وہ بندہ نیا کھڑا کر دیا انہوں نے لفٹ والے کا، اس نے بیلنس نہیں کیا، آگے ٹھوکر لگی، میں جا کے لگا، آگے اندھیرا تھا، بات نہیں ہو پا رہی، پتہ نہیں چوٹ کہاں سے لگی ہے. ساتھ وہ ہمارا پرانا بھی کھڑا تھا، اس نے شاید کہا ہوگا برکت کے لیے میں لفٹ اوپر کرتا ہوں. اللہ کا نظام. تو وہ لہذا احتیاطاً چوٹ لگ گئی. ظاہر ہے میں نے کوئی دعا نہیں پڑھی ہوگی، اعمال نہیں کیا ہوں گے، قصور تو میرا ہے. ایک طرف ہاتھ کا درد ہے، پہلے تو گرم تھا، اب ٹھنڈا ہو رہا ہے، اور ایک طرف آپ کا درد ہے. آپ خلوص سے دور پرے سے تشریف لائے ہیں. اب یہ دونوں درد ہیں، تو لہذا آپ کا درد اللہ کرے غالب رہے، اپنا درد محسوس نہ ہو. تو کیا عرض کر رہا تھا، ایک مجھے پرانا عامل ملا، بابا تھا، ڈنکے کی چوٹ پہ نوٹ لیتا تھا، اتنے پیسے لوں گا، دو گے؟ اس نے کہا جی کوئی رعایت. اس نے کہا ایک بول ہے، چل بھاگ جا. اس کے بعد وہ اتنے پیسے دیتا بھی تھا تو کہتا نا تو نے پہلے انکار کیوں کیا تھا. उसने एक अजीब बात कही, कहने लगा कि मैंने एक तजर्बा किया है, आपको जिंदगी में किसी भी शोबे में जो जंग लड़नी है अपनी जंग खुद लड़नी है, जिंदगी में किसी भी शोबे में जो जंग लड़नी है अपनी जंग खुद लड़नी है। कहने लगे मैंने तजर्बा किया, आपकी जंग खुद नहीं, कोई नहीं लड़ेगा। कहने लगा मैं हर आने वाले को तावीज देता हूं, धागा देता हूं, अमल देता हूं, ये देता हूं। वो वजीफा नहीं बताते थे, वो तावीज वगैरह ये चीजें देते थे, उसके पैसे लेते थे बहुत ज्यादा। अगला कहता था मैं गरीब हूं, फकीर हूं, कह रहा मैं क्या करूं, फिर मेरे पास क्यों आया, जाए यहां से भाग जा। मुझे ये वजायह बताने के लिए जिस चीज ने आमादा किया उसमें उस बाबे का बड़ा हाथ है, उस बाबे का बड़ा हाथ है। शायद आज मैं पहली दफा मेरे मुंह से यह बात निकली है, याद आई, अचानक बाद बातें याद आ जाती हैं। उस बाबे का बड़ा हाथ है, उसका नाम जफर था, बाबा जफर उसका नाम था, पुराना आदमी था और बहुत बहुत तजर्बाकार था। कोई बंदा उसके सामने रोए चीखे इतने पैसे नहीं है, कह लगे घर में गाय है गाय बेच, घर में जेवर है जेवर बेच, कोई चीज है चीज बेच। अच्छा वो कहता मैं कोई जानवर दे देता हूँ, कह रहे मुझे नहीं जानवर चाहिए मुझे पैसे चाहिए। कह रहे जेवर सोना दे देता हूँ, कह नहीं मुझे पैसे चाहिए, मैं तेरा सोना बेचता रहूं फिर बेचने में मुझे घाटा हो जाए, फिर मुझे तो बस ये पैसे चाहिए दे दे। इससे पहले वो तय करता था, हाँ भाई इतने पैसे हैं, हमारे लाहौर के एक आमिल थे, मैं बैठा था उनके पास तो एक बंदा ब्रीफ केस में नोट भर के ले आया, ये साथ ही करीब ही फिरोजपुर रोड पे वो रहते थे, एक बंदा ब्रीफ केस नोटों का भर के ले आया। उन्होंने कहा जी वो मुंह मांगे पैसे मांगता है, वो एक ही बस एकदम वाहिद कलाम, क्या लिखा वाहिद कलाम एकदम, इस तरह लफ्ज है, उस बाबे में के सामने मैं लोगों की बेबसी जब देखता था तो मुझे एक एहसास होता था कि मौला कोई ऐसा नहीं है जो लोगों को बराह रास्त उससे मिला दे, चुगों को बराह रास्त उससे मांगने वाला बना दे, जो लोगों को बराह रास्त तेरा दर दिखा दे। बोला नबी तो ऐसा नहीं करते थे, साहबा आले बैत तो ऐसा नहीं करते थे। फिर मेरे अंदर एक दर्द होता था, एहसास होता था कि ऐसा कोई हो जाए अंदाज कि लोगों को मुफ्त फायदे हों, फ्री फायदे हों, खुद अपनी आप ही करने वाले बने। अल्लाह को मंजूर था, मेरे अल्लाह ने चाहा था तो हो गया, अल्लाह खुद बहुत चाह रहा है, मेरे अल्लाह ने चाहा था तो हो गया, मेरा अल्लाह खुद बहुत चाह रहा, जब अल्लाह चाह रहा तो ऐसा हो गया। अब आलम यह है कि हमसे लोगों के तजर्बात संभाले नहीं जाते, इतने ज्यादा हैं, यानी एक चीज के लिए अगर मैं करता हूं तो बेशुमार खड़े होते हैं, उसकी सुनो किसकी सुनो, बात तवज्जो से सुन रहे। आज के दिन की हमारी ये आखिरी नशिस्त है, इंशाल्लाह सुबह फिर दर्स और दुआ होगी। तो जिस तरह हमारी सुबह की नशिस्त, क्या ख्याल है, बेहतरीन रही है? अब तक सुबह 9:30 हो गए तो किसी को 9:30 या 8:30 9:30 हो गए, 8:30 थे, हाँ 8:30 हो गए, तो कोई एक बंदा भी इसने ये उकताहट महसूस नहीं की, बल्कि हर बंदा सीख रहा था, मुशाहदात तजर्बात ले रहा था और नफा पा रहा था। तो जब वो बाबे के सामने लोग आके किलबिलाते थे, रोते थे, तड़पते थे, उस वक्त मेरे अंदर एक एहसास बेदार होता था, कोई ऐसा बंदा हो जो लोगों को फ्री दे और अपनी रिस्क रोटी खुद जान मार के खाए, इनसे रिस्क रोटी ना मांगे बल्कि आने वाले को खिलाए। अल्लाह के फजल से हमारे यहां जो मरीज दिखाने आते हैं उनका भी लंगर साथ चलता है। रोजाना की जिनकी मेरे असिस्टेंट बैठते हैं, मैं बैठता हूं, तो उनके यहां जो मरीज आते हैं, जो दवाई लेने वाले आते हैं, कोई रिसाला किताब लेने वाले भी आ जाएं, तो उनको अल्लाह के फजल से अल्लाह पाक दे रहा और वो लंगर खा के जाते हैं। और एक बंदी की वहां तायुन है, ड्यूटी है, वो मुसलसल उनको लंगर ला रहा, दे रहा, फ्रेश रोटी, फ्रेश खाना, हर चीज मिल रही। इससे राहत मिलती है, खुशी महसूस होती है, खुशी महसूस होती है। और अल्लाह पाक ने वो तरतीब बनाई, वो तरतीब बनाई। मैंने पुराना ख्वाब देखा था, मुझे ख्वाब ज्यादा नहीं आते, ख्वाब ज्यादा, मैं एक ख्वाब देखा था कि मेरा घर है, पुराना घर का दरवाजा है, बाहर एक लंबी लाइन लगी हुई है और सारे जो हैं वो उससे दवाई और दम करवाना चाहते हैं। मैं ख्वाब से बेदार हुआ था, मैंने कहा तौबा अस्तग़फिरुल्लाह, मैंने क्या ख्वाब देखा, मैं और ये मेरी औकात। मैंने कहा ये क्या ख्वाब देखा, मैं और मेरी औकात, पुराना ख्वाब देखा था, शायद मैं नवी जमात में पढ़ता था, फिर मैं कॉलेज में चला गया। आज जब मैं देखता हूं यहां से मुसाफा करते 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 लंबी लाइन होती है, फिर दिल में एक बात में दुआ पढ़ता हूं, अल्लाहुम्मा जालनी फी ऐनी सगीरन, एक मशनून दुआ है, आप भी पढ़ा करें अगर किसी को इज्जत वकार मिले और बिनचाहे मिले, बिनचाहे मिले, किसी इज्जत वकार मिले और बिनचाहे मिले। एक है उसके लिए बैनर लगाना, इश्तिहार लगाना, रिक्शों के पीछे मुसलसल निजाम हो, एक है बिन चाहे मिले, तो फिर एक लफ्ज जरूर अपने दिल में पढ़ा करें, अल्लाहुम्मा जालनी फी ऐनी सगीरन, मौला मुझे अपनी नजरों में छोटा कर दे, अपनी नजरों में जलील कर दे, अपनी नजरों में छोटा कर दे। अपनी नजरों में छोटा कर दे। ऐसा ना हो मैं अपने आप को कुछ समझ बैठूं और मैं कहूं कि वाह कि जमाना जो है वो तो मुझको क्या से क्या हूं मैं, मेरी अपनी औकात ना भूल जाऊं, अपनी हैसियत ना भूल जाऊं। मौला मुझे अपनी नजरों में तो छोटा कर दे और लोगों की नजरों में बड़ा कर दे। अल्लाहुम्मा जालनी फी ऐनी सगीरन व फी आयुनिन नास कबीरन, अपनी नजरों में जलील कर दे, लोगों की नजरों में जलील ना करना। वो एक ख्वाब था जो बहुत पुराना देखा, उसकी ताबीर है और एक एहसास होता है और फिर डर भी लगता है कि मैं लोगों को कोई ऐसी चीज ना दे दूं जो कुरान और सुन्नत से टकराए, शिर्क बन जाए, बिदअत बन जाए, अल्लाह का गैर बन जाए, ऐसी चीज ना हो जो कुरान और सुन्नत से टकराए। कोशिश करता हूं अपने साथ उलमा की एक जमात रखूं, फिर भी बगावत और गुस्ताखी कर जाता हूं, उसका मुझे एतराफ भी है, एहसास भी है। कोई ऐसा दर्द भरा बंदा हो जो मैंने सगली की दी थी ना आपको मिसाल, हाथ में कागज होता है, अखबार होता था, लारी अड्डे से लेकर अदालत कचहरी तक चक्कर लगाता रहता, वो ऐसा बंदा हो जो मखलूक के दर्द को जाने, गम को जाने, इंसानियत के दर्द को जाने, एहसास हो اس کا کیا بنے گا؟ میرے رب نے تو احساس کو یہاں تک فرما دیا کہ خیال کرنا یہ جو قبرستان والے ہیں ان کا بھی احساس کرتے ہوئے گزرنا. بولو کیا احساس کریں؟ مر گئے بیچارے نا, ان پہ سلامتی بھیجو, ان پہ سلامتی بھیجو. اور یہ سلامتی ایک بہت بڑا احساس ہے, ان پہ سلامتی بھیجو. السلام علیکم یا اہل القبور, ان پہ بھی سلامتی بھیجو, ان کا بھی احساس کرو. ان کو نہ بھولنا جانا, ان کو بھولنا جانا. اس کی بارگاہ میں تو مرنے کے بعد بھی مردوں کے لیے جن کی قبریں شکستہ ہو گئی ہوں, ان کے نقشے بھی مٹ گئے ہوں, ان کے نشان بھی مٹ گئے ہوں, ان کے لیے سلامتی بھیجو, ان کا احساس کرو. تمہارے سلام کرنے سے اگر ان کی قبر ٹھنڈی ہو جاتی ہے تو اللہ کے ہاں تمہاری قیمت ہے, اور اللہ پاک اس کو پسند کرتا ہے. کیوں؟ احساس کرنا, معاف کرنا اور سلامتی کا چاہنا میرے رب کا شیوا ہے, اور یہ بندہ جب کرتا ہے اللہ پاک اس کو بہت پسند کرتا ہے. میرا اللہ کہتا ہے تو بندوں کا احساس کر رہا جن کو میری قضا نے مٹی میں ملا دیا. ابھی جامع الفت بھرا نہ تھا, کفِ دست ساقی چھلک پڑا, رہی دل کی دل میں حسرتیں جو قضا نے آ کے مٹا دیا. میری بے کسی پہ رہ گزر, نہ تو چین اپنا خراب کر, تجھے کیا خبر کہ میں کون ہوں, تہ خاک کس نے سلا دیا. تجھے کیا خبر کہ میں کون ہوں, تہ خاک کس نے سلا دیا. میں اس دن قبرستان میں گیا تو ایک شخص کی قبر ڈھونڈتے ڈھونڈتے میں پہنچ گیا. اس کی قبر پہ کھڑا اور ایک نقشہ میرے سامنے آیا. بھٹو کا دور تھا تو اس کے ہاتھ میں ننگی تلوار ہوتی تھی, انتخابی نشان تلوار تھا, ننگی تلوار ہوتی تھی, بالکل چمکتی ہوئی اصل تلوار ہوتی تھی, جلوس ہوتا تھا. وہ ایک ٹرانسپورٹر تھا, اس کی بہت بسیں ہوتی تھیں, اپنی مرضی کا ٹائم لیتا تھا. ٹرانسپورٹر میں ٹائم ہوتا ہے, اپنی مرضی کا ٹائم لیتا تھا. اور جہاں اس کی مرضی کا ٹائم نہیں ہوتا تھا اپنی بس اس کی بس میں مار دیتا تھا, دونوں کے منہ سامنے. اس کی ایک بس ڈیمیج ہو جاتی تھی, ٹوٹ پھوٹ جاتی تھی, اس بیچارے کی ہوتی ہی ایک دو تھی. پھر اس میں مقدمہ ہو جاتا تھا, پھر وہ جیل میں بھی چلا جاتا تھا. اور جیل میں جاتے ہی کہتا تھا کہ بھی میرے پیسے جتنی جیب میں پیسے ہیں, پیسے زیادہ رکھ لیتا تھا جان بوجھ کے, مقدمہ کروا لیتا تھا, پرچہ 751 کا جی, ادھر سے وہ ادھر سے وہ, پھر بہت سارے پیسے جیب میں رکھ لیتا تھا. کہتا تھا پولیس والوں کو یہ سارے پیسے تمہارے ہیں, یہ گھڑی لو یہ تمہاری ہے, یہ چیز تمہاری ہے, یہ چیز تمہاری لے لو, بس میرا شناختی کارڈ ہے, یہ چیزیں مجھے دے دو. پولیس والے بھی جانتے تھے ہمیں دیتا ہے مال دیتا ہے. اس کا رش دیکھا, اس کا نام ہوتا تھا, اس کے فیصلے ہوتے تھے. اس کے ساتھ میں نے ایک اور قبر دیکھی, میرے آنسو چھلک پڑے. مجھے اب تک اس کے الفاظ یاد ہیں, میرے والد صاحب رحمتہ اللہ علیہ سے کہہ رہے تھے, میں دبنگ آدمی تھا تو جو دو کے ساتھ گزارا کر گیا ہوں. ہر بندے کے ساتھ دو کے ساتھ گزارا کرنا نہیں ہوتا, دو بیویاں تھیں, ہر بندے کے بس میں نہیں دو کے ساتھ گزارا کرنا. ذمہ دارا تھا, گاڑی تھی, اس دور میں گاڑی تھی جب عام گاڑی نہیں ہوتی تھی. اور وہ بیچارہ حتیٰ کہ یہاں تک, ایک صاحب کہ یہاں تک کہ ایک بندے کے پاس مال بہت زیادہ تھا, اس کے بچوں کو ہیروئن لگ گئی. ایک صاحب ان کو روزانہ 20 روپے پوڑی کے دیتے تھے, اس دور میں 20 روپے کی پوڑی آتی تھی. پوڑی دیتے جاتے تھے. کچھ ہی ہفتوں کے بعد کہتے تھے تمہارا ایک بیگا ہو گیا ہے, اب دوسرا بیگا چل رہا ہے, ایک بیگے کے پیسے پورے ہو گئے ہیں. हिरन के बेचारे को तो पूरी चाहिए, वो कहता ठीक है। फिर पूरी देता जाता था, देता जाता था। फिर कहता था तुम्हारा दूसरा बीघा हो गया, एक एकड़ पूरा हो गया तुम्हारा, पूरी देता जाता था। वो कहते थे 10 रुपया रोटी के तो दे दें, 5 रुपया रोटी के दे, 2 रुपया रोटी के दे देता था, रुपया रोटी के दे, और बकायदा खाता उठा के लिखता था। लिखता कुछ नहीं था, ऐसे लिख रहा हूं तुम्हारा एक, देखो इतने पैसे हो गए, तुम मुझसे इस वक्त उधार में जा रहे हो, जायद हो गए। वो हिरवेनी बेचारा कहता मेहरबानी आपकी, करते करते फिर उनसे वो जमीन लिखवा लेता था, अंगूठे लगवा लेता था, और करते करते फिर उसने बड़ी जमीन बनाई, पर बनाई इसी तरह। फिर सामने देखा तो मैंने उसी की कब्र थी। कुदरत का निजाम देखें, बेटे फकीर हो गए, कारोबार बर्बाद हो गया, और बेटियों ने शादियां की, उनमें दो बेटियां ऐसी हैं जो मुस्तकिल गंदा पेशा करना शुरू कर दिया। फिर दो बहुएं, 4 बेटे थे, 2 बहुएं आई, उनमें 3 बहुएं इस गंदगी से भी निकल गई, 1 बहू भाग गई। उस दिन मैंने उनके बेटे को देखा तो मेरे को एहसास हुआ कि ओहो, उसकी हालत, उसकी कैफियत, और वो बेचारा परेशानी के हाल में, उस हालत में जिस हालत में मैंने उसके बाप की दुकान पे, मैंने उसके बाप की दुकान पे मैंने उस हीरोइन को खड़ा हुआ देखता था, उसी हालत में वो मौजूद था, उसी की उसी हालत में वही मौजूद था, उसी हालत वो मौजूद था, और उसकी भी वही हालत थी जो उससे पहले हिरवेनी की हालत, और वो बेचारा उसी जिंदगी में मस्त है। ये जब 1947 का वाक हादसा हुआ, इसके बाद कई घर बर्बाद हो गए। उसके बर्बादी की वजूहत एक चीज बनी, जेली कागजात बनवा के ले दे करके ताल्लुकात बढ़ा के वहां से झोंपड़ा छोड़ के आए थे, यहां कोठियां ले ली, और जो शरीफ मिस्कीन लोग थे, खानदानी वजादार थे, उनको किसी ने कुछ ना दिया, और वो झोंपड़ों में, छोटे छोटे मकानों में, गिरे पड़े कच्चों में गुजारा किया, और जो गांव बस्तियों से, झोंपड़ों से, और वहां की जिंदगी की गुर्बत से उठ के आए थे, यहां एक तो आके सैयद बन गए, और दूसरा आके उन्होंने बड़े बड़े बंगले अलाट, क्लेमों में अलाट करा लिए, फैक्ट्रियां, जमीनें, दुकानें, बड़े टॉप की दुकानें शहर की, उनके ताले तोड़ के उनके अंदर चले गए। फिर जो उनकी नस्लों में बर्बादी शुरू हुई, उर्दू बाजार लाहौर में आप जाएं तो एक तरफ सलीम मॉडल हाई स्कूल है, शायद किसी ने देखा, देखा, इसके पीछे पूरी हिस्ट्री है। हाजी मोहम्मद अशरफ इसके वालिद का नाम था, एक हिंदू इंग्लिश की किताबें छापता था, ब्लेशर था, क्योंकि कारोबार सारा हिंदू के पास, बिजनेस सारा हिंदू के पास, सब कुछ हिंदू के पास था। तो जब उसने देखा कि हर तरफ अफरा तफरी है, तो उस हिंदू ने अपना सारा बिजनेस, क्योंकि अमूमी हवा ये थी, ये थोड़ा सा हादसा है, वापस आ जाना है, अमूमी यही बात थी, ये थोड़ी सी हलचल है, वापस हर बंदा अपने कारोबार पे। उसने हाजी अशरफ को, अशरफ उसका नाम था, उसको सारा बिजनेस लिख के दे दिया, सारा कारोबार लिख के, दुकान, कारोबार, प्रेस, सब कुछ लिख के दे दिया। अशरफ ने सब कुछ अपने हाथ लिखवा लिया। इसको खतरा एक पैदा हो गया था, सब कुछ तो मेरा हो गया, ये इसका नौकर था, मुलाजिम था, ये अशरफ मुलाजिम था, उसका नौकर था, हिंदू का, हिंदू सेठ था, मालदार था। अब जरा बात समझने की है, मेरी तरफ तवज्जो करने की है। इसने सब कुछ दे दिया, हिंदू ने इसने ले लिया और सब कुछ लिखवा लिया। जब सब कुछ लिखवा लिया, अब इसको खतरा हुआ कि कहीं फिर वापस ना आ जाए। इसने किसी को कह के उस हिंदू को मरवा दिया, हिंदू का कत्ल हो गया और वो खत्म हो गया। कुछ ही अरसे के बाद उसका एक ही बेटा था, उसका नाम सलीम था। उस दौर में सलीम नाम के बंदे आम नहीं होते थे, आम पुराने नाम होते थे। पख्तून में भी पुराने नाम, सिंधियों में पुराने नाम, या हजारा में रहने वाले इनके भी पुराने नाम, पंजाबी में पुराने नाम होते थे, पुराने पुराने नाम। उस दौर में उसने बहुत नाम रखा और लोग उस लड़के को देखने आते थे जिसका नाम सलीम था। जिस तरह इकबाल नाम अल्लामा इकबाल की वजह से मशहूर हुआ था, अल्लामा इकबाल से पहले आप तारीफ उठाएं इसकी पैदाइश शोहरत के बाद, अल्लामा इकबाल की जब शोहरत शुरू हुई उसके बाद, उससे पहले आपको इकबाल नाम का कोई हजारों लाखों में एक मिलेगा, लाखों में। अयूब खान के मार्शल्ला के बाद बहुत नाम अयूब खान आए, अयूब आए, अयूब बहुत नाम उसके बाद आया। उसामा बिन लादन के बाद बहुत सारे नाम का उसामा आए, आप गौर करें, उसामा आए। बाद लोगों की शोहरत हो जाती है तो उसकी वजह से नाम, सलीम को देखने लोग आते थे, लेकिन कुदरत का इंतकाम, सलीम का हादसा हुआ। और जब सलीम का हादसा हुआ और सलीम लहूलुहान हो गया और उसी बेड पे मेव अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में, उसी बेड पे जिस बेड पे हिंदू था, उसी बेड पे सलीम ने आखिरी सांस दी है। एक ही बैठा था उसी बेड पे, जिस बेड पे हिंदू था, मेव अस्पताल लाहौर में हिंदू को कत्ल किया गया और उसको जख्मी हालत में अस्पताल लाया गया, लेकिन उसी बेड पे वो हिचकी ली और वो खत्म हो गया हिंदू। और फिर उसकी अशरफ ने ही चिता का इंतजाम किया, क्योंकि अशरफ ही तो उसका नौकर था, लेकिन अब अशरफ मालिक था। उसकी चिता, उसको चलाना, उसकी आखिरी रसूमात का अशरफ ने ऐलान किया। उसी बेड पे सलीम ने तड़प तड़प के जान दे दी, जवान बेटा था। उसी जवान बेटे के लिए, फ्यूचर के लिए तो हिंदू को मरवाया था, मेरे बेटे का फ्यूचर हो, मैं तो चलो सारी उम्र नौकर रहा हूं, माल मिल गया है, कहीं आके फिर हिंदू कहेगा मेरे माल मुझे वापस कर, तो हिंदू को रास्ते से हटा दिया जाए। कुछ हमारी मुसीबतों के पीछे कुछ नस्ली जुल्म भी होता है, इसको आज तक हमने सोचा नहीं है। नस्ली जुल्म, नस्लों के पीछे जुल्म, कलेमों में आए, आके मकान अलाट करा लिया, जुल्म किया, जिसका हक था वो उससे सख्ता रह गया, जमीन ली, आज मैं इतना बड़ा जिम्मेदार हूं, इतना बड़ा दुकानदार हूं, उसके साथ जमीन उसको कैसे ली, किस तरह की, वो उससे सख्ता रह गया। मुझे एक बंदे ने एक बात कही और हिला दिया, सुनाऊं आपको। मुझे बंदे ने कहा, ये किसी की चीज जो गुम हो जाती है, गुमशुदा चीज या चोरीशुदा चीज उसको ना लेना, चोरी क्यों माल, क्यों, कह रहा उसके पीछे हाय होती है, हाय मेरी फला चीज गुम हो गई, बस ये हाय अर्श को हिला देती है। उसके पीछे हाय होती है। چوری کیوں اعمال، چوری کیوں ہی چیزیں، اس کے پیچھے ہائے ہوتی ہے، اور وہ ہائے اس کی برکت، اس کے اندر خیر اس کو ہٹا دیتے ہیں. اس طرح وہ مال جو کسی لا ولد کا ہو، ایسا بندہ جس کی اولاد نہ ہو، اس کے مال کو ایسے بانٹنا اور ایسے کھانا، اس کی موت کا انتظار کرنا اور اس کے لیے پھر میراث کے لیے لڑنا، مقدمے کرنا، وہ مال کبھی نسلوں میں راس نہیں آتا، کبھی نسلوں کے لیے خیر کا ذریعہ نہیں بنتا، کبھی نسلیں اس سے فیض نہیں پاتی، کبھی نسلیں اس سے خیر نہیں پاتی. کبھی مسائل کو پیچھے سے تو دیکھا نہیں. یہ بتائیں، نقش نین نسلوں میں منتقل ہوتے ہیں؟ آنکھ تو نانے کی طرح ہے، ہونٹ تو دادے کی طرح ہے، ماتھا تو اماں کی طرح ہے. کہتے ہیں بچہ پیدا ہوا نہیں پوچھتے ہیں کس پہ گیا ہے، کس کی شکل ہے، کہ پتا نہیں ابھی شکلیں بدل رہا ہے بچہ کا. نہ نہ، فلاں کی شکل ہے، ناک دیکھو ایسا ہے، آنکھیں دیکھو ایسے ہیں. کہتے یا نہیں کہتے؟ کہتے. میں ایک دفعہ گیا ہوا تھا، ایک مائی نے مجھے دیکھا، ایسے دیکھ کے کہنے لگا اماں کا نام فلاں کا بیٹا ہے. میں نے کہا ہاں. کہہ رہی ہے تل تیری ماں کو یہاں تھا، تیری اماں کا تل بھی ایسے تھا، میں نے تجھے تل سے پہچانا ہے، یہ یہاں ہے، فلاں کا بیٹا. میں نے کہا ہاں فلاں کا بیٹا. کہ تمہارے کسی بہن بھائی کو یہ تل نہیں ہے، تیری ماں کو تھا. میں نے کہا یہ اس کو بھی یہیں کا یہیں تھا، تجھے بھی یہیں کا یہیں ہے. عادات منتقل ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی؟ حتیٰ کہ بیماریاں منتقل ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی؟ اس نے کہا جی ہمارے خاندان میں شوگر چلی آ رہی ہے، بواسیر چلی آ رہی ہے، یا فلاں بیماری چلی آ رہی ہے خاندان میں. اس عمر میں جا کے خاندان میں یہ بیماری غالب ہو جاتی ہے. تو ہم نے ہر چیز کو جادو کا ٹپا لگایا ہوا ہے. کتنی دیوانگی ہمارے مزاج میں، ہر چیز جادو ہے، ہر چیز کیا کرایا ہے. لوگ اتنے فارغ بیٹھے ہیں اور ہر چیز کو جادو ہے. زندگی میں کچھ اور جادو بھی ہیں جو ہم نے اپنے اوپر کیے ہوئے ہیں. زندگی کا کوئی اور جادو ایسا بھی ہے جو ہماری نسل در نسل ہمارے بڑوں کے ظلم کی وجہ سے ہمارا پیچھا کر رہا ہے. ایک بات میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں، ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ دعائیں بھی تعاقب کرتی ہیں اور بد دعائیں بھی تعاقب کرتی ہیں، پیچھا کرتی ہیں. دعائیں بھی اور بد دعائیں بھی پیچھا کرتی ہیں. آپ تو نہ سوئیں، بعض وقت آپ کو سوتا دیکھ کے مجھے دکھ ہوتا ہے. آئے کیا کرنے تھے اور سو رہے ہیں، آپ کا گھاٹا ہو رہا ہوتا. یوں نہ ہٹیں، یوں یہ سب سے پہلے اس حالت سے ہٹیں، یا ایسے گھٹنوں کو نہ ایسے لے کے بیٹھنا، اس حالت اپنی حالت بدلیں. ہر چیز جادو ہوتی ہے، ہر چیز جنات ہوتے ہیں. جنات اتنے فارغ نہیں ہیں لیکن ہوتے ہیں. یہ جادو اتنا ہر نہیں بیٹھا کہ ہر بندہ جادو ہی کرتا رہے، لیکن ہوتے ہیں. کہنے لگے جی ہمارا ہر بچہ توتلا پیدا ہوتا ہے. کیوں؟ کہنے لگے ہماری دادی نا بچوں توتلے بچوں کی مذاقیں کرتی تھی، ان جیسے لہجے بناتی تھی، ان جیسے کیفیتیں بناتی تھی اور لوگوں کو ہنساتی تھی. وہ تو توتلی نہیں تھی، بڑی زبردست باتیں کرتی تھی، پر ان کی نسلوں میں ہر بچہ توتلا ہوتا ہے. اب یہ بھی جادو ہے اور یہ بھی امریکہ نے ہماری خلاف سازش کی ہے. سوچا تو سر، یہ امریکہ نے ہمارے خلاف سازش کی ہے، انگریز نے سازش کی ہے، ہندو نے سازش کی ہے. یہ بھی انگریز اور ہندو کی سازش ہے. نسلوں میں بعض وقت وبال منتقل ہوتا ہے، بیماریاں منتقل ہوتی ہیں، مشکلات منتقل ہوتی ہیں، دکھ منتقل ہوتے ہیں، مسائل منتقل ہوتے ہیں اور پریشانیاں منتقل ہوتی ہیں نسلوں میں. اور پھر نسلیں جو ہیں ان پریشانی اور دکھوں اور مشکلات اور مسائل میں مبتلا ہو جاتی ہیں. کوئی پیچھے چیپٹر پیچھے کی کہانی تو اٹھا کے نہیں دیکھتا کہ پیچھے ہمارے بڑے کیا تھے, اس نے کیا کیا تھا. میرا باپ, میرا دادا, میرا پردادا, میری ماں. میں اپنے گھر کے قریب جا رہا تھا, ایک بوڑھی خاتون ایک دم آ کے نا میرے پاؤں پڑ گئی. میں نے کہا ہٹ, میں ایک دم ہٹ گیا ڈر کے. اس کے ساتھ جو اس کی بیٹیاں تھیں, میں میری آنکھوں میں آنسو آنا شروع ہو گئے. یہ بات کہتے ہوں کہنے لگی, انہوں نے کہا ہے امت تیری بات سن لے گا طارق, ہماری تو نہیں سنتا. راستے میں عورتیں لے کے کھڑی ہو جائیں, طارق کھڑا نہیں ہوتا. کہنے لگے حکیم صاحب تجھے اللہ کا واسطہ ان کی بات سن لے. میں نے کہا بولیں. کہنے لگے ہم دونوں طوائفے ہیں, ہمارا قصور نہیں. ایک کہنے لگی میں نے اتنا نشہ کیا ہے, اتنا نشہ کیا ہے آپ گمان نہیں کر سکتے, اور میں نے اتنے زندگی میں مردوں کے چہرے دیکھے ہیں آپ سوچ نہیں سکتے, اور میں نے اتنی عیاشی کی ہے. آپ کتابیں لکھتے ہیں لیکن آپ میرے اوپر کتاب نہیں لکھ سکتے, آپ کا قلم ختم ہو جائے گا. لیکن وہ رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ اس میں میرا بھی قصور نہیں ہے, لیکن میں قصوروار بھی ہوں. میں نے جب شعور کی آنکھ کھولی, میری ماں اپنی ماں کو یہی کچھ کرتے دیکھا, اور میں بڑی ہوئی پتا چلا کہ میری نانی بھی یہی کچھ کرتی ہے. میری نانی اپنی زندگی میں مست تھی باوجود بڑھاپے کے, اس وقت ماں کا شباب تھا اور ہم ابھی چھوٹی تھیں, اور ماں کو بھی ایسے دیکھا. سنا ہے کہ ہمارے پیچھے بھی یہی کچھ تھا, کچھ ہمارا بھی علاج ہے آپ کے پاس, کوئی ہمارا بھی حل ہے آپ کے پاس. میں نے کہا ہے. میرے ذہن میں ایک خاتون یاد آئی, شوبز کی دنیا کی خاتون تھی جس کی اللہ نے زندگی بدلی. میں نے کہا ان سے دوستی, مائی سے مائی کی دوستی کروا دوں گا, ایک دوسرے کو یہ راہ راست پہ لانے کے لیے ایک دوسرے کا ذریعہ بنیں گے. میں نے کہا آپ ایسا کریں, اپنے نا موبائل نمبر لکھ کے, یہ بندہ بیٹھا ہے اس وقت ہمارے ایک بزرگ تھے بابا شریف, اللہ ان کی درجات کو بلند کرے, یہ بابا جی کو دے دیں, انشاءاللہ خیر ہوگی, میں آپ کا ساتھ دوں گا, اللہ آپ کی مدد کرے گا. میں اندر گھر میں چلا گیا. میں نے دو تین دن گزر گئے, مجھے خیال آیا کہ وہ خواتین تھیں ملی تھیں, وہ زندگی میں اللہ کی محبت میں آنا چاہتی ہیں, توبہ کرنا چاہتی ہیں, اور وہ کہتی ہیں کہ ہم کچھ عرصے سے درس میں آ رہی ہیں, ہمیں بہت احساس ملا ہے, زندگی ملی ہے, روحانیت ملی ہے, ملا ہے نور ملا ہے. تو وہ میں نے بابا جی سے پوچھا, میں کہ بابا جی وہ اس دن جو مائیاں آئی تھیں اور انہوں نے آپ کو چٹ دی تھی. کہنے لگا ہاں جی. بابا کا کانپتا کانپتا ہاتھ جیب میں گیا, ادھر جیب میں ہاتھ مارے, ادھر مارے, ادھر مارے, ادھر مارے. کہنے لگا میرے کو وہ تو گواچ گیا ہے, میرے سے گم ہو گیا ہے وہ کاغذ, یا میں نے کہیں رکھا تھا پتہ نہیں, گم کر بیٹھا ہوں. مجھے آج بھی ان خواتین کی گم شدگی کا احساس ہے. اب بھی اگر وہ میرا کہیں درس سن رہی ہوں تو وہ ضرور مجھ سے رابطہ کریں. میری ایک طبیعت میں ہے کہ ایسے لوگوں کو خواتین کے حوالے کر دیتا ہوں. اس دنیا کی خواتین چونکہ اس دنیا کو خوب جانتی ہیں تو ان کی واپسی کے ذریعے بھی جانتی ہیں. جو ایک شعبے کو دیکھ کے آیا ہے, ایک دنیا کو دیکھ کے آیا ہے. کبھی ہم نے نہیں سوچا یہ میرے اوپر مسائل کی بنیاد میرے گناہ ہیں, میرے باپ کے ہیں, میری ماں کے ہیں, میری نانی کے ہیں, میری دادی کے ہیں, میرے دادا کے ہیں, میرے پردادا کے ہیں, یا اس کے ہیں جس کی تو قبروں کے نشانی مٹ گئے. یہ تو سمجھ مجھے آتی ہے, قرآن کہتا ہے ایک قرآن کا واقعہ سناتا ہوں، میری طرف دیکھتے رہیے گا، ایک قرآن کا واقعہ سناتا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ نا کلمہ پڑھ کے دل کی گہرائیوں سے میرے بازو کا تصور کر کے دم کر دیں، اس سے بازو نہیں ہلا جا رہا، اس نے لفٹ کسی اور کو دے دی ہے، اس نے لفٹ اوپر نیچے کیا، لفٹ میں اندھیرا تھا، مجھے ٹھوکر لگی، خود ساتھ کھڑا ہوا اللہ کے بندہ، کوئی اور لفٹ چلا رہا تھا، چلو اللہ خیر کرے گا، کیا عرض کر رہا، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور خضر علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ، اس نے کہا جی دیوار توڑ کے بنا دی، قرآن کا واقعہ ہے، اس نے کہا اپنی دیوار کیوں توڑی اور پھر بنا دی، کہا دیوار کے نیچے خزانہ تھا، ٹھیک ہے یہ واقعہ سنا ہوگا آپ نے، خزانہ تھا، دیوار کے نیچے خزانہ تھا، اور خزانے کی حفاظت کیوں کی، اگر دیوار گر جاتی خزانہ کو لوگ لوٹ لیتے، اور حفاظت اس لیے کی وکانا ابوہما صالحا، ہائے کیوں کہ ان کا باپ نیک تھا، محدثین نے لکھا ہے وہ باپ نہیں جو موجودہ باپ تھا، جس کے یتیم یہ بچے تھے جو مر گیا تھا، وہ باپ نہیں، سات نسلوں پرانا باپ تھا، یعنی دادا اس کا دادا اس کا دادا اس کا دادا، وہ باپ، وہ بھی تو ظاہر باپ ہے نا، وہ سات نسلوں پرانا جو باپ دادا تھا وہ نیک تھا، اس کی نیکی کا اثر، اس کے تقوی کا اثر، اس کے مانگنے کا اثر، اس کی للہیت کا اثر، اس کی صدقے خیرات کا اثر، ان کی نسلوں کو مل رہا، اور دنیا کی شکل میں مل رہا، مال کی شکل میں مل رہا، خزانوں کی شکل میں مل رہا، کیونکہ وہ دونوں چیزیں دیتا ہے، فی دنیا حسنت و فی الآخرت حسنت، ان کا اثر ان کی نسلوں میں مل رہا دنیا کی شکل میں، یہ تو سمجھ آتی ہے اس واقعے کی، یہ سمجھ کیوں نہیں آتی کہ میرے باپ دادا پردادا میں کیا پتہ کوئی ایسا تھا جس کا گناہوں کا اثر، جس کے اوپر لعنت پڑی اور لعنت کا اثر میرے پیچھے ہے، وہ کہتے ہیں جی ایک لیٹسٹ ایجاد یہ ہے کہ میزائل جہاز کا خود پیچھا کرتا ہے، بعض کون سا میزائل، اسکٹ کون سا، گائیڈڈ میزائل، انہوں نے جی خود جہاز کا پیچھا کرتا ہے، ضروری نہیں جہاز جدھر جائے گا، میزائل جب تک لگے گا نہیں اس وقت تک سکون نہیں ملے گا میزائل کو، بس دعائیں پیچھا کرتی ہیں، دعائیں پیچھا کرتی ہیں، سچ کہہ رہا ہوں، یہ سمجھ آتی ہے کہ بیماریاں پیچھا کرتی ہیں، موروثی بیماریاں ایک نہ ایک وقت آ کے بندے کو چھوتی ہیں، ہلاتی ہیں عمر کے کسی بھی حصے میں، انہوں نے جی ہمارے یہاں گھٹنوں کی تکلیف ہے، 40-50 سال 60 سال کے بعد ہر بندے کو ظاہر ہوتی ہے، ہمارے یہاں بواسیر کی تکلیف ہے، ہمارے یہاں نظر کی کمزوری کی تکلیف ہے، ہمارے ایک دوست ہیں یہاں لاہور میں رہتے ہیں، ان کی بیوی کے خاندان کی طرف سے عمر کے ایک حصے میں آنکھوں سے بندہ نابینا ہو جاتا ہے، ان کے گھر میں اب بھی دو نابینے ہیں، آنکھیں ختم ہو گئی ہیں، بیوی کو موٹا چشمہ لگا ہوا ہے، بیٹے کو بہت موٹا یعنی چشمہ لگا ہوا ہے شیشوں والا، اور ان کی نسل میں ہے کہ ہماری نسل میں یہ چیز ہے، بیماریاں ایک وقت آتا ہے منتقل ہوتی ہیں اور اثر کرتی ہیں، کوئی دعائیں بھی ہیں، کچھ بد دعائیں بھی ہیں، کوئی کسی کا مارا ہوا حق تھا، ایک بندہ تھا، میں نام نہیں لوں گا، میری عادت ہے، کوشش ہوتی ہے، میں واقعات بیان کرتا ہوں ایسے انداز سے کہ کسی کا مکمل پتہ نام وغیرہ نہ چلے، کسی کا پتہ نہ چلے، تو ایک بندہ تھا گھوڑوں کا بہت شوقین تھا اور گھوڑوں کی ریس میں حصہ لیتا تھا اور اس میں بڑی بڑے پیسے لگتے تھے، اگر کسی کا گھوڑا آگے نکل جاتا تھا اس کو زہر دلوا دیتا تھا، نوکر سے مل کے اپنے کسی بھی شکل میں اس گھوڑے کو زہر دلوا دیتا تھا اور گھوڑا مر جاتا تھا. آخری وقت جب ہوا پھر میں نے اس کی تحقیق کی, غسال نے, غسل دینے والے نے مجھے بتایا. چپکے سے میں نے اس سے پوچھا. اب میری طرف دیکھیے گا, سوتے ہوئے سکرات کی حالت میں جب موت و حیات کی کشمکش تھی, سانپ کے تانے بانے ٹوٹ رہے تھے, ایسے ہاتھ ڈالتا, ہائے گھوڑے نے کاٹا مجھے, اوے ادھر گھوڑے نے کاٹا. کہتے ابا جی کچھ نہیں ہے, یہ سامنے گھوڑا کھڑا ہے, اس نے مجھے کاٹا, ہائے ادھر کاٹا, ادھر پاؤں پہ آ گیا, رفو فلا فلا. پھر گھوڑے کا نام لیتا تھا, او فلاں کے گھوڑے نے آ کے مجھے کاٹا, جو جن جن کے گھوڑے مروائے تھے, ادھر کاٹا ادھر کاٹا. وہ سمجھتے تھے ایسے, اور اسی ہائے ہائے میں اس کی موت بڑی مشکل سے کئی دن کی کشمکش کے بعد جب نکلی, جب اس کو غسل دینے لگے, جہاں جہاں کہتا تھا وہاں گھوڑے کے دانتوں کے نشان تھے. جہاں جہاں وہ کہتا تھا, تو بعد میں کپڑا ہٹایا تو پتا چلا کہ گھوڑے کے دانتوں کے نشان تھے. ہر چیز جادو ہے, ہر چیز بندش ہے, ہر چیز کیا کرایا ہے, ہر چیز میرے ساتھ حسد شوکن کا ہے, دیورانی جیٹھانی کا ہے, ساس بہو کا ہے, میری پڑوسن کا ہے, میری رشتے دارن کا ہے. اتنا تو ظلم نہ کریں اپنی زندگی کے ساتھ, اتنا تو ہم ظلم نہ کریں اپنی زندگی کے ساتھ. کچھ چیزیں پیچھے سے ہیں ایسی جو منتقل میری طرف ہو رہی ہیں, کچھ چیزیں پیچھے سے ہیں جو میری نسلوں میں میری طرف منتقل ہو رہی ہیں, جسے میرے آبا و اجداد بھول گئے ہیں اور میں بھول گیا ہوں. میں ایک دفعہ ایک بندے سے ملنے گیا, اس نے کہا وہ مغرب سے لے کر عشاء تک مسجد میں بیٹھتا ہے. میں مسجد میں چلا گیا, بیٹھا ہوا تھا, ایک دو احباب اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. وہاں ایک بات چل رہی تھی, آپ کو بھی سنائی دیتا ہوں. ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے, وہ کہنے لگے, اچانک مجھے دیکھا نا, کہہ رہے لو جی آپ کو اللہ پاک نے, آپ کوئی اور چیز مانگتے تو آج مل جاتی, حکیم صاحب خود آ گئے یہاں. وہ سفارش کروانے گیا بیٹھا تھا کہ حکیم طارق سے میری ملاقات کروا دیں, سفارش کروائیں. بیٹھا مجھے کہنے لگے جی ان کا ایک مسئلہ ہے, اگر آپ حل کر دیں تو. جی میں نے کہا بتائیے. کہنے لگے جی ان کی زمین ہے, جو بندہ لیتا ہے فارغ ہو جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے, برباد ہو جاتا ہے. اس زمین کے اندر کچھ جنات ہیں, بڑے بڑے عامل آئے, کچھ لوگوں نے وہاں سے تعویذ بھی نکالے ہیں, آنکھوں سے دیکھیں سوئیاں نکلی, تعویذ نکلے, اور کچھ محسوس ہوتا ہے وہاں جنات ہیں یا کچھ جادو ہے. ان کے بڑے جو تھے ان کے اوپر جو ہے بہت جادو تھا, کئی لوگوں نے ان سے پیسے لیے ہیں, بہت مال لیے ہیں, بہت چیزیں لی ہیں, تو آپ جو ہے اس کا حل کر دیں. اچھا میں نے پوچھا تیرا نام کیا ہے, تیری اماں کا نام کیا ہے, تیرے ابے کا نام کیا ہے, ایسے پوچھتے 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 اللہ کی طرف توجہ کی, نہ مجھے کشف ہوتا ہے, نہ کوئی کمال ہوتا ہے, نہ کوئی نظر آتا ہے, کچھ نہیں, دعوے نہیں. ایک دم میرے اندر جی میں آیا, میں نے کہا کوئی لعنت اور نحوست ہے جو ان کی طرف منتقل ہو رہی ہے, کوئی جادو تو مجھے نظر نہیں آتا. باقی آپ کہتے ہیں تعویذ نکالنا, وہ تو بڑے شوق دے ہیں. ہمارے لاہور میں ایک بندہ ہے, وہ یوں کپڑا پھینکتا ہے مینڈک نکل آتا ہے, یوں کپڑا پھینکتا ہے ٹھیکریاں نکل آتی ہیں, یوں ایسے کرتا ہے چیزیں نکل آتی ہیں. وہ ایک فن ہے, میرے پاس بھی اس دن آیا, اس نے مجھے وہ فن کر کے دکھایا, ایسی چاہ کے چیز سامنے پڑی. مجھے کہنے لگا پتہ نہیں آپ کے لوگ کیسے اعتماد کر لیتے ہیں, ہم تو جب تک کوئی ان کو دکھائیں نہ ہم پہ کوئی اعتماد ہی نہیں کرتا. کہنے لگے جی مجھے ایک صاحب کہنے لگے بڑا میلہ لگایا ہوا ہوتا ہے آپ نے, پتہ نہیں کہاں سے لوگ کٹھے کر لیتے ہیں آپ, ہمارے پاس تو لاگ, ہم جھنڈے لگائیں یہ شور کریں, ہم عمرے کے ٹکٹیں دیں, عمرے کے ویزے, قرآن دازیاں, پتہ نہیں بندے نہیں آتے آپ کے پاس کیسے ہیں. دوسرا کہنے لگا اس کے پاس تصویر کا عمل ہے, یوں پھونک مارتا ہے لوگوں کو بھاگنے بھی نہیں دیتا. اللہ ہی جانے کیا تصویر کا عمل ہے, میرے تو گمان خیال میں نہیں ہے, میں تو اپنے نفس کو مسخر نہیں کر سکا, یہی میرے تابع نہیں ہو سکتا, میں اس کو قابو نہیں کر سکا, بندوں کو کیا قابو کروں گا. اچھا میری اس بات میں نا فوراً کہنے لگے کوئی شک ہمیں بھی ہے. وہی صاحب کہنے لگے میرے یہ جو زمین ہے میری والدہ کو ملی ہے اس کے والد کی طرف سے, اور اس کا والد فلاں محکمے میں, محکمے کا نام مناسب نہیں, اس محکمے میں تھا, غریب بالکل فقیر تھا, بڑی مشکل سے نوکری اس دور میں. وہ کہتے ہیں کہ اما نے کپڑے سی سی کے مزدوریاں کر کر کے 90-92 روپے جوڑے تھے, تو 90-92 روپے کی رشوت دے کے اور یہ نوکری ملی تھی, چھوٹی سی نوکری تھی. پھر میرے نانا نے وہاں محنت کی, ترقی کی, اور پھر وہاں سے یہ مال اکٹھا ہوا. کس طرح ہوا؟ بس ہوا بہت ساری زمین بن گئی. جو میری ماں کے حصے میں زمین آئی ہے یہ اس کی بات کر رہا ہوں. ویسے جو میرے ماموں کے پاس ہے وہ بھی ایسے ہیں, جو اور میری خالہ کے پاس ہے, یعنی اس صاحب کی جتنی بھی اولاد کے پاس زمین ہے جو لیتا ہے برباد ہو جاتا ہے, جو لیتا ہے کنگال ہو جاتا ہے, جو لیتا ہے تنگ دست ہو جاتا ہے, جو لیتا ہے قرضوں میں جکڑا جاتا ہے, جو لیتا ہے کو ککھ نہیں بچتا, اس کا تنکا نہیں بچتا. میں نے کہا چھوڑ دو جادو کے نام پہ, جتنا بچا یہ بھی کھلا بیٹھو گے, کبھی کالے بکرے کبھی کالے مرغے کے نام پہ اور کبھی کس کے نام پہ, یہ بچی روٹی ہے یہ بھی دے بیٹھو گے, چھوڑو, اللہ کی طرف رجوع کرو, استغفار پہ آ جاؤ, اس کا حل صرف استغفار ہے. اب وہ وارث تو تم ڈھونڈ نہیں سکتے جن کی یہ زمین تھی, وارث تو تم ڈھونڈ نہیں سکتے. حضرت بہاؤدین ذکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ ان لوگوں میں سے جے جو اولیاء بھی تھے اور مالدار بھی تھے. جس طرح تین نبی مالدار تھے, حضرت داؤد علیہ السلام, ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام, یہ بادشاہ نبی گزرے ہیں, ارب پتی کھرب پتی خزانوں والے نبی گزرے ہیں, ملک حکومت اقتدار والے. اس طرح صحابہ میں بھی ایسے تھے. حضرت عبد الرحمن بن عوف جیسے, حضرت عثمان غنی جیسے, اور صحابہ تھے کروڑوں پتی تھے, اربوں پتی تھے, بہت مالدار تھے. اسی طرح حضرت بہاؤدین ذکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ وہ اتنے مالدار تھے جو آج سوٹ پہنتے تھے. اور یہی بات حضرت پیرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں بھی آتی ہے, جو آج سوٹ پہنتے تھے وہ کل نہیں پہنتے تھے, وہ غربا میں تقسیم کر دیتے تھے. اور یہی بات خواجہ عبید اللہ احرار رحمت اللہ علیہ کے بھی آتی ہے کہ جو مال تھا گھوڑے کے نو نال تھے, لوہے کے نہیں تھے سونے کے تھے. ان کے جو جنگل میں جا کے خیمے لگاتے ریشم کے ہوتے تھے, ریشم کے رسے ہوتے تھے, اور سونے کے قلعے ہوتے تھے لوہے کے, جس میں وہ خیمہ باندھا جاتا تھا. جوتی ان کی سونے کی تاروں کے ساتھ ہوتی تھی, چمڑے کے اوپر سونے کی تاریں, اس کے اوپر ہیرے جڑے ہوئے ہوتے تھے, زمرد یاقوت مرجان قیمتی پتھر جڑے ہوئے ہوتے تھے. یہی حال حضرت بہاؤدین ذکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ کا تھا. اصل میں اللہ دکھاتا ہے ضروری نہیں فقیری کے لیے جھونپڑی چاہیے, پیمند لگے کپڑے چاہیے, فقر چاہیے, غربت چاہیے, تنگ دستی چاہیے. میں چاہوں تو اپنی معرفت بھی دے دوں اور دنیا اور مال بھی دے دوں. میں ایسا بھی کر سکتا ہوں. اور ہمارے مرشد رحمت اللہ علیہ سید حجویری رحمت اللہ علیہ کی ایک بات بھی اچانک یاد آئی. فرماتے تھے مزہ تو ہے ہی اسی میں جب سب کچھ مل جائے. سنیے گا لفظ ذرا غور سے, مزہ تو ہے ہی اسی میں جب سب کچھ مل جائے اور پھر بھی اللہ سے کی طرف رجوع ہو. سب کچھ چھن جانے کے بعد تو رونا سب کو آتا ہے, سب کچھ مل جانے کے بعد بھی تنہائیوں میں بیٹھ کے رو رہا اور مانگ رہا اور زاریاں کر رہا, مزہ تو ہے ہی اسی میں. کیفے آنا, سب کچھ چھن جانے کے بعد تو خب کو رونا آ جاتا ہے, مزہ تو ہے اسی میں سب کچھ ہو اور پھر بھی کہہ رہا ہوں مولا دے دے, مان جا, معاف کر دے, رحم کر دے, مزہ تو ہے اسی میں. مزہ تو ہے اسی میں. تو حضرت بہاؤدین ذکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ مال تھا بہت زیادہ، اللہ کے ولی تھے، جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو ان کے بیٹے نے سارا مال صدقہ کر دیا، گدڑی پہن لی اور فقرا میں شامل ہو گیا، ایک وقت کی ہوتی تھی ایک وقت کی نہیں ہوتی تھی۔ اب سنیں سوال اور اس کا جواب، کسی نے پوچھا حضرت بہاءالدین زکریا ملتانی اللہ کے ولی سے آپ نے ایسا کیوں کیا؟ فرمایا اصل میں ابا جی کے پاس سانپ تھا تو اس کا منتر بھی تھا، میرے پاس دولت کا سانپ تو ہے منتر نہیں ہے، کیونکہ یہ ڈس لیتی ہے، منتر ہوتا ہے نا تو اس کے ڈسے کا فوراً علاج کر لیں، جوگیوں کے پاس منتر بھی ساتھ ہوتا ہے، جوگیوں کے پاس منتر بھی ساتھ ہوتا ہے، تو سانپ پکڑتے پکڑتے سانپ ڈس بھی لیتا ہے، تو اس کا ساتھ منتر بھی ہوتا ہے، اس کا فوراً اس کا حل کر لیتے ہیں۔ تو فرمایا ان کے پاس سانپ تو تھا اور منتر بھی تھا، میرے پاس سانپ ہے منتر نہیں ہے، کہیں یہ سانپ دولت مجھے ڈس نہ لے، اللہ اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دور نہ کر دے، اس لیے میں نے سارا مال صدقہ کر دیا۔ چند ہفتے وہ تخت پہ بیٹھا ہے یزید کا بیٹا، یزید کے مرنے کے بعد چند ہفتے تخت پہ بیٹھا ہے، اور چند ہفتوں کے بعد اس نے تخت چھوڑ دیا ہے اور حوالے کر دیے ہیں، جس تخت کے نیچے شہادت حسین ہو، اہل بیت کا خون ہو، میں اس تخت پہ نہیں بیٹھ سکتا، اور اس نے وہ تخت چھوڑ دیا ہے۔ آل رسول کا، آل بتول کا، آل حسین، آل حسن، آل عقیل، آل عباس، آل فاطمہ، جس کے پیچھے وہ خون ہو، ان کا پاکیزہ خون ہو، میں اس تخت پہ نہیں بیٹھ سکتا۔ ہمارے پیچھے کچھ چیزیں ہمیشہ تعاقب میں رہتی ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو نسل در نسل منتقل ہوتی ہیں، وہ ہمارے لیے وہ وبال بن جاتی ہیں، عذاب بن جاتی ہیں، کسی کی صحت چھین لیتی ہیں، کسی کی عقل چھین لیتی ہیں، کسی کو مال چھین لیتی ہیں، اور پھر بجائے اس کے استغفار، اللہ کی ذات عالی کی طرف رجوع، توبہ، ندامت، اس طرف آئے، اس طرف آئے، وہ ادھر ادھر بھاگنا شروع کر دیتا ہے۔ ایک سوال میں آپ سے کرتا ہوں، اس وقت دنیا میں جہاں میری بات سنی جا رہی آپ سامنے ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوری زندگی میں ایک دفعہ جادو کا علاج ثابت ہے یا روز ثابت ہے؟ ایک دفعہ ثابت ہے نا، روز تو ثابت نہیں ہے، اور وہ بھی ایک دفعہ اس لیے اللہ پاک کا نظام چلا کہ امت کو سبق دینے کے لیے۔ اگر حضور پہ جادو نہ ہوتا، لبید نام کا وہ یہودی نہ کرتا عورتوں کے ذریعے جادو، تو امت کو جادو کا اور معوذتین فلک اور ناس اتری ہی اس کام کے لیے تھی، وہی اسی موقع پہ اتری، تو امت کو یہ چیز کہاں سے ملتی؟ یہ بھی ایک تکوینی نظام تھا، اللہ نے اپنے حبیب کے ذریعے فیض عام کرایا، مدینے والے کی یہ ایک تحفہ ہے، مدینے والے کا یہ فیض ہے۔ میرے دوستو، میں آپ کو درخواست کر رہا ہوں، اپنی زندگی میں استغفار کو لازم قرار دیں۔ ہمارے پیچھے ہماری نسلوں میں کوئی ایسا آیا تھا، میں اس پہ کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں، لیکن اختتامی ہماری نشستیں ہیں، اختتامی طور پہ ہماری روانگی ہے کل انشاءاللہ۔ اس سے پہلے میں جو درخواست آپ کی کرنا چاہتا ہوں، استغفار کو لازم قرار دیں، ایک تسبیح کم از کم صبح شام استغفار کی، کہ مولا اس گناہ سے بھی استغفار جو میں نے کیا، اور اس گناہ سے استغفار جو میری آنکھوں نے کیا، اور اس گناہ سے بھی ندامت اور استغفار جو میرے کانوں نے کیا، یا کسی کے مال، یا کسی کی خیانت، یا کسی کے معاملات، یا کسی کی زندگی کے ذریعے مولا، اور مولا میں اپنے ابا کی طرف سے، پتہ نہیں میرے والد صاحب سے جوانی میں کوئی خطا ہو گئی ہو، اور کسی عورت کی آہ لگی ہو، کسی کی بیٹی کی ماں کی آہ لگی ہو، یا یا کسی کی آہ لگی تھی، یا مولا پتہ نہیں میرے دادا پہ انسان تھا بشر تھا اور میرا دادا بھی تو تھا، کیا پتہ میرا چچا تھا کیا خبر، میری ماں تھی میری ماں نے کسی کا دل دکھایا تھا اس کا دل چور چور ہو گیا تھا، وہ تو پاؤں کے نیچے کسی کا دل مسل کے آ گئی تھی، اس کی آہوں نے مولا ہمارے گھر کا سکھ چھین لیا، سکون چھین لیا، راحت چھین لی اور برکت چھین لی اور عافیت چھین لی۔ مولا میں ایک ایک چن چن کے اپنے بڑوں کی طرف سے استغفار کرتا ہوں۔ اس کو جو میں لفظ دیتا ہوں، اس کو میں نے جو لفظ دیا ہے اللہ نے اپنے علم میں سے مجھے دیا لفظ، وہ یہ دیا میں کہا کرتا ہوں۔ یہ آپ نے ایک دیکھا ہوگا، ایک لفظ آپ کو ملتا ہے کہ جی زلزلہ زدگان، سیلاب زدگان، ہے نا؟ میں ایک لفظ کہا کرتا ہوں کہ ہماری نسلوں میں جو متاثرین ہیں، وہ متاثرین، زلزلے کے متاثرین، سیلاب کے متاثرین، کہتے ہیں نا متاثرین، ان کی امداد، متاثرین، میرے باپ کے متاثرین، میرے متاثرین، کسی کو میں نے نظروں سے ڈسا، کسی کو زندگی کے کس عیب سے، غلطی سے، کس بد اخلاقی سے، کس گناہ سے، مولا وہ جو متاثرین ہیں میرے باپ کے، میرے دادا کے، اس کے دادا کے، اس کے دادا کے، سات نسلوں کے بعد تو دولت ملی اس لیے کہ ان کا سات نسلوں والا ابا جو تھا وہ کیا تھا، نیک تھا، مولا ان کے دادا، اور مولا وہ جو جتنے پچھلے متاثرین ہیں ان سب متاثرین کی طرف سے میں استغفار کرتا ہوں۔ ایک تسبیح استغفار کی، زیادہ کر لیں لیکن کم از کم ایک تسبیح استغفار کی، اس جذبے کے ساتھ، اس جذبے کے ساتھ ایک تسبیح استغفار کی، اس جذبے کے ساتھ، ایک تسبیح استغفار کی اس کیفیت کے ساتھ، اور ایک تسبیح استغفار کی اس درد کے ساتھ، ایک تسبیح استغفار کی اس کیفیت کے ساتھ کہ مولا پچھلی زندگی کو میں نہیں جانتا، میں نے خود، میں کھڑا تھا تو میرے ساتھ میرے ایک بندہ باتیں کر رہا تھا، نیچے میری نظر پڑی تو چونٹی اس کے پاؤں کے نیچے آ کے تڑپ رہی تھی، اس کو احساس ہی نہیں تھا، کیسے احساس ہوتا، پتہ نہیں میرے پاؤں کے نیچے کتنی چونٹیاں آ گئی ہوں گی، اس کو احساس ہی نہیں تھا، پر چونچی تڑپ رہی تھی، ایک دم پتہ نہیں میوں میرے دل کے اندر خیال آیا کتنے ایسے دل تھے جو تڑپتے رہے اور مجھے احساس نہ ہوا، کتنے ایسی آنکھیں تھیں جو تڑپتی رہیں، کتنے ایسے گھر تھے جو تڑپتے رہے میرے کسی عمل کی وجہ سے، میرے کسی بول کی وجہ سے، میرے کسی کوئی کسی کام کی وجہ سے، اور کتنے ایسے گھر، کتنی ایسی زندگیاں، اگر میں نہیں شاید میرا باپ، اور میرا باپ نہیں شاید اس کا باپ، اس کا باپ نہیں شاید اس کا باپ، تڑپا 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 کے ان کے دل سے جو آئیں نکلی، لگا چوری کا مال نہ لینا، چوری کے مال میں اور گم شدہ مال میں ہائے ہوتی ہے، ہائے میری چیز گم ہو گئی، ہائے میری چیز چوری ہو گئی، ہائے ہوتی ہے، اور وہ ہائے نسلوں کو ہائے ہائے کر دیتی ہے، اور نسلوں کے اندر ہمیشہ ہائے ہائے ہوتی ہے، کبھی بیماریوں کی ہائے، کبھی تکلیفوں کی ہائے، کبھی غموں کی ہائے، کبھی مشکلوں کی ہائے، کبھی ناکامیوں کی ہائے، کبھی زندگی کے ہر معاملے میں بندش اور رکاوٹوں کی ہائے ہائے ہوتی ہے، واہ واہ نہیں ہوتی، ہائے ہائے ہوتی ہے، اس کا اثر زندگیوں پہ پڑتا ہے، اس کا اثر زندگیوں پہ پڑتا ہے، اور اس سے اگر کوئی چیز بچا سکتی ہے، استغفار، ندامت، معافی، توبہ، رحم، اسے کوئی چیز اگر بچا سکتی ہے تو بس یہ رحم، رحم کر دے۔ माफ कर दे, रहम कर दे, माफ कर दे। जो चीज बचा सकती है वो यही बचा सकती है। अल्लाह के हबीब खुद फरमाते हैं, हदीस में है, मैं रोजाना 70 दफा इस्तिग़फार करता हूं। नबी मासूम पाक, और नबी ऐसी नस्ल से हमेशा आता है जिस नस्ल से शराफत हो, जिस नस्ल में पाकीजगी हो। नबी अलैहिस्सलाम इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल से आए जहां शराफत और पाकीजगी थी। और मेरे नबी ने आज तक किसी को तकलीफ क्या दी होती है, वो तो गम सहते सहते इस दुनिया से आखिरकार आखिरत के जमाने में चले गए और रवानत हो गए। ओ 70 दफा रोज इस्तिग़फार करते हैं, 70 दफा। खुद फरमाया, मैं 70 बार इस्तिग़फार करता हूं रोजाना। अपनी उम्मत को तलकीन की, अपनी उम्मत को तलकीन की कि 70 दफा रोजाना इस्तिग़फार करता हूं, अपनी उम्मत को तलकीन की, अपनी उम्मत को तलकीन की। मेरे दोस्तों, अल्लाह वालों, अल्लाह वालों, अल्लाह वालों, याद रखिएगा, हर चीज जादू नहीं होती, हर चीज जिन्नात नहीं होते। और बाज़ औक़ात जिन्नात को मुसल्लत कर दिया जाता है, जिन्नो तुम्हारी जिम्मेदारी है इस घर को सुख और सुकून से नहीं रहने देना, इस फैमिली को सुख और सुकून से नहीं रहने देना। इनके अंदर गमों को मुबतला रखना है, परेशानियों को मुबतला रखना है। क्यों? इनकी नस्लों में लानत चली आ रही है, रहमत नहीं चली आ रही। इनकी नस्लों में बद्दुआ चली आ रही है, दुआ नहीं है। आपने एक बात सुनी होगी कि जी इस बंदे को किसी फकीर की दुआ है, मां बाप की दुआ है, सुनी होगी आपने बात, या इस खानदान को किसी की दुआ है, आपने ये बात सुनी होगी, सुनी कभी? सुनी जी, इसको किसी की दुआ है, इसको किसी की दुआ है, ये बात आपने सुनी होगी। ये हकीकत है, दुआएं पीछा करती हैं, दुआएं ताकुब करती हैं। मेरे मुर्शिद रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनकी बाज दुआएं ऐसी हैं मैं अपनी आंखों से नकद शक्ल में देख चुका हूं। फरमाया, तारिक एक वक्त आएगा यूं होगा, एक वक्त आएगा यूं होगा, किसी की दुआ काम आती है और उसके उसका रिजल्ट अल्लाह उसे दिखाते हैं। आपके कई तजर्बात होंगे, आज मेरा मौजू बड़ा खुश्क मौजू है, परेशान मौजू है, हंसाने वाला मौजू नहीं है, पेशमानी का मौजू है। ऐसा मौजू जो इंसान के अंदर की नदामत को बेदार करे, इंसान के अंदर के इस्तिग़फार को ताजा करें और इंसान के अंदर की जिंदगी को बैठ के सोचने पे मजबूर करें। एक जिंदगी का यह अंदाज है जिसमें मैं मुतमैन हूं और दूसरों को इल्जाम जादू जिन्नात का देख के फारिग हो जाता हूं। एक जिंदगी का सबक यह भी है कि दूसरों को इल्जाम देख के फारिग नहीं होना, अपने आप को इल्जाम देना और अपने मन में, अपने तन में, अपने गिरेबान में, अपनी पिछली नस्लों में झांकना, अगर फिर भी नजर कुछ नहीं आ रहा तो इस्तिग़फार और निदामत के जरिए उस करीम से दरख्वास्त करना और एतराफ करना और एतराफ करना और मान जाना, मान जाना। हमारे एक दोस्त हैं, उनके चाचा का बहुत बड़ा आरा है, अब भी है, चाचा तो फौत हो गए। उनका रूसी ट्रैक्टर था, पुराना रूसी ट्रैक्टर, बड़े बड़े दरख्तों की बड़ी बड़ी लकड़ियां टेम्बर उठा के वो लाता था। उसका जो ड्राइवर था ट्रक इसका ट्रैक्टर का, वो बेचारा कुछ सर फिरा ही था, हमेशा सड़क के दरमियान चलाता था, लाख कोई गाड़ी हारन दे बिल्कुल, और ऊंची आवाज में कोई मौसीकी लगाता था, اونچی آواز میں عیسیٰ خیل بھی لگاتا تھا، بس اس نے وہی لگانا ہے صرف اونچی آواز میں. لاکھ لاکھ گاڑیاں دائیں بائیں آئیں، اس نے کوئی پرواہ نہیں کرنی. کئی دفعہ گاڑیوں والے اتر کے اس کو تھپڑ مارتے تھے، پھر جھگڑا ہو جاتا تھا، پھر ٹریکٹر کو وہیں کھڑا کر کے جیل میں لے جاتے تھے. پھر جیل میں جب بھی تھانے میں جاتا، اکثر وہ تھانے میں ضرور جاتا تھا، مہینے دو مہینے کے بعد تھانے میں جاتا تھا، ایک جگہ نہیں دیتا تھا، پھر اگر کوئی کہے تو اس کو گالیاں اور مارنے پہ آ جاتا تھا. بیچارہ بس کوئی اس مزاج کا تھا، تھانے میں جاتے ہی نہ اپنی قمیض اتار دیتا تھا، کہتے مجھے مارو، جوتے مارو مجھے. وہ کہتے معاملہ کیا ہے، کہہ رہے مجھے مارو. وہ کہتے جھگڑا کیا ہے، کہہ رہے مجھے مارو. وہ تھانے میں تو جا کے پڑنی ہی مار ہے، وہ کہتے مجھے مارو. اس انداز سے مار سے ہی بچ جاتا تھا. یہ ندامت کا ایک انداز ہے، میں مجرم ہوں، میں نے غلطی کی ہے، میں سزاوار ہوں، لہذا مجھے سزا دو، لہذا دو سزا، جلدی کرو سزا دو. ہم اپنی زندگی میں ذرا پیچھے اپنی ہسٹری اٹھائیں تو تین نسلوں کے بعد تو ہسٹری کا پتہ ہی نہیں چلتا، اور نسلوں کے ساتھ ہمارا رابطہ اور واسطہ اتنا ختم ہوا، دادے کا نام پتہ نہیں اور دادی کا عموماً نام پتہ نہیں ہوتا. پوچھتا ہوں میں، پتہ ہی نہیں ہوتا. نسلوں کے ساتھ رابطہ واسطہ، میل ملاپ، محبت پیار، لین دین، اٹھنا بیٹھنا، صلہ رحمی، درگزر، نسلوں کو پتہ نہیں ہوتا یہ ہمارا کون ہے، یہ ہمارا کیا لگتا ہے، ہمارے دادے کا نام، پردادے کا نام، اس سے بڑے کا نام، اس سے بڑے کا نام کیا تھا، کوئی پتہ ہی نہیں، نام ہی مٹ گئے. قبرستان میں جانا چھوڑ دیا، سنت سمجھ کے قبریں ہی بھول گئے، قبریں ہی بھول گئے. میرا جو بچہ پیدا ہوا ہے، جو بچہ پیدا ہوا اللہ کے فضل سے، اس کو کوٹ میں رکھ کے ہفتے دو ہفتے کے بعد جب بھی جانا ہوا، سیدھا قبرستان گیا اور اماں کی پینتی میں بچہ رکھ دیا قبر میں، پھر ابا جی کی پینتی پہ بچہ رکھا. اوے تو قبرستان میں لے گیا تھا، اس کو جنات چپک جائیں گے. اور میں نے کہا یہ قبرستان میں قبر کھودنے والوں کے بچے وہیں پیدا ہوتے ہیں، وہیں بڑے ہوتے ہیں، وہیں جوان ہوتے ہیں، وہیں بچے ہوتے ہیں، وہیں مر جاتے ہیں، وہ تو خود جن بن جاتے ہیں. نسلوں کو قبرستان کا عادی بنائیں گے، یہ سنت عمل ہے. یہ اپنے بڑوں کو یاد رکھنا، اپنے بڑوں کو نہ بھولنا، مزاج نہیں بنایا، یہ تو ماں باپ نے تربیت دینی ہوتی ہے، ماں باپ نے یہ سبق بتانا ہوتا ہے. ایک اللہ والے مجھے اس دن کہنے لگے، روزانہ 12 رکعت نماز نفل پڑھ کے اپنے ابا کو اماں کو دیتا ہوں، 12 اماں کو، 12 ابا کو، سفر ہو، حضر ہو، جہاں ہو، نفل پڑھتا ہوں میں، 12 رکعت اماں کو دیتا ہوں، 12 رکعت ابا کو دیتا ہوں. کبھی پچھلی ہسٹری بھی اٹھا کے دیکھیں کہ ہمارے پچھلوں نے کیا کیا تھا، کس کے ساتھ کیا کیا تھا، 1947 میں کس ہندو کے ساتھ مسلمان نے کیا کیا تھا، کسی سکھ کے ساتھ، ان کی بیٹیوں کے ساتھ کیا کیا تھا. ہم نے ہندو اور سکھوں کے، اب مجھے کہیں گے شاید یہ میں، یہ ہندوستان کا ایجنٹ ہے، ہم نے سکھوں اور ہندو کے ساتھ تو غم کی کہانیاں، ظلم کی کہانیاں اخباروں میں پڑھی، اپنی کہانیاں تو کبھی نہیں پڑھی. ضلع رحیم یار خان کا واقعہ ہے کہ اس کا نام موہنی تھا، موہنی اس کے دوست کی بیوی تھی، پیکر حسن و جمال تھی، اس کی اس پہ نظر تھی، اولاد نہیں تھی ان کی، اولاد کے لیے ادھر ادھر کوشش کرتے تھے، پھر مسلمانوں کے پاس بھی گئے، ایک مسلمان بابے نے تعویذ دے دیا، وہ بھی گلے میں ڈال لیا، غرض مند دیوانہ جو ہوا، ایک دم 47 کا اعلان ہوا، اس کا شوہر وہیں کا وہیں رہ گیا، اس نے تار بھیجا اپنے دوست کو کہ فلاں جگہ ہم ہندوؤں کا قافلہ جمع ہو رہا اسٹیشن کے قریب، تیری مہربانی، بیوی گھر میں اکیلی ہے، اس کو تانگے میں بٹھا کے وہاں پہنچا دے۔ اس نے اس کو تار بھیجا، میرے لیے خدمت ہے، تو میرا دوست ہے۔ اندر پروگرام اور بنایا، تانگے والے سے بھی بات کر لی، تانگے والے سے بھی بات کر لی، خود بھی اس کو تانگے میں بٹھا کے ایک طرف لے گیا۔ موہنی دیکھ رہی ہے کہ راستے ساری عمر موہنی کے تو وہیں گزرے تھے، بچپن جوانی، وہ کہنے لگے بھائی جان یہ راستہ تو کوئی اور جا رہا ہے، ایک تانگے والا بھول گیا ہے۔ اس نے نہیں ہم صحیح جا رہے ہیں، ویرانے میں جا کے موہنی کو پکڑ کے اٹھایا، کھینچا، اس کا دوپٹہ نوچ لیا اور اپنے ناپاک عزائم کا ارادہ کیا۔ موہنی اسے دوستی کا واسطہ دیتی رہی، اس کے اندر کیفیت اور تھی، موہنی کے بال کھل گئے، اس کا حسن و جمال اور نکھر گیا، وہ اس کی کوشش تھی، تانگے والا بھی ساتھ کھڑا تھا اور وہ بھی موہنی کو پکڑ رہا تھا اور اس کی مدد کر رہا تھا، اور موہنی اکیلی تھی جو دو مردوں کے درمیان ایک کشمکش میں لگی ہوئی تھی اور اپنے آپ کو بچا رہی تھی اور واسطوں کے واسطے، رام کے واسطے، مہاراج کے واسطے دے رہی تھی۔ آخر کار اس نے گلے میں ایسے ہاتھ کھینچا اور گلے میں ایک تعویذ تھا اور کہنے لگے اس پہ تمہارے مقدس قرآن لکھا ہوا ہے، میں نے اولاد کے لیے یہ تعویذ لیا تھا، تجھے اس کا واسطہ ہے، مجھے ہٹ، میرا ہاتھ چھوڑ دے اور مجھے نہ پکڑ۔ پر اس نے اس کا واسطہ بھی نہ مانا، حتیٰ کہ موہنی کو اپنی ہاتھوں اور باہوں کی گرفت میں لیا ہی تھا، اپنی اپنے ابھی اپنے عزائم پہ پورا نہیں اترا تھا، اچانک اس کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی اور ایک دم وہ گر گیا اور اس کے منہ سے جھاگ نکلنے لگی۔ موہنی بھی حیران دیکھ کے، اچانک کیا ہوا اتنی دیر کی کشمکش؟ تانگے والے نے دیکھا تو کالا سانپ تھا، اپنا کام کر کے وہ جا رہا تھا۔ تانگے والے نے دیکھا تو تھر تھر کانپنے لگا، اپنی چادر اٹھا کے موہنی کے اوپر ڈال دی، معاف کر دے، مجھے معاف کر دے، میں نے انجام دیکھ لیا اس کا، غیب سے تعویذ کھینچا اس نے اور کہنے لگی تجھے اس تعویذ کا واسطہ ہے جو تمہارے مسلمانوں کا قرآن ہے، اس قرآن کا واسطہ ہے، اس قرآن کا واسطہ ہے، اس قرآن کا واسطہ ہے۔ پر اس نے اس قرآن کا واسطہ ہی نہ مانا اور وہ سانپ آیا اور اس کو زندگی کو تمام کر کے چلا گیا، اور تانگے والے نے موہنی کو جا کے اس قافلے میں پہنچایا اور موہنی نے جا کے آپ نے واپس خامد کو یہ بات بتائی کہ میرے ساتھ یہ زندگی کا نظام بیتا، پتہ نہیں میرے کسی بڑے نے کسی موہنی کو تھاما تھا، میرے کسی بڑے نے کسی جاتے ہندو کو چھین کے قتل کر کے اس کا مال لے لیا تھا، میرے کسی بڑے نے کسی کا مال غصب کیا تھا، کسی کی دولت غصب کر کے یہ جائیداد بنائی تھی، یہ زمین بنائی تھی، کیا پتہ میری ماں نے کسی کا دل دکھایا، کسی کی نقلیں اتاری تھیں، کسی کو چڑایا تھا، میری نانی اور دادی نے زندگی کیسی گزاری تھی۔ مجھے آج دو لڑکیاں یاد ہیں کہ ہم زندگی پہ واپس آنا چاہتی ہیں، ہمارے لیے بھی کوئی راستہ ہے، ہم نے جی بھر کے گناہ کیے پر ہم کیا کریں، ہم نے اپنی زندگی میں ماں کو بھی ایسے دیکھا اور پھر نانی کو بھی ایسے دیکھا، اور سنا ہے کہ ہماری جو نانی کی والدہ تھی وہ بھی اسی زندگی کو گزار کے چلی گئی، پر ہم یہ زندگی نہیں گزارنا چاہتی، ہم نے آپ کے کچھ درس سنے ہیں۔ ہر چیز جادو ہوتی ہے، ہر چیز جنات ہوتے ہیں، اگر ہر چیز جادو اور جنات تھا تو قدرت کا نظام کہاں گیا؟ پھر مکافات عمل کہاں گیا؟ انتقام کہاں گیا؟ قدرت کی پکڑ ان بطش ربک لشدید، زہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، اس آیت کا ترجمہ کہاں گیا؟ کہ یاد رکھنا زمین اور آسمانوں میں، خشکی میں اور تری میں جو کچھ ہو رہا ہے تمہارے ہاتھوں کا کمایا ہوا ہے، تمہارے ہاتھوں کا، قرآن کہتا ہے تمہارے ہاتھوں کا کیا ہوا ہے، تمہارے ہاتھوں کا کیا ہوا ہے، وہ تیرے ہاتھ ہیں، تیری ماں کے ہاتھ ہیں، وہ تیری نانی کے ہاتھ ہیں، تیرے دادے کے ہاتھ ہیں، پتہ نہیں کس کے ہاتھ. اور یہ آج عذاب میری طرف آیا ہے، یہ بلا میری طرف آئی ہے، یہ مصیبت میری طرف منتقل ہوئی ہے، پتہ نہیں کس کا ہاتھ ہے. بس استغفار اور ندامت کے علاوہ، دیکھو بس دو لفظ دے رہا ہوں آج، ان لفظ کو یاد رکھیے گا. اور دونوں کے آج تک دو لفظ سنے تو تھے پر اس کا مفہوم بہت کم سوچا تھا. میں نہیں کہتا آپ کو پتہ نہیں ہے، میں یہ عرض کر رہا ہوں سنے تو تھے پر اس کا مفہوم بہت کم سوچا تھا. ایک ہے معافی، ایک ہے تلافی، بڑا فرق ہے. انہیں کہ جی معافی تلافی ہو گئی؟ ہاں ہو گئی. نا 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 نا. ایک ہے معافی اور ایک ہے تلافی، بڑا فرق ہے. زمین آسمان کا فرق ہے. اللہ کے ساتھ معافی، بندوں کے ساتھ تلافی. حقوق اللہ میں معافی اور حقوق العباد میں تلافی، اس کا حق اس کو دیں. ہاں تلافی، جو تو نے اس کا حق تلف کیا تھا، اس کا چھینا تھا اور کسی ذریعے سے اس کا حق تو نے برباد کیا تھا، وہ اس کی تلافی کر. تجھے اپنے زیور بیچنے پڑے، زمین بیچنی پڑے، دکان بیچنی پڑے، اس کی تلافی. تلافی وہ صرف معافی سے نہیں ہوگا. میں سویا ہوا تھا تو ایک سانپ مجھے آ کے ایسے جگاتے رہے. نیند تھی جوانی کی، اب تو میرے مرشد جاتے جاتے میری نیندیں ہی لے گئے. لوگ ہر موڑ پہ رک رک کے سنبھلتے کیوں ہیں، اتنا ڈر ہے تو پھر گھر سے نکلتے کیوں ہیں. نیند سے میرا تعلق برسوں سے نہیں ہے، خواب آ آ کے میری چھت پہ ٹہلتے کیوں ہیں. نہ میں جگنو ہوں، نہ دیا ہوں، نہ میں تارا ہوں، روشنی والے میرے نام سے جلتے کیوں ہیں. نہ میں جگنو ہوں، نہ دیا ہوں، نہ میں تارا ہوں، روشنی والے میرے نام سے جلتے کیوں ہیں. لوگ ہر موڑ پہ رک رک کے سنبھلتے کیوں ہیں، اتنا ڈر ہے تو پھر گھر سے نکلتے کیوں ہیں. نیند سے میرا تعلق برسوں سے نہیں ہے، خواب آ آ کے میری چھت پہ ٹہلتے کیوں ہیں. میں سویا ہوا تھا، بڑی گہری نیند، جوانی کی نیند، بہت گہری نیند. تو مجھے ایک بندہ ایسے اٹھا رہا تھا، ایک دم میں نے ایسے آنکھ کھولی نا، لیکن حکیم صاحب تہجد کا وقت جا رہا، پڑھ لو تہجد. میں نے جب چہرہ دیکھا نا تو ایک دم ایسے اٹھ بیٹھا، سوری نیند ختم. اور وہ چہرہ ایک ڈاکو کا تھا، ایک ڈاکو تھا. مجھے آج بھی وہ منظر یاد آ گیا ہے. میں کھڑکی کے ساتھ سویا ہوا تھا کہ یہاں سے ہوا آئے گی، گرمی تھی، راتیں چھوٹی تھیں، اور رات کو سویا بھی کوئی خدمت جھاڑو وغیرہ کی کر کرا کے دیر سے سویا تھا. وہ اٹھا فوراً، اور جوانی میں پیشاب زیادہ بھی زور نہیں کرتا، پیشاب آئے تو برداشت بھی ہو جاتا ہے. جلدی جلدی میں نے وضو کر کے نفل پڑھ لیے، پھر نماز پڑھی، نماز کے بعد پھر جا کے پیشاب کیا اور پھر وضو کیا. ہاں ہمارا ایک جوان تھا، میں اس کو اٹھاتا نا، اٹھ نماز کا وقت ہو گیا، اٹھ جا اٹھ جا. کہنے لگے ایسی نماز میں سوچا تھا، کہنے لگے کتنے منٹ باقی ہیں؟ میں نے کہا اللہ کا بندہ 10 منٹ باقی. کہنے لگے اب 2 منٹوں میں بتا دینا. پھر سو جاتا تھا، واقعی سو جاتا تھا. پھر میں اٹھاتا ہوں، میں اللہ کا بندہ اٹھو، نماز تیری تکبیر اولا ضائع ہو جائے گی، نکل جائے. کتنے منٹ باقی ہیں؟ میں نے کہا 4 منٹ. کہا تجھے کہا تو تھا 2 منٹ پھر سو جاتا. اچھا میں پھر اٹھاتا ہوں، اٹھو کتنے منٹ باقی ہیں؟ کہہ رہے 2 منٹ. اچھا اٹھتا ہوں اٹھتا ہوں اٹھتا ہوں، پھر 1 منٹ کے بعد اٹھا، بھاگ کے وضو گھر کے جماعت میں شامل ہو گیا. بھاگ کے نا ایسے وضو کر کے جماعت میں شامل ہو گیا، جماعت کے شامل ہو کے نماز پڑھ کے پھر کر آپ مجھے نہ اٹھانا، پھر سو گیا پھر سو گیا. اس شخص کی زندگی کو میں جانتا تھا جس نے مجھے تہجد کے لیے اٹھایا، ورنہ میرا تو کوئی ارادہ نہیں تھا. ارادہ تھا بھی، نیند کی غنودگی نے تو مجھے گھمایا ہوا تھا، نیند کی غنودگی نے مجھے گھمایا ہوا تھا. وہ شخص وہ تھا کہ مجھے اس نے خود بتایا، 3 ضلعوں کی پولیس اس کو پکڑنے آئی، 3 اضلاع کی ضلعوں کی پولیس اس کو پکڑنے آئی. کہنے لگا میں درختوں کا جھنڈ تھا، کھجور کا کانٹے کانٹے، کھجور کے جھنڈ کے اوپر میں چڑھ کے بیٹھا 3 دن 3 راتیں. انہوں نے بھوسے کی کوئی کوٹھڑی نہیں چھوڑی، انہوں نے کوئی فصل نہیں چھوڑی، انہوں نے اینٹ اینٹ بجا کے دی پولیس نے، 3 ضلعوں کی پولیس، پورے بستی کو گاؤں کو گھیرا ہوا، زمین کھا گئی یا آسمان اٹھا لیا، کچھ کرے مجھے نہ ڈھونڈ سکے. 3 دن سر کھپا کھپا کے آخر کار نکل گئے پولیس والے، اور بعد میں میں آ گیا، مجھے کوئی نہیں پکڑ سکا، پر مجھے رب نے جب ہدایت دی. اور پھر میں ایک گھر گیا اور ان کو جا کے کہا، وہ جو چوری ہوئی تھی وہ میں ہوں، کیونکہ کتنی چوریاں ایسی تھی میں پکڑا ہی نہیں گیا تھا، وہ تو چند چوریوں پکڑا گیا تھا، کئی بار جیل میں بھی گیا، وہ چوری وہ چور میں ہوں، اور 7 ریوالور تھا، وہ قتل جو میں نے کیا تھا میں ہوں، گولی مار دو مجھے، آخرت کے عذاب کو نہیں سہ سکتا، آخرت کی ناراضگی کو نہیں سہ سکتا، آخرت کے بدلے کو نہیں، دنیا میں مجھ سے بدلہ لے لو. اکثریت نے رو کے معاف کر دیا اور اس کو چوم لیا، اچھا تو وہی ہے؟ انہوں نے کہا فلاں جگہ آیا تھا، فلاں ہوا تھا، فلاں چوری ہوئی تھی، فلاں چیز تھی، یاد ہے؟ کہ ہاں میں تھا. اب اوروں کو پکڑواتے مرواتے، پولیس اوروں کو مارتے مارتے پاگل ہو گئی تھی اور لوگ بھی دیوانے ہو گئے تھے، وہ میں ہی تھا. ایک ایک بندے کے پاس جا کے اس نے معافیاں مانگی، اور کچھ نے کہا نہیں ہم لیں گے پیسے، نے کہا دوں گا پر میری قسطیں بنا دیں، مجھے تھوڑا تھوڑا کر کے میں دے دوں گا. پھر لکھا گیا قسطیں، مزدوری کر کر کے ان کو دیتا تھا. ہماری نسلوں میں کہاں سے مال آیا پتا نہیں، یہ مکان جو حویلی بنی، اس حویلی میں کس مزدور کا کرایہ تھا جو میرے دادا نے نہیں دیا تھا، کس مزدور کی اجرت تھی، کس مزدور کی مزدوری تھی جو اس نے نہیں لی تھی، اور اس وہ نکل گیا تھا یا مر گیا تھا، اس کی نسلوں کو میں نے تحقیق کر کے پہچان کے جا کے دینی تھی. استغفار ہمیں بچا سکتا ہے، معافی یہ استغفار، اور تلافی تلاش، معافی استغفار. ایک تسبیح ایسی جس میں آپ نے سارے گناہوں کا اعتراف اپنی نسلوں کے لیے، پوری امت کے لیے، پوری امت میں مجھے اور میری نسلوں کو بھی یاد رکھ لینا، مہربانی ہوگی، میرا کمیشن ہے، پوری امت کے لیے، اپنی نسلوں کے لیے، کہ مولا میری نسلوں میں کوئی ایسا گزرا جس نے تجھے تیرے بندوں کو ناراض کیا، تجھے تیرے بندوں کو دکھایا، تیرے مدینے والے کا دل دکھایا، مولا کوئی ایسا بندہ ہو، ایسا بندہ ہو، بس کوئی ایسا بندہ تھا اور ہم بھول گئے، ہم اس کا حق کھا گئے. مولا تو کریم ہے، تو کریم ہے، تو کریم ہے، تو کریم ہے. یہ استغفار ہے، یہ احساس ہے دل کے اندر. میں مدینہ گیا، میں نے مدینہ کا ادب نہ کیا. میں کعبہ پہ گیا، میں نے کعبہ کا ادب نہ کیا. میں حج پہ گیا، میں نے کتنے حاجیوں کو برا بھلا کہا ایک جگہ میں لینے کے لیے، منا، عرفات اور مزدلفہ اور بس میں پتہ نہیں کس حاجی کو میں نے دھکا، کس حاجی کے ساتھ کیا سلوک. لیٹرین میں لائن لگی ہوئی تھی، اس کی باری تھی، میں نے باری اس سے چھین لی اور آگے نکل گیا، اور وہ چپ ہو گیا، اور اس کی حالت احرام میں تھا اور اس کی ہائے نکل گئی. وہ اس وقت حاجت کی تکلیف میں تھا، پیشاب یا پخانے کی شدت پہ تھا. مولا کہاں غم ہوا، کہاں دکھ ہوا. استغفار. بچ جائیں گے متاثرین سے. انہیں لفظ میں نے جو دیا ہے وہ متاثرین دیا ہے، زلزلہ کے متاثرین، سیلاب کے متاثرین، آگ لگنے کے متاثرین، متاثرین. اس دن میرے پاس حویلی میں آیا، یہ جو اسی رمضان کے 29 رمضان میں آئل ٹینکر کا واقعہ ہوا، ہماری حویلی کے سامنے آگے کر کے ہیں، تو شکر ہے ہوا رکی ہوئی تھی، پیٹرول کا ٹینکر اوپر اٹھتا گیا، آگ اٹھتی گئی. اگر ہوا چل رہی ہوتی تو یہ تو میلوں جلا کے رکھ دیتی. ہوا حبس تھی، آپ نے دیکھا نہیں، حبس تھی، ہوا رکی ہوئی تھی. میرے پاس آیا وہاں حویلی میں، تو وہاں آ کے نا اس نے مجھے اپنی ٹانگ دکھائی، مجھے کہنے لگے میں فلاں چینل میں رپورٹر ہوں، اب فلاں میں ہوں. میں رپورٹنگ کرنے گیا تھا، بس جب پھٹا نا وہ ٹینکر، اس کی تہیں ہوتی ہیں، ایک تہ پھر دوسری تہ پھر تیسری تہ، جب وہ پھٹا تو میری یہ ٹانگ ساری جل گئی. اس وقت میں یا حافظ و یا سلام 11 دفعہ پڑھا ہوا تھا. میں نے آپ کے درس سنے، آج پہلی دفعہ آپ کو دیکھ رہا ہوں. میں نے آپ کا میگزین پڑھا، پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں. اور بسم اللہ توکل تو علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا ہوا تھا. میری یہ ٹانگ جل گئی، باقی محفوظ رہ گیا، اور کہا کہ اس کی برکت سے مجھے 15 لاکھ مل گیا. کچھ حکومت نے، بادشاہ نے دیا، کچھ وہ پٹرول والوں نے، کون سے شیل کا تھا پتہ نہیں کس کا تھا، شیل کا تھا، شیل والوں نے مجھے دیا، اور میں 15 لاکھ مجھے مل گئے. میں بچ بھی گیا، ٹانگ کا تھوڑا دکھایا، زخم بھی میرا بالکل ٹھیک ہو گیا، اور مجھے 15 لاکھ بھی مل گئے. پتہ نہیں کہاں سے ہمارا کوئی حادثہ ہوا تھا اور وہ ہم بھول گئے. صرف ایک چیز ہمیں بچا سکتی ہے، کون سی؟ استغفار. زندگی میں ندامت اور استغفار، زندگی میں ندامت اور استغفار. اور پھر کوئی دعائیں ہیں جو ہمیں پیچھا کر کے ہمارا کوئی حاصل ہو سکتا ہے، دعائیں ہیں، کچھ دعائیں ہیں، وہ جو ہمارے پیچھے اگر ہوں گی تو کام بن سکے گا. میں نے ایک درویش ہیں، بڑے وقت کے ولی ہیں، کوئی وقت ایسا نہیں گزرتا ان کو ہستیوں کا دیدار نہ ہوتا ہو. میں نے پہاڑی سے ایک بندہ تسبیح خانے میں آیا خدمت کرتے کرتے، میں نے کہا اس درویش کی خدمت کر دوں، اور پھر میں نے اس کو مضبوط بہت بڑی تنخواہ لگائی. میں نے کہا یہ تنخواہ تو دوں گا، پر تو اس درویش کی خدمت کر دن رات. اس نے چند دن تو خدمت کی، اس کے بعد اس نے خدمت ایمانداری کو چھوڑ کے دکانداری پہ آ گیا. پھر اس کو بار بار میں نے کہا، بار بار منت کی، بار بار پھر لوگوں کو کہا اس کا موبائل نمبر ہے، اس کو میسج کرو، اس کو سمجھاؤ. اللہ کا بندہ تو اس فقیر کی دعائیں لے لے، تیری نسلیں آباد ہو جائیں گی. پر اس کو تو وہ تو نگرانی والا تھا، سامنے خدمت کرنا ہے، غائبانہ جو ہے اپنی مرضی ہے. آخر کار میں نے اس کو خدمت سے ہٹا دیا، میں نے کہا تو جا اپنے گھر جا. اور وہ دعائیں لے کے نہیں گیا، میری بھی، اس درویش کی بھی. اور پھر کسی اور کو لگایا, اس کا مزاج بھی وہی رہا, آخر اس کو بھی ہٹا دیا, بھی تو ایک گھنٹہ جایا کر, ان کی جا کے خدمت کیا کر, باقی ہر وقت ہماری نگرانی میں رہے, ہماری نگرانی میں رہے, شاید یہ نگرانی تیرے رزق کو حلال بنا سکے. اب وہ کشمکش میں ہے, آیا خدمت کے جذبے سے تھا, اب جھگڑا کر رہا کہ میری تنخواہ تو اتنی ہونی چاہیے, آپ نے اتنی کہی تھی, وہ برکت سے ہٹ کے اب کثرت کی جنگ لڑ رہا ہے, برکت سے ہٹ کے کثرت کی جنگ لڑ رہا ہے. حیرت انگیز بات ہے, نسلوں کے ساتھ دعائیں لینے کا فن جانا ہی نہیں, سیکھا ہی نہیں, یہ سبق لیا ہی نہیں, سمجھ ہی نہیں آتی کہ دعائیں لینا. حالانکہ وہ درویش, ان کے بیٹوں نے دو نوکر رکھے ہوئے ہیں, جب میں نے ان کی حالت دیکھی, اوہو, نوکر مضبوط تنخواہیں لیتے ہیں, بیٹے خود بہت بڑے افسر ہیں. انہوں نے اس درویش کو 80 سال سے زیادہ ہے, میں نے اسپیشل بندے کو مضبوط وظیفہ تنخواہ کے نام پہ دیا, میں نے کہا اس درویش کی خدمت کر دوں. اصل تو مجھے کرنی چاہیے تھی, میری ندامت ہے, میں 400-500 میل دور, کلو میٹر دور بیٹھا ہوں, میں نے ان کی خدمت کر, پر کسی کو یہ کیفیت نصیب ہی نہ ہوئی کہ اس درویش سے کوئی دعائیں لینے کا فن ہم سیکھ لیں, اس کی اتنی خدمت کریں کہ اس کے اندر سے دعائیں نکلیں اور میری نسلیں شاد و آباد ہو جائیں. اور میرے پیچھے اگر کوئی بد دعائیں لگی بھی ہوئی ہیں, یہ دعائیں ایسی سامنے آ جائیں کہ وہ بد دعائیں چھوٹی ہو جائیں, دعائیں بڑی ہو جائیں, بد دعاؤں کا ترازو کلو کا ہو جائے اور دعاؤں کا ترازو 5 کلو کا ہو جائے, اور وہ بد دعاؤں والا ترازو تھوڑا ہو جائے اور دعاؤں والا ترازو بڑا ہو جائے, اور میری قسمت اور میرے دن رات سنور جائیں. یہ تو کوئی قسمت والے کو سمجھ آنی تھی بات, پر مجھے کوئی قسمت والا نہ مل سکا. جو اپنی قسمت کو سنوارنا کا موقع پا لیتا کہ قسمت کو ایسے سنوارتے ہیں, کوئی مجھے تو نہ ملا, تو میں سمجھتا ہوں کہ میرا ہی قصور ہے. ظلم تو نفسی فغفر لی مغفرۃ من عندک و رحمۃ. استغفار اپنی زندگی میں لازم کریں, اگر نسلوں کا رزق بچانا چاہتے ہیں, اور ایک اہم موتی ہے اور دینا چاہتا ہوں آج کی نشست میں, اور وہ یہ دینا چاہتا ہوں, اپنی نسلوں کو غریب, فقیر, اندھا, لولا, لنگڑا, کانا, معذور, اپاہج, مفلس اور تہی دامن اور تہی دست نہ چھوڑ کے جانا. آپ کہیں گے یہ بات ہمارے بس میں کہاں ہے, میں کہوں گا سچ ہے, یہ تقدیر کا نظام ہے, لیکن جو ہمارے بس میں ہے وہ تو کریں. نسلوں کو کسی کی بد دعاؤں کے تعاقب میں اور کسی کے پیچھے لعنت کے تعاقب میں نہ چھوڑ کے جانا, ورنہ نسلیں فقیر, غریب, تنگ دست, مفلس ہوں گے. میرے پاس ایک صاحب آتے ہیں, ان کو میں نے کئی دفعہ کہا ہے, ابھی تک اس کی آنکھیں نہیں کھلی, حالانکہ اس کے گھر کے اندر, اتنا بڑا گھر ہے لاہور شہر میں, پر گھر کے اندر بہت فاقوں کی حالت ہے, وہ کسی چھوٹوں کے پیسے کھا جاتا ہے اور ان کو بے عزت کرتا ہے. پلمبر آیا اس کے پیسے کھا گیا, بجلی ٹھیک کرانے والا ہے اس کے پیسے کھا گیا, جمع دار آیا اس کے پیسے کھا گیا, اور ان کو دھتکار کے نکال دیا. اس کے مزاج کے اندر نوابی مزاج ہے, ان کی آہیں ایسی لگی ہیں, اس کے گھر کا چین بھی لٹ گیا ہے, اس کے گھر کا رزق بھی چھن گیا ہے. میں نے کئی دفعہ اسے میں نے کئی دفعہ متوجہ کیا ہے, اور اس کو میری بات سمجھ نہیں آتی. کئی بار متوجہ کیا ہے, میرا وہ اس فیملی سے تعلق 17-18 سال سے ہے, 17-18 سال سے ان کا تسبیح خانے سے تعلق ہے, پر ان کو میری بات سمجھ نہیں آتی, ان کو میری بات سمجھ نہیں آتی. اتنا بڑا گھر ہے لاہور کے دل میں, اور گھر کے اندر فقر, غربت, تنگ دستی اور مفلسی اور بیماری اور نفرتیں اور جھگڑے اور تکلیفیں اور مسائل ہیں, وہ شاید معافی تو مانگتا ہوگا پر تلافی نہ کی، کیونکہ معافی کے ساتھ تلافی بھی ہوتی ہے۔ اگر بندہ تلافی کی نیت ہی کر لے اور تلافی کا جذبہ ہی لے لے اور اس کو تھوڑا تھوڑا کرنا شروع کر دے، اللہ بڑا کریم ہے، اللہ اندر کی نیت کو دیکھ کے خود پھر خیر کے فیصلے بھی کر دیتا ہے اور اس کے لیے ایسی وسعت دے دیتا ہے، ایسی تمنگری دے دیتا ہے کہ اس کو ساری تلافیاں پھر اس سے ہو جاتی ہیں۔ اور کوئی فیصلہ تو کرے، استغفار اپنی زندگی کے لیے لازم قرار دیتا ہے، اپنی زندگی کے لیے استغفار، زندگی کا آخری سبق ہے استغفار، اور زندگی کا آخری سامان ہے استغفار۔ خاتمہ ایمان پہ ہو جاتا ہے استغفار سے، نسلوں میں برکتیں آ جاتی ہیں استغفار سے، خیریں متوجہ ہو جاتی ہیں استغفار سے، اللہ کی مدد اور اللہ کا تعلق متوجہ ہو جاتا ہے استغفار سے۔ اور یاد رکھنا، اگر نسلوں کا رزق بچانا چاہتے ہیں، دولت بچانا چاہتے ہیں، ان کی عزت اور آبرو بچانا چاہتے ہیں، انہیں در در کا محتاج نہیں بنانا چاہتے، پھر معافی اور تلافی اس کے لیے کچھ سوچنا پڑے گا۔ معافی اور تلافی، معافی یہ ہے کہ استغفار بہت کثرت سے، اور تلافی یہ ہے کہ دائیں بائیں نظریں دہرانا شروع کر دیں، کس کا حق کھایا تھا، کس کی زمین کھائی تھی، کس کا مال کھایا تھا۔ ہمارے یہاں ایک ہمارے ساتھی آتے ہیں تسبیح خانے میں، ایک وقت یہ تھا کہ بھائیوں نے مل کے ایک کوٹھی پہ قبضہ کر لیا، کنال کی کوٹھی، بنگلہ تھا بہت خوبصورت، انہوں نے اس پہ قبضہ کر لیا، پولیس اس کو نہ چھڑوا سکی، عدالت نہ کر سکی، انہوں نے ایسا کیس بنایا کہ عدالت سے بھی جیت گئے، پنچایت سے بھی جیت گئے، بدماش آئے، گولیوں سے بھی جیت گئے، فائرنگ سے بھی جیت گئے، ہر حملے ہر کیس کو جیت کے اس گھر کو اپنا گھر بنا لیا۔ سالہ سال سے اس گھر میں رہ رہے تھے، تسبیح خانے میں آئے، دل کی دنیا آباد ہوئی، اندر کی آنکھ کھلی، ایک ہلچل مچی۔ کرتے کرتے ایک وقت آیا، مجھے کہنے لگے، ہم چاہتے ہیں کہ وہ گھر ان مالکوں کو واپس کر دیں۔ میں نے کہا سبحان اللہ، اچھی بات ہے۔ ان مالکوں کے پاس گئے کہ جی ہم گھر خالی کر رہے ہیں، آپ کا گھر ہے، آپ لے لیں۔ وہ ایسے منہ دیکھ رہے ہیں، حیرت کی بات ہے، ہم نے تو سارے کے سارے اسباب اختیار کر لیے، تم سے اپنا گھر نہ لے سکے، کیا وجہ ہے؟ کہنے لگے ہمارے مرشد پیر صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ اچھا نہیں ہے۔ وہ کہنے لگے وہ پیر ہمیں تو دکھاؤ، میرے پاس لے آئے باقاعدہ۔ وہ مجھے دیکھیں، انہوں نے سمجھا تھا کوئی بابا ہوگا بوڑھا سا، چار بندے اس کو اٹھا کے پکڑ کے لے آئیں گے۔ اکثر گلیوں میں جاتے ہیں، مجھ سے پوچھتے ہیں، وہ جی حکیم طارق صاحب سے ملنا ہے۔ میں نے کہا جی بالکل سیدھے چلے جائیں، آگے ان کا دواخانہ ہے۔ میں نے کہا مجھے یہیں پکڑا جاؤں گا، میں تو یہیں پکڑا جاؤں گا، میں یہیں پکڑا جاؤں گا۔ میں نے کہا آپ یہ سیدھے چلے جائیں، اور آپ آگے جائیں گے نا تائیں ہاتھ پہ، ان کا دواخانہ ہے، دوائیں وہیں سے ملتی۔ کہہ رہے نہیں حکیم صاحب سے ملنا ہے۔ میں نے کہا ابھی بیٹھے نہیں ہیں حکیم صاحب، بیٹھے کہاں ہیں؟ یا پھر اکثر میں کہہ دیتا ہوں آگے آپ تشریف لے جائیں، وہ آپ کو بتا دیں گے، ان کے بارے میں ساری معلومات بتا دیں۔ ایک دفعہ پکڑا گیا، وہ پیچھے ایک دوسری بھائی، حضرت حضرت میری بات سن لینا، وہ فیملی کھڑی ہو گئی، مجھے دیکھنے لگے۔ میں کہا ہاں ہاں ٹھیک ہے، دعا کر دی آپ چلے جائیں۔ انہوں نے کہا کون؟ کہنے لگے یہی حکیم صاحب نے۔ ہاں نہیں پیڑا یہی حکیم صاحب نے۔ ایک دم ایسے نے کہا، اس نے کہا شاید بابا جی پیٹ ویٹ بہت بڑا پگڑ ہوگا، بڑی دنیا ہوگی، ہٹو بچو ہوگی، اتنا نام سنا، گاڑی نہ آنا چاہے، اتنا نام سنا، اتنی دنیا دیکھی، یہی حکیم دار ہے؟ انہوں نے کہا یہی ہے۔ انہوں نے کہا کھودا پہاڑ نکلا چوہا اوہی مویا ہویا، نہ منہ نہ متھا، جن پہاڑوں لتھا، یہ حکیم طارق، حال دیکھو اس کا۔ استغفار کو اپنی زندگی میں لازم کر لیں. نبی معصوم پاکیزہ جو کسی کا حق کھانا تو دور کی بات، حق کے بارے میں سوچنا بھی نبی سے ثابت نہیں ہو سکتا. وہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، میں 70 بار اپنی زندگی میں صبح شام استغفار کرتا ہوں. کم از کم ایک تسبیح. بہت بڑا استغفار اگر نہیں کر سکتے تو کم از کم استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اتنا ہی کر لیں. یا ایک اور چھوٹا سا استغفار بتاتا ہوں، بہت عظیم ہے، استغفر اللہ العظیم استغفر اللہ العظیم استغفر اللہ العظیم، یہی کر لیں. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین استغفار ہے، رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم استغفار ہے. اللہم انی ظلمت نفسی استغفار ہے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ یہ استغفار ہے. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ یہ استغفار ہے. کوئی بھی استغفار پر دل جب خود نادم ہو جاتا ہے، دل کی استغفار دل کی کیفیتوں کے ساتھ، اندر کی ندامت کے ساتھ، کہیں وہ صرف بول اور لفظ نہ ہوں بلکہ ان بول اور لفظوں کے پیچھے دل کی کیفیت بھی ساتھ متوجہ ہو. اگر آنکھیں نہیں رو رہی تو دل تو ہی رو ہی رہا ہو کہ مولا میری خطائیں، میری بڑوں کی خطائیں، مولا میری گناہ، میری غلطیاں، چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے، وہ چونٹی اس نے نہ چاہتے ہوئے ماری تھی نا، اس نے جان کے چونٹی ماری تھی جان. مجھے اپنی ایک بچپن کی خطا پہ اکثر ندامت ہوتی ہے. مسجد میں جاتا تھا تو چھوٹے چھوٹے گرمیوں میں مینڈک ہوتے ہیں، مچھر ٹڈیاں پکڑتے ہیں، میں کیا کرتا، مینڈک کے اوپر مسجد کی ٹوپی دے دیتا. اچھا اگر مینڈک اس کو ہٹا لیتا اور ٹوپی دے دیتا، ٹوپی ہو جاتی بھاری، چھوٹا مینڈک ہوتا تھا اس کا پیشاب وہیں نکل جاتا، بےچارے ڈر کے نا پیشاب نکل جاتا. میں خوش ہوتا ایسے اٹھا کے دیکھتا پیشاب نکلا یا نہیں نکلا. استغفر اللہ ایسے تو بھی نہ اٹھا کے میں دیکھتا اس کا پیشاب نکلا یا نہیں. اور اس بےچارے کا پیشاب نکل جاتا تھا، میرے میں خوش ہوتا، ہاں ٹھیک ہے اس کو چھوڑ دیتا. اب احساس ہوتا ہے مجھے اپنی ہستی پہ شرم ہے، تیری وسعتوں کا خیال ہے، پر اپنے دل کو میں کیا کروں، اسے پھر بھی شوق وصال ہے. یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، اور تجھ پہ سب گھر بار لٹا دوں، خانہ دل آباد رہے، اور نظر سے اپنی سب کو گرا دوں، فقط تجھ سے فریاد رہے، اور یار رہے یا رب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں، ہر وقت ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں سرشار رہوں، ہوش رہے نہ مجھ کو کسی کا مگر میں تیرا ہوشیار رہوں. ہمارے دل کے اندر آج کے بعد معافی اور تلافی کا فکر پڑ جائے، معافی اور تلافی. معافی کا تو سنا تھا استغفار، تلافی معافی کو ہم نے سمجھا شاید معافی تلافی ایک ہی لفظ ہے، نہ نہ یہ دو جدا لفظ ہیں. ہر لفظ اپنے اندر ایک زندگی رکھتا ہے، اور ہر لفظ اندر ایک پیغام رکھتا ہے، اور ہر لفظ کے اندر ایک میسج ہے، ایک انداز ہے معافی اور تلافی کا. ہر لفظ کے اندر ایک انداز ہے معافی اور تلافی کا. معافی اور تلافی کو زندگی کا ساتھی بنائے. میں آپ مولا معافی آج کے بعد ہے، معاف کر دیں، ایسا نہ ہو میں تو زندگی میں عیش کر جاؤں، پر کو ریس کی ایسا تھا جس میں برکت نہیں تھی، میں تو کثرت کی تلاش میں الجھتا رہا اور برکت میں نے مانگی نہیں سوچی نہیں، اور مولا مجھے ایسا رزق دے جو میری نسلوں کی برکتوں کا ذریعہ بن جائے، جو میری نسلوں کے خیروں کا ذریعہ بن جائے، جو میری نسلوں کی راحتوں کا ذریعہ بن جائے، جو میری نسلوں کے امن اور ایمان کا ذریعہ بن جائے، اور مولا ایسا رزق ہو جائے جو میری نسلوں کی عزتوں کے محافظ بن جائے، عزتوں کا محافظ بن جائے، عزتوں کا محافظ بن جائے، عزتوں کا ایسا رزق دے دے مجھے، ایسا رزق دے دے. اور ایسی زندگی دے دے، اور اگر مجھے اس زندگی میں کہیں مولا کسی کا حق، کسی کی چیز، تو مولا مجھے اس زندگی سے محفوظ کر دے، میں وہ زندگی نہیں چاہتا، تو اس زندگی سے مجھے بچا دے، اور اگر ہو بھی گیا ہے تو مولا معاف بھی کر دے، اور اس کی میں تلافی کے لیے پوری کوشش کروں گا، اپنی پوری صلاحیتیں استعمال کروں گا، کوئی حد نہیں، میرا ہاتھ تنگ ہو جائے گا۔ مجھے ایک بندہ کہنے لگا، آپ کا درس سنا تو میں نے فیصلہ کر لیا بہن بھائیوں کو حصہ دوں گا، حالانکہ حصے تقسیم ہو گئے تھے۔ میں نے کہا میرے اس میں حصہ جو بنے گا وہ دوں گا۔ جب میں نے اپنے حصے میں سے حصہ نکالا دو بہنوں کا، اور پتہ نہیں کس کا، پر دو بہنوں کا غالباً، میں نے حصہ نکالا تو میرا بہت سارا حصہ ادھر چلا گیا، اور بھائیوں کو کہا تو وہ لڑنے پہ آ گئے، تو دے دے، ہمیں تو باپ دے گیا تھا۔ میں نے اپنا حصہ نکالا اور بہنوں کو دے دیا، اور بہنوں کی دعائیں، بہنوں کی آہیں میرے ساتھ۔ پھر میں غریب ہو گیا، تنگ دست ہو گیا، اور میرا ایک بہت بڑا ذریعہ تھا جو ان کے میراث میں چلا گیا، اور میری بہنیں خوشحال ہو گئیں، اور مجھے لوگ کہتے تھے، کبھی کبھی بیوی بھی کہہ دیتی تھی، بچے بھی کہہ دیتے تھے، ابا جی آپ کو تو ابا دے گیا، وہ سمجھدار لوگ ہیں، وہ سمجھدار ہیں، آپ سمجھدار نہیں، یا ابا جی آپ کو آخرت کی زیادہ فکر ہے، وہ ہمارے چچا تایا ان کو فکر نہیں ہے۔ میں کہتا بیٹا ان کی قبر ان کے ساتھ ہے، میری میرے ساتھ ہے، بس قدرت نے نظام بدلا۔ کرتے کہنے لگے میں نے 18 سال پورے حالات دیکھے، 18 سال حصہ دینے کے، 18 سال پورے حالات دیکھے میں نے، اور 18 سال میں نے تنگ دستی کے گزارے۔ میرے پاس بچوں کی عید کے لیے پیسے نہیں ہوتے تھے، کپڑے نہیں ہوتے تھے۔ ایک دفعہ خود عید کے لیے بچے کہتے ہم بھی سوئیاں کھائیں گے، میں نے کہا بچہ رات کی روٹی بچی ہوئی ہے، ہمارے پاس تو یہی ہے، عید کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اور میرے بچے دیکھتے تایا چچا کے، وہ تو اچھی پوشاکیں، اچھی سواریاں، اور ہمارا یہ حال۔ اور وہ جو حصہ بہنوں کے پاس گیا، وہ تھائی سب سے قیمتی مہرہ، میری آمدنی کا ذریعہ، وہ بھی چلا گیا۔ 18 سال میری نسلوں نے سفید پوشی اور مفلسی دیکھی، اور 18 سال کے بعد میری آزمائش کے دن جب ختم ہوئے، حالات نے کروٹ بدلی۔ تلکل ایامو نداولہا بین الناس، حالات نے کروٹ بدلی، سورج نے اپنا رخ بدلا، اس کی دھوپ ڈھلی، سایہ آیا، اور پھر جو رب نے مجھے دیا پچھلی 18 سال کی ساری میری کمیاں پوری کر کے، رب نے خوشحالی کے وہ دروازے کھولے ہیں۔ مجھے سہل ہو گئی منزلیں، کہ خزاں کے رخ بھی بدل گئے، تیرا ہاتھ ہاتھ میں آ گیا تو چراغ راہ کے بھی چل گئے، تیرا ہاتھ ہاتھ میں آ گیا تو چراغ راہ کے بھی جل گئے۔ صد سال دور چرخ تھا ساغر کا ایک جام، نکلے جو میں کدے سے تو دنیا بدل گئی۔ یہ جو تسبیح خانے کا میں کدا ہے، جب اس سے نکلے جو میں کدے سے، ایک جام پلایا تھا پرانا، 100 سال اس کو چرخ دیا ہوا تھا، 100 سال پکا 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 کے وہ کشتہ بن گیا تھا۔ 100 سال دور چرخ تھا ساغر کا ایک جام، آپ شعر سمجھ آیا؟ 100 سال دور چرخ تھا ساغر کا ایک جام، ایسا کوئی جام پلایا ساقی نے، 100 سال اس کو پکاتے 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 مجھے ایک جام پلا دیا، بس ایک جام پینا تھا، نکلے جو میں کدے سے۔ جب اس میں کدے سے، یار کے میں کدے سے نکلے، تسبیح خانے نکلے جو میں کدے سے، جو دنیا بدل گئی۔ اور جب تسبیح خانے میں گیا تو پھر کیا ہوا، پہلے ایک بجلی سی کوندی، ارے میں نے آج تک معافی تلافی کا تو سوچا نہیں تھا، پہلے ایک بجلی سی کوندی، پھر اس کے آگے خبر نہیں ہے۔ پہلے ایک کیا کوندی؟ بجلی سی کوندی، پھر اس کے آگے خبر نہیں ہے، مگر جو پہلو کو دیکھتا ہوں تو دل نہیں ہے، جگر نہیں ہے، سب کچھ میرا ختم ہو گیا، اور احساسات کی دنیا میں آ گیا، بے حسی کی دنیا سے نکل آیا، اب معافی کا بھی فکر ہے اور تلافی کا بھی فکر ہے. میں تو 2 گھنٹے آپ کی ان باتوں میں لے بیٹھا، گھڑی کیوں چلی گئی؟ کس وقت بیٹھا تھا؟ 5:30-7:30 ہو گئے، 5 منٹ باقی. تو 2 گھنٹے میں نے آپ کو تو کوئی لطیفہ بھی نہیں سنایا، آج آپ کو تو رلا دیا. مولا چلو ہم رو لیں تو قیامت کے رونے سے ہی بچا دیں، اور مولا یہیں رونا تھوڑا سا اگر ہو جائے تو کوئی حرج نہیں، قیامت میں روئیں گے کوئی نہیں سنے گا. حتیٰ کہ قیامت میں جہنم کا داروغہ جو مالک ہے، اللہ اس کو بہرا بنا دے گا کہ ان کے رونے کی تو سن بھی نہ آواز. ابھی ہم نے سوال و جواب کی نشست کرنی ہے یا تھک گئے ہیں؟ ابھی تو میں نے آپ کو وعدہ کیا ہے وقت دینا ہے. آج رات اپنی ہے، بات اپنی ہے، یار باقی، محفل باقی، میں باقی، مینا باقی، تو باقی، میں باقی، سب مٹا، بکسر صرف رب باقی. تو مٹا صرف رب باقی، صرف رب باقی. معافی اور تلافی ہمارا ٹائٹل ہے، ٹائٹل ہے، ٹائٹل عنوان ہے زندگی کا، راہ منزل ہے معافی اور تلافی. کہاں کہاں میرا حق میں نے، یا کسی کو تکلیف یا کسی کو کچھ ہوا، میرے بڑوں نے، چلو جتنا مجھے پتہ ہے اس کی تو میں تلافی کر لوں، جتنا مجھے خبر ہے میں اس کی تلافی تو کر ہی دوں، جتنی معلومات ہیں اس کی میں ٹو میں لگ جاؤں آج کے بعد، اس کی ریسرچ میں لگ جاؤں آج کے بعد، اس کی تو تلافی کر ہی دوں. کوشش کریں گے نا، میں بھی کروں گا، سبق مل جل کے یاد کریں گے، موت تک سبق یاد ہو جائے تو بڑی بات ہے، اگر نہ بھی ہو چلو سبق یاد کرنے والوں میں تو شامل ہو ہی جائیں گے، نہ بھی ہو تو سبق یاد کرنے والوں میں شامل ہو بھی جائیں گے. تو معافی اور تلافی کا سبق یاد رہے گا. بڑے عرصے کے بعد یہ زندگی کا ایک غم کا میں نے 2 گھنٹے آپ سے بات کی، 2 گھنٹے یہ بات کی ہے. ابھی بھی میرا جی نہیں چاہتا میں اپنا موضوع چھوڑوں، کہ میرے سامنے مضامین کی آمد ہے، باتوں کی آمد ہے، واقعات کی آمد ہے، اور اللہ کے علم سے علم مل رہا ہے، اور اللہ اپنے علم سے علم دے رہا ہے. پر میں کہتا ہوں نہیں، میں نے آپ کو بھی کچھ آپ کی بھی سننی ہے، ساری اپنی سناتا جاؤں. آپ کا تو خلوص ہے، آپ میری سنتے ہی جاتے ہیں، سنتے ہی جاتے ہیں، اور ٹک ٹک دی دم دم نہ کشی دم سنتے ہی جاتے ہیں، کہ میرے اندر احساس ہے کہ آپ کی بھی سن لو. کوئی سوال دائیں طرف سے؟ جی جی، یہ کہتے ہیں کہ جی رات آپ نے انمول خزانہ سنے، بڑے کام کی بات ہے، آپ کو فائدہ ہوگا. یہ اللہ والے کہتے ہیں جی رات آپ نے انمول خزانہ ہمیں بتایا، نمبر 1، نمبر 2 اس کو کثرت سے پڑھنا. میں ٹیچر ہوں، پڑھاتا ہوں، اور میں نے کچھ اور بھی مشغولیات ہیں، کچھ اور بھی پڑھنا پڑھانا ہوتا ہے، اس میں میں کیسے کر سکتا ہوں کہ میں اتنا کثرت سے پڑھ لوں، میں کیسے کر سکتا ہوں؟ جب جس زندگی کسی چیز کا شوق ہوتا ہے نا، شوق شوق سے پھر وقت سارا نکل آتا ہے. اس نے کہا ماں سرکس لگی ہے، میں نے جانا ہے. اس نے کہا بیٹا وہ سرکس؟ میں نے کہا ماں یہ تو ہے. اور اما کہنے لگی بیٹا تین گھر چھوڑ کے مسجد کرے. اما وہ مسجد, اب وہ اور یہ کا فرق نہیں سمجھے. شوق جب ہوتا ہے پھر تنابیں خود بخود سکڑ جاتی ہیں, پھر منزلیں خود بخود مل جاتی ہیں, پھر راہیں خود بخود نکل آتی ہیں. جب شوق ہوتا ہے, جب شوق ہوتا ہے, طلب ہوتی ہے, پھر وقت نکل آتا ہے. میرا تو تجربہ یہی ہے. میں کالج میں جاتا تھا, اپنی مثال دے رہا ہوں, کسی کو کوئی بتانے کے لیے جتانے کے لیے نہیں ہے. جو بندہ چاہے میری ہر بات سے جو مطلب لے لے, اس کا اپنا برتن ہے. تو میں مسنون دعائیں کاغذ میں لکھ لیتا تھا. تو کالج میں جاتے ہوئے میں بس میں بیٹھتا تھا تو میں وہ یاد کرتا جاتا تھا, یاد کرتا جاتا تھا. پھر چند دنوں میں یاد ہو جاتی تھی, پھر واپسی پہ آتا اور دعا یاد کر لیتا, اور وظیفہ یاد کر لیتا. ایک شعر میں اکثر کہا کرتا ہوں, اس شعر کو میں نے دو تین دن لگائے تھے یاد کرنے کے لیے. ہر چند گناہ ہم زیادہ دو بیرون است, لطف و کرمت ولے ازاں افسون است, نمید مشو زی رحمت تو ہرگز, جرمم چو خصت فضل تو بیچون است. جو ہر نماز کے بعد 40 دفعہ یا صبح شام 40 دفعہ پڑھے گا, رزق کی بارش ہو جائے. قدرتی آپ کے سوال سے یہ وظیفہ بھی مل گیا. میں نے یہ شعر سنا, لیا, اجازت لی. اس کے بعد میں نے اس کو یاد کیا. فارسی عربی میں بہت کم جانتا ہوں, مجھے پتہ نہیں ہے. میں تو اپنے لہجے میں اردو بھی صحیح نہیں بول سکتا, زیر زبر کا بہت فرق ہوتا ہے. ہر چم گناہم زیادت و بیرون است, لطف و کرمت ولے ازاں افزون است, نمید مشو زی رحمت تو ہرگز, جرمم چو خصست فضل تو بچون است. یاد کیا, ہو گیا یاد, بالکل یاد ہو گیا. اور اس کے فائدے بھی ملے. انسان اگر تھوڑی سی کوشش کر لے تو کام کرتے کرتے بھی بہت کام انسان کر رہا ہوتا ہے. کسی کو یاد کر رہا ہوتا ہے اور گنگنا رہا ہوتا ہے, کچھ پڑھ رہا ہوتا ہے, کچھ سوچ رہا ہوتا ہے. کام کرتے کرتے اور بھی سوچ رہا ہوتا ہے, اور بھی گنگنا رہا ہوتا ہے, اور بھی کر رہا ہوتا ہے. نہیں کر رہا ہوتا. میں ایک ڈائجسٹ پڑھ رہا تھا, اس میں ایک 3 صفحے دیے ہوئے تھے. میں نے کہا واہ, ڈائجسٹ کا پیٹ تو بھرنا ہے. ہمارے پاس تحریریں اتنی ابکری پے پہ ہم کہتے ہیں 6-6 سال کے بعد تحریریں. ایک دفعہ بندہ بیچارہ, ہاں, سرائے عالمگیر سے اس کی تحریر لگی تو پتہ چلا کہ وہ کہتے تھے میں نے ابکری میں بھیجی ہے تحریر, لگی نہیں, مر گئے ہیں, حسرت میں میری تحریر لگ جائے. وہ کئی سال کے بعد باری آئی اس کی تحریر کی. اور میں نے ڈائجسٹ میں ایک چیز پڑھی, لکھا تھا میں اکثر گنگناتی ہوں. پھر شعر لکھے ہوئے تھے, گانے لکھے ہوئے تھے, اکثر گنگناتی ہوں. اس میں شعر, گانے, چیزیں لکھی ہوئی تھی. تو جب کسی چیز کا شوق ہوتا ہے پھر آدمی اس کو گنگناتا بھی ہے, اس کو پڑھتا بھی ہے, اس کو جپتا بھی ہے, اس میں کھپتا بھی ہے, اور پھر اس میں اترتا بھی ہے. جتنا زیادہ پڑھ سکے انمول خزانہ, یہ تو ہے ہی خزانہ. خزانے میں جتنا گہرا جائیں گے خزانے کی اتنی زیادہ تہوں میں موتی ملیں گے. کیا خیال, خزانہ کہتے اسے ہیں. خزانے میں جتنا گہرا جائیں گے اتنا زیادہ ملے گا. جی جی بیٹھ جائیں, جواب مل گیا. بھائی بچوں کو پڑھاتے ہیں, سارا کچھ کرتے ہیں, جواب مل گیا ہے, اسی میں سے لے لینا. جی سامنے سے. جی جی
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
لوگ وظائف پوچھتے ہیں قرض سے نجات کے لیے اور مقدموں سے نجات کے لیے, یہ دو وظائف.
میاں بیوی کے جھگڑے کے نہیں پوچھتے آپ سے؟ میں نے پچھلے دفعہ بھی انہیں ایک لطیفہ سنایا تھا, 2 گھنٹے ان کو میں نے پریشان کیا, افسردہ کیا. چلو ایک تھوڑا سا کچھ سنائی دوں. اللہ کے مہمان ہیں, مدینے والے کے مہمان ہیں. پچھلے ہاتھ کچھ بہتر ہے الحمدللہ, اب موومنٹ ہو رہی ہے. جو نئے تجربہ کیا, پتہ نہیں اس نے کیا کیا. تو وہ کیا بات تھی؟ ہاں میں نے سنایا تھا دوستوں کو، مجھے کسی نے سنایا تھا کہ ایک بندہ نا اپنی بیوی کو مار رہا تھا ڈنڈے سے، چیخو پکار تھی آہو پکار تھی، ایک پرانا بابا گزرا، وہ دیکھا یہ کیا کر رہا ہے بیوی کو مار رہا ہے، وہ پاگل، عورت کا علاج ڈنڈا نہیں، عورت کا علاج عورت ہے۔ بندہ ایک دم رک گیا ڈنڈے سے، انہوں نے کہا کیا مطلب؟ انہوں نے کہا دوسری شادی کر، اس پہ عورت ڈال، عورت کا علاج عورت ہے۔ مائی کہنے کی بابا تو ہمارے معاملات میں دخل نہ دے، جا اپنا کام کر۔ اس کو ڈنڈا تے کہنے کی جانوں تو اپنا کام کر، جا ہمارے اپنے مالت ہمارے معاملات میں دخل نہ دے۔ اور اس کو ڈنڈا اٹھا کے کہنے لگی جانوں تو اپنا کام کر۔ بابا تھا نا پرانا تھا، وہ کہنے لگا پاگل ڈنڈا نہیں مارتے عورت کو، عورت کا علاج عورت ہوتی ہے۔ اللہ، اچھا جی سامنے سے آپ نے سوال پھر کریں۔ قرض ادا نہیں ہوتا، مجرب وظیفہ قرض ادا، ان سے نجات ملے، مغلطے مقدمے ہیں عدالتوں سے ان سے نجات ملے، قرضوں سے نجات ملے۔ ایک گھر تھا تو اس میں رات کو ہنسنے کی آوازیں آتی تھیں، کہکوں کی آوازیں آتی تھیں، اور وہ پتہ نہیں پریشان تھے کیوں کہکوں کی آوازیں آتی ہیں۔ پتا چلا تحقیق پہ کہ بیوی چوٹی اٹھا کے نشانہ بنا کے اپنے شوہر کو مارتی ہے، اگر تو شوہر کو لگ جائے تو بیوی کا کہکا، اگر شوہر کو نہ لگے تو شوہر کا کہکا۔ تو ساری رات کہکوں کی آوازیں آتی ہیں، معلوم ہوا بیوی کا جوتا چلتا رہتا ہے ساری رات، شوہر کو لگ جائے تو بیوی کا کہکا اور شوہر کو نہ لگے تو شوہر کا کہکا، ساری رات گھر سے کہکوں کی آوازیں آتی۔ پھر سوال بیان کرو۔
یہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ وہ قرض کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں اور ایسا مجرب وظیفہ ہو کہ جو ہمارے قرض ادا ہو جائیں، تو دوسرے یہ عدالتوں میں جو کیس ہوتے ہیں نا،
کہاں سے آئے آپ؟
بٹ گرام سے۔
بٹ گرام سے، اچھا اچھا میں بتاتا ہوں اس کا، اب لطیفہ نہیں سناؤں گا پتا ہوں۔ اصل میں اس کا علاج یہ ہے کہ لوگوں کو اعمال پہ لگائیں، لوگوں کے پر مقدمات، جادو، بیماریاں، تکلیفیں، مشکلات، مسائل، زندگی کی ناکامیاں، ایک تو انہیں استغفار ضرور دیں۔ آج میں آپ کو اپنا ایک تجربہ بتاؤں، میرے حضرت رحمت اللہ علیہ نے ایک بات مجھے فرمائی تھی، اور یہ فرمائی تھی کہ دیکھ کبھی کسی کو دم کرنا یا دعا کرنا پہلے خود استغفار کر لینا، بڑا عجیب راز ہے۔ اور پھر اس کے بارے میں وضاحت فرمائی، کیا پتہ تیری کوئی ایسی غلطی ہو، تیری کوئی ایسی غلطی ہو کہ تیرے دم اور وظیفے سے کی تاثیر کے سامنے وہ غلطی آ جائے، استغفار کر لے گا تو وہ غلطی ہٹ جائے گی، اس کے دم اور دعا کی تاثیر پوری ہو جائے گی۔ اس کو ہم کہتے ہیں نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک۔ لوگوں کو آپ انمول خزانہ نمبر دو بتائیں، اور اگر ان پڑھ ہیں تو ان کو صرف بتائیں پڑھیں یا لطیف ہو یا علیم ہو یا خبیر، اتنا تو ہر بندہ پڑھ سکتا ہے، نہیں پڑھ سکتا۔ یہ جو لفظ لطیف ہے نا، لفظ لطیف ہے، یہ عجیب لفظ ہے، اور علیم عجیب لفظ ہے، کائنات کے اس میں راز ہیں، اور خبیر، اس کو جس کو سمجھ آ جانا ہے لفظوں کے، وہ لفظوں کو چھوڑ نہیں سکتا۔ آپ تمام ذکر کریں گے، ہر ذکر میں ایک اللہ پاک نے روح رکھی ہے، لطیف اور علیم اور خبیر میں ایک اللہ نے انوکھی لذت رکھی ہے، انوکھا اس کے اندر۔ آپ لوگوں کو یہ انمول خزانہ دیں. بڑا لکھا ہے تو اس کو یہ سمجھائیں, اس سے کم پڑھا لکھا ہے اس کو کہیں یا لطیفم بخلقہی, یا علیمم بخلقہی, یا خبیرم بخلقہی, الطف بھی یا لطیف ہو یا علیم ہو یا خبیر. اگر بالکل ان پڑھ ہے تو اسے کہیں سارا دن پڑھ یا لطیف ہو یا علیم ہو یا خبیر, اسے یہ کہیں, اسے کہیں پڑھ, اور اسے یہ کہیں کہ ایک تسبیح ایسی پڑھ جو دھیان والی, توجہ والی, خشوع والی, گڑ گڑانے والی, بھکاری بننے والی. اول آ کر درود شریف کے ساتھ ایک تسبیح صبح شام ایسی پڑھ, باقی کھلا پڑھتا رہے, کیونکہ اللہ کے ہاں دھیان سے مانگی جانے والی دعا کی بڑی طاقت ہے, تاثیر ہے اور بہت زیادہ حیثیت. آپ یہ بتائیں, مقدمے کے لیے بھی یہی, جادو کے لیے, بیماریوں کے لیے بھی یہی, سب کو اجازت ہے. جی ہاں, انہوں نے بڑا اہم سوال کیا ہے. کہتے ہیں لفظ اللہ کو سامنے رکھ کے اپنے دل میں سمونے کا آپ نے عمل دیا تھا, اس کو ذرا پھر بھی بتا دوں کہ سفید کاغذ پہ ایسے لفظ اللہ لکھیں, ٹھیک, کالا سفید کاغذ ہو, کالا کالی سیاہی ہو, جیسے فوٹ اسٹیٹ سے کالی سیاہی نکلتی ہے, فوٹ اسٹیٹ کروا لیں, بڑا سارا موٹا سا اللہ لکھا ہوا اس میں ذات ہو, اس کو آنکھوں کے سامنے رکھیں اور اس کو دیکھتے رہیں, ایسے دیکھتے رہیں اور اس تصور کے ساتھ دیکھتے رہیں یہ لفظ میرے دل میں اتر گیا, ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی, اب تو آ جا, اب تو خلوت ہو گئی, اب تو آ جا, اب تو خلوت ہو گئے. اس نام کو ایسے دیکھتے رہیں اور تصور یہ ہو کہ یہ نام میرے دل میں اتر گیا, یہ نام میرے دل میں اتر گیا اور کاغذ پہ نہیں لکھا ہوا, اب یہ میرے دل پہ لکھا ہوا ہے, کاغذ پہ نہیں لکھا ہوا, اب تو یہ میرے دل پہ لکھا ہوا ہے. ایک وقت ایسا آئے گا, یقین سے کہہ رہا ہوں انشاءاللہ, ایک وقت ایسا آتا ہے وہ کاغذ بالکل سفید ہو جاتا ہے, اس کو دیکھیں گے سفید ہوگا اور وہ لفظ یہاں آ جائے گا, اور یہی دل کے اندر اللہ ہونا مطلوب ہے. جب دل کے اندر اللہ آ گیا, خاتمہ بالخیر, قبر روشن, اور دنیا میں ولایت, فقیری, اللہ کا تعلق اور صالحیت, اور زندگی میں کمال اور کشف, یہ سب کچھ اسی میں موجود ہے. اس کو دیکھنا کب تک ہے؟ آپ نے سوال یہ کیا, دیکھنا کب تک ہے؟ جب تک منزل نہ ملے. پرہیز دنیا کا سب سے بڑا پرہیز ہے, ترک لذات, ترک حیوانات, ترک شہوات. دنیا کا اصل سب سے بڑا پرہیز ہے وہ یہ ہے رزق کے حلال, عقل حلال اور صدق مقال, بس دو ہی پرہیز. زندگی کی سچائیاں لفظوں میں بھی, رزق میں بھی, اور رزق حلال, یہ سب سے بڑا پرہیز, حلال سب سے بڑا پرہیز. کہتے ہیں کوشش کے باوجود بھی نہیں ہو رہا, وہ کیا کرے, وہ محنت بڑھائے, دائیں بائیں دیکھیں کہیں ٹائر پنکچر تو نہیں ہو رہا, سوراخ تو نہیں ہے, اس کو ٹھیک کرے, کہیں غلطی ہے تو صحیح نا بھائی. اوپر سے سنیں, میری طرف دیکھیں ذرا, اوپر سے ٹنکی ہے وہ بھری ہے, نیچے ساری ٹوٹیاں بھی کھلی ہوئی ہیں. کہتے ٹنکی بھری نہیں, ٹوٹیاں تو بند کر, نلکے تو بند کر, نلکے بند کر پھر ٹنکی بھر اوپر, پھر بھری رہے گی, نلکے بند کرتا نہیں ہے, پھر کہتے ٹنکی نہیں بھری. جی جی, پیچھے پہلے کھڑا ہوا تھا.
کبھی سنا نہیں ہے, اس کے بارے میں بتا دیں جو انسان کے بارے لے کے تو پانی پھیر دیتا ہے, غلط کیا ہو رہا ہے انسان نوجوان کے ذہن کے اندر.
کہتے ہیں نوجوان کے ذہن میں غلط خیال آنا، نوجوان نسل نشے کی طرف زیادہ جا رہی ہے، گناہ کی طرف زیادہ جا رہی ہے، اسٹریٹ کرائم، گلیوں کے اندر کے غلطیاں، اس کی طرف نوجوان نسل زیادہ جا رہی ہے، وسوسوں کی طرف. تو کہتے ہیں چونکہ میں بھی جوان ہوں، کتنی عمر ہے آپ کی؟ 22 سال کا. اس شوخ نوجوان کو نصیحت میں کیا کروں، برسوں کسی کی تاک میں دیوانہ میں بھی تھا. تو کہتا ہے کہ یہ میری جوانی ہے. کوئی ایسا بتا دیں ہمارے علاقے کے جوان بھی یہ جوان کہتے ہیں. کہاں سے آئے؟ سرگودا سے. تو کوئی ایسا کہتے ہیں بتا دیں کہ ہمارے جوانوں کی جوانی بچ جائے. کسی خاکی پہ مت کھڑکا کا اپنی زندگانی کو، جوانی کر فدا اس پہ کہ جس نے دی جوانی کو. کسی خاکی پہ مت کر خاک اپنی زندگانی کو، جوانی کر فدا اس پہ کہ جس نے دی جوانی کو. ارے لوگوں دیکھو یہ کیا ظلم کر رہا ہے کہ کسی مرنے والے پہ مر رہا ہے. اس کے لیے میرا ایک درس ہے، نیٹ کی تباہ کاریاں. نیٹ پہ پڑا ہوا ہے، پتا ہے کسی کو؟ کس کو پتا ہے؟ ہاتھ اونچا کھڑا کر کے. بہت سارے لوگوں کو پتا ہے. درس کا کوئی نمبر مجھے پتا نہیں ہے. پتا نہیں وہ حافظ بیٹھے ہوتے ہیں بعض درسوں کے، ان کو پتا ہوئے. ہاں جی، 26 فروری 2015. دیکھو پتا ہے حافظ ہوتے ہیں. ایک بل میں جو ہے وہ ان کو سب کی بھی یاد ہوتی ہے، متشابہات کا بھی پتا ہوتا ہے، سب کو یاد ہوتا ہے. میرے درس کے بعد حافظ ہوتے ہیں. 188 نمبر ہے موسیقی پہ، اور ایک یہ ہے. ایک عمل میں بتایا کرتا ہوں، آپ بھی سن لیجئے. اس سلسلے میں 3 عمل بتاؤں گا. ایک میں نے غالباً پرسوں بتایا کہ 66 بار کیا پڑھنا ہے. ہاں ماشاءاللہ آپ سارے جاگ رہے ہیں. ویسے آپ کی نیند کا بڑا مسئلہ رہتا ہے، کوئی پریشانی رہتی ہے. صبح دیکھیں گے یاروں کی حالت، ذرا لمبی رات سو کے بھی صبح دیکھیں گے، ذرا طبیعت کا پتہ چل جائے گا. یاری کا، یاری کسے کہتے ہیں، صبح پتہ چل جائے گا دوستی کا. کیونکہ اوکھے ویلے یار کا پتہ چلتا ہے نا. صبح مشکل ویلا ہوتا ہے، نیند کی غنودگی ہے، بیٹھا ہے، فکر ہے نہیں. اماں مرے تو روٹی کھائیں گے، ابا مرے تو روٹی کھائیں گے. نہ کسی چیز کا فکر، نہ غم، نہ فاقہ. آگے ہڑتال ہے، ٹرینیں بھی بند ہیں پچھلے اجتماع کی دعا کے بعد، بسیں بھی بند، راستے بھی بند. یہ کہتے ہیں ہر چیز تو کھلی ہوئی ہے. اس لیے صبح دیکھیں یار کو کہ نیند کیسے آتی ہے، کون سی ٹیک تلاش کرتا ہوں، اور کون سا کونا ایسا ہوتا ہوں جس میں طارق کو نظر نہ ہوں میں. صبح دیکھیں گے. 3 چیزیں میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. ایک تو اعوذ باللہ ہے. کتنی بار؟ 66 بار صبح شام. غور سے سمجھیے گا، کام کی چیز بتا رہا ہوں. دوسری، یہ انگلی نا ناف میں رکھ کے قمیض کے اوپر سے ہی، یا کہارو اتنا پڑھیں کہ سانس ٹوٹنے پہ آ جائے ہر نماز کے بعد، چاہے وہ 3 بار 7 بار 9 بار 20 دفعہ جتنا بھی. بس اس کے بعد تصور ہی میں پھونک مار دیں. ضروری نہیں ایسے ہوں گی رکھ کے بیٹھے نمازی کہیں گے کیا ہوا تجھے، درد ہے، تکلیف ہے. ایسے انداز سے کریں لوگوں کو ایسے آتے پتہ ہی نہ چلے، اور پھونک ایسے تصور میں مار دیں، تصور میں مار دیں. خاص طور پہ جو خاندان مجھ سے اجازت لینے آتے ہیں تو میں ان سے ایک بات کہتا ہوں، آپ سے بھی کہہ رہا ہوں. اپنی بیٹی کو کہنا تسبیح خانے سے اگر اس کی نسبت ہے یا اللہ کا ذکر اس کی زبان پہ جاری ہے، سسرال میں جا کے زبان سے ذکر کبھی نہ کرے، ہونٹ ہلتے ہوئے کبھی نہ ہوں. کیونکہ اور مصلے پہ زیادہ دیر نہ بیٹھے اگر وہاں ماحول نہ ہو. کیوں؟ لیٹرین میں زیادہ دیر بیٹھنا رواج میں، کچن میں زیادہ دیر رواج میں، شو پیس کے سامنے یعنی ڈریسنگ ٹیبل کے شیشے کے سامنے زیادہ دیر کھڑا ہونا رواج میں، اور مصلے پہ زیادہ دیر بیٹھنا چونکہ رواج میں نہیں ہے. کئی گھروں میں میں نے جھگڑے دیکھے ہیں کہ بہو آئیے ہمارے پر جادو کرتی ہے، اس کے ہونٹ ہلتے رہتے ہیں. کہنے لگے بچے آپس میں لڑے، ایک بچے نے گلاس اٹھا کے دوسرے کے سر پہ مارا، اس کا خون نکلنے لگا. بہو نے سسر کو گالیاں دینی شروع کر دی. ظالم جب بھی آتا ہے پھونکے مارتا ہے, جادو کرتا ہے, دیکھو میرے بچے کو چوٹ لگتی ہے. وہ تو لگتی ہے بچوں کو چوٹ. مجھے آ گیا سسر, کہنے لگے جی میں گھر میں آیت الکرسی پھونکتا ہوں کہ اللہ تو حفاظت فرما. وہ ظالم جب سے آئی ہے کہنے لگے ایسے گھر سے آئی ہے, نہ اللہ کا نام ہے, نہ تسبیح ہے, نہ اعمال ہے. ہمارے گھر میں روز جھگڑا ہوتا ہے کہ میرا سسر جادو کرتا ہے میرے بچوں پہ, میرے بچوں کو چوٹ لگی. میرا بچہ رو رہا ہے, دودھ نہیں پیتا. بچہ ضدی ہے اور زمین پہ ماتھے سے ٹکرے مارتے ہیں. بعض بندے نا بچے پیدائشی غصے والے ہوتے ہیں, کہہ رہے دیکھو اس نے ٹکر ماری ہے نا, اس نے جادو کیا ہے میرے بچے کو. دوسری چیز میں جو عرض کر رہا ہوں, انگلی رکھ کے یا کہارو پڑھیں ہر نماز کے بعد اتنا کہ سانس ٹوٹنے لگے. اور تیسری اور آخری چیز جو کہ تیر بہدف ہے, ایسے جا کے نشانے پہ لگتی ہے. تیر نظر کا یہ اثر جس کو لگا شکار ہے, تیر نظر کا یہ اثر جس کو لگا شکار ہے. تیسری اور آخری چیز جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا وہ ہے 35 بار محمد الرسول اللہ, احمد الرسول اللہ. بڑی کمال کی چیز ہے, میرے مدینے والے کی نسبت ہے, میرے مدینے والے کا نام ہے, میرے مدینے والے کی شان ہے, اور میرے مدینے والے کا فیض ہے, اور میرے مدینے والے کی محبتیں ہیں. 35 بار پڑھنا شروع کر دیں, اور حتیٰ کہ اگر بیٹا بیٹی باپ بیوی ماں وغیرہ ان کے وہ کسی غلط ٹریک غلط راہوں پہ نکل گئے ہیں اور وہ نہیں پڑھتے تو ان کی طرف سے کوئی دوسرا پڑھنا شروع کر دے تو بھی رزلٹ ملتا ہے. کچھ عرصہ صبر حوصلے یقین اور اعتماد کے ساتھ پڑھیں تو صحیح, پڑھیں تو صحیح. بہت یقین ملتا ہے, بہت رزلٹ ملتا ہے. تو یہ تین چیزیں میں نے آپ کو دی ہیں, باقی درس سنتے رہیں اور وظائف معمولات کرتے رہیں, اس سے بھی انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اور اگر آپ مزید اس کا فائدہ پانا چاہتے ہیں تو سارا دن, اگر آپ کوئی وظیفہ اور نہیں پڑھ رہے تو سارا دن یہی وظیفہ پڑھتے رہیں, محمد الرسول اللہ, احمد الرسول اللہ. جوانی بے داغ رہے گی, جوانی تابناک رہے گی, جوانی اور نسلیں ہمیشہ رب ان کو نفس اور شیطان, ذلت و ظلمت, علت قلت اور ذلت سے اللہ انشاءاللہ بچاتا رہے گا. وکفا باللہ ولی وکفا باللہ نصیر. آپ میں سے کوئی سوال جی؟ کمر کے درد کے لیے جی میں بتاتا ہوں, کمر کے درد کے لیے, یہ تو اس وقت عالمی مسئلہ ہے, کمر کا درد عالمی مسئلہ ہے. ایک ٹوٹکا بتاؤں بڑا شاندار بتاؤں, یہ بتائیں, ٹوٹکا بتا رہا ہوں, ایک سوال کروں گا اس کا جواب مجھے چاہیے ہوگا, اس پھر ٹوٹکا بتاؤں گا. اگر جواب نہیں دیں گے ٹوٹکا نہیں بتاؤں گا, اٹھ کے چپ کر کے چلا جاؤں گا. چوٹ تو ویسے ہی ظالمان نے میرے بازو کو لگا دی ہے, تو جا کے اس کی مالش کرا لوں گا. ٹوٹکا بتاؤں گا ایک, سنیں ذرا آواز. یہ نوٹوں کو گننے والا ایک فوم ہوتا ہے جس کو لگا کے, اس کو کیا کہتے ہیں, سپنج, پنچ, سپنج, اور جس کے اوپر پانی ڈالتے ہیں, ڈمپر, سپنج, ڈمپر, جو بھی ہے. آپ ایک کام کریں, ایک کام کریں, وہ یہ کریں کہ جتنا پانی اسپنج میں ڈالتے ہیں تول کے پورا, اتنا پانی ڈمپر یا اسپنج میں ڈالیں, اور اتنا ہی پانی کسی اور برتن میں ڈال کے رکھیں. آپ حیران ہوں گے, اسپنج کا پانی خشک ہو جائے گا, وہ پانی ویسے پڑا رہے گا. کبھی تجربہ کیا؟ اسپنج کا پانی ٹرمپ اپنا کس کا ڈمپر کا پانی خشک ہو جاتا ہے, وہ کہاں جاتا ہے؟ وہ فوم اس کو خشک کر دیتا ہے. ہوم اس کو خوش کر دیتا ہے. جب سے یہ میٹریس اور ہوم آیا ہے ہمارے بیڈوں پہ اور ہماری زندگی چارپائیوں سے یا روئی والے گدوں سے, میٹرس بیڈ ہے تو روئی والا گدا بچھا دیں کیا حرج ہے, جب سے ہم میٹرس میں آئے ہیں ہوم میں آئے ہیں, تین بیماریوں نے ہمیں گھیر لیا ہے. لکھ لیں, ایک کمر کا درد, ایک سستی, 20 گھنٹے بھی سو لیں ریلیکس نہیں, پرسکون نہیں اٹھتے, ٹھیک. اور تیسری بیماری عورتوں کی زیر ناف کی بے شمار بیماریاں اور مردوں کی بھی زیر ناف کی بے شمار بیماریاں, اتنی بیماریاں کہ پھر مرد آپس میں بہن بھائی بن جاتے ہیں, بس بات آگے ختم. سمجھ آئیے جی, جسم کا سارا جوہر وہ فوم چوس جاتا ہے. میں نے پرانا آرٹیکل لکھا ہوا ہے آج سے بہت سال پہلے, 97 کا, پتہ نہیں اس سے بھی پرانا, نہیں اس سے ہی پرانا ہے, ریوالونگ چیئر کے بارے میں, جو فوم والی کرسیاں ہیں اس کے بارے میں, اس کے بارے میں ایک مضمون ہے, فوم والی کرسیاں, میٹرس, فوم کے گدے, ہمارے جسم کی سارا کچھ چوس لیتا ہے, ہر چیز ختم کر لیتا ہے. اور اس کی وجہ سے کمر کا درد, ڈسک کے مسائل, سستیاں, جسم میں کاہلی, پھرتی سے نہ اٹھنا, اتنے گھنٹے سو کے بھی پرسکون نیند نہ پانا, یا گہری نیند پا کے بھی اٹھنا تو جسم ٹوٹا ٹوٹا. چارپائی اور بیڈ کی زندگی میں بڑا فرق ہے. اب بیڈ ہے اگر کوئی حرج نہیں, تو اس پہ جو ہے یہ سندھی رلیاں ہوتی ہیں, گھر میں بناتے ہیں, سادہ پرانے کپڑوں کی پہلے ہوتی تھی, اسے بڑی نیند لاجواب آتی تھی, یا روئی کے گدے بنوا لے, فوم کی زندگی سے نجات حاصل کر. فوم کی زندگی سے نجات حاصل کر. اب اس کا ایک نسخہ بھی بتاتا ہوں آپ کو, اس کا ایک نسخہ بتاتا ہوں. میں نے پچھلے درس میں بھی بتایا تھا, اجتماع میں اس بتاتا ہوں, میتھے کے بیج اور چھوٹی الائچی, بس نسخہ ختم. اور یہ میں نے ابکری میں چھاپا بھی تھا, اور کتنے بیٹھے ہوں گے یہاں کلندر جنہوں نے اس کو استعمال بھی کیا ہوگا, اس کا فائدہ بھی پایا ہوگا. پھر سنیں نسخہ, میتھے کے بیج, جو اچار میں میتھا نہیں ڈالتے, اس کے بیج اور چھوٹی الائچی سبز ہو, سفید نہ ہو, موٹی ہو, اچھی ہو, اس میں سے سات نہ نکلا ہوا ہو, جوہر نہ نکلا ہوا ہو, ایکسٹریکٹ نہ نکلا ہوا ہو, ہم وزن لے لیں, ایک چٹاک وہ لے لیں, ایک چٹاک وہ لے لیں, آدھا پاؤ وہ لے لیں, آدھا جتنا جی چاہے, دونوں کو باریک پیس لیں, اور چھلکا سمیت چھوٹی الائچی پیسیے گا, چھلکے کے اندر بڑی تاثیر ہے. اب یہ نسخے کے فائدے سنیں ذرا مجھ سے, اور آپ جھوم جائیں کہ اس کے فائدے کیا ہیں. بالکل سستا نسخہ ہے اور لاجواب اس کے ریزلٹ ہیں. کوئی بیٹھا ہے ایسا جس نے اس کو آزمایا ہو, صرف ہاتھ ابھی پوچھوں گا نہیں, پہلے میں بتاؤں گا پھر آپ سے سنوں گا, کہیں گے ہم سے سن کے پھر بتانا شروع کر دیا. کس کس نے بتانا ہے, 1 2 3 4 5 6 7 8 اور بھی ہیں, بس اچھا ٹھیک ہے. اب پہلے آپ کی خدمت میں خود عرض کروں گا, جو بندہ اس کو استعمال کرے, اچھا پیس کے آپ رکھ لیں, کوشش کریں شیشے کے برتن میں ہو, پلاسٹک کے برتن میں جتنا بھی رکھیں گے تاثیر ختم ہو جاتی ہے. میں تو خود اپنے بارے میں کھپتا ہوں کہ میں ڈبیوں میں ڈالتا ہوں, مجبور ہوں کیا کروں, شیشے کی ڈبیاں کہاں سے لے آؤں. اگر جار نہیں ہے, مرتبان نہیں ہے, اگر مرتبان نہیں ہے تو کوئی چینی کا ڈونگا ہو, برتن ہو, بہرحال کوشش کریں, ورنہ پلاسٹک کی جس ڈبے میں کہیں ڈال کے رکھ لیں. اب اس کی استعمال سنیے گا,
دو چیزیں ہیں، تیسری دفعہ پھر بتا رہا ہوں، میتھرے کے بیج اور چھوٹی الائچی، بس نسخہ تیار، اور آپ رہیں بے قرار. ایک چمچ صبح شام چھوٹا دودھ کے ہمراہ، یا آدھا چمچ صبح شام، دو دفعہ یا چار دفعہ طبیعت کے مطابق، مقدار تھوڑی یا زیادہ، دو بار یا چار بار اس کو آپ استعمال کریں، دو بار یا چار بار اس کو استعمال کریں، دو بار یا چار بار. دودھ کے ساتھ، مجبوراً دودھ نہیں ہے تو پانی کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں. یہ نسخہ جو میں نے سب سے پہلے مضمون لکھا تھا، یہ لکھا تھا سب سے پہلے جو مضمون لکھا تھا یہ لکھا تھا میں نے بواسیر کے لیے. پرانی بواسیر خونی ہو یا بادی ہو، موقوں والی ہو، جو بھی ہو، اور دائمی قبض کے لیے، دائمی قبض ہماری غذاؤں کی وجہ سے، یا ہم کھا کے بیٹھتے ہیں، یا ایسی غذائیں کھاتے ہیں کہ یا اللہ یا نان نکال یا جان نکال، یا نان نکال یا جان نکال. غذاؤں میں ایسی قبض ہو، پیٹ کا بڑھنا ہو، میدے کی گیس بادی تبخیر ہو، مہروں کے مسائل، مہروں کے مسائل، ڈسک، کمر کا درد. اگلا فائدہ سنیں، جن کے گھٹنوں میں درد ہو بہت زیادہ، پین کلر کھا کھا کے تھک گئے ہوں، گولیاں درد والی، اور ان لوگوں کے لیے جن کو ہم دیسی زبان میں کہتے ہیں کہ مرد کے جراثیم کمزور، سپرم مورٹالٹی، مرد اور مرد جو ہے اس قابل نہیں کہ اس کے اتنے جراثیم ہوں، جس کو لفظ جراثیم کہتے ہیں دیسی زبان میں، کہ وہ اس کی اولاد ہو سکے. مرد بانجھ ہو، مرد بانجھ ہو. عورت صحیح ہے، ٹیسٹ کہتا ہے مرد میں کمی ہے، اور ہمارا معاشرہ بھی الٹا ہے، اکثر مرد میں کمی ہوتی ہے، کہتے ہیں ہم اپنے بیٹے کی بھائی کی شادی کریں گے، اس میں سے اولاد نہیں، اور مائی سسکتی رہتی ہے، حالانکہ اس کا اس میں قصور ہی نہیں ہوتا. میرے مشاہدے کے مطابق 10% صرف اولاد نہ ہونے میں عورتوں کی کمی ہوتی ہے، 90% مرد ہوتے ہیں، اور ہمارا بے رحم معاشرہ، جسے ایک اللہ والے کو لفظ مجھے سنا تو مجھے اچھا لگا، کہ سسرالی معاشرہ بڑا ظالم ہوتا ہے، سسرالی معاشرہ بڑا ظالم ہوتا ہے، وہ معاشرہ کہتا ہے کہ اس کی وجہ سے ہماری اولاد نہیں ہے، ہم اور شادی کرتے ہیں، یا اس کو دھتکارتے ہیں اور اس کو ذلیل کرتے ہیں اور اس کو خون کے آنسو رلاتے ہیں، حالانکہ اپنی اولاد کی وہ جراثیم، وہ اسپرم جو ہیں وہ بالکل ڈیڈ ہوتے ہیں، یا ایزو اسپرمیا ہوتا ہے کہ خود ہیں ہی نہیں، یا تھوڑے ہوتے ہیں اس قابل، یا سلگج بالکل معذور یا کمزور. ان مسائل کے لیے یہ نسخہ چند دن، چند ہفتے، چند مہینے ضرور استعمال کیا جائے، دودھ کے ساتھ بہتر ہے. چند دن، چند ہفتے، چند مہینے درود کے ساتھ دونوں میاں بیوی استعمال کریں. اور ایک فائدہ اور بھی ہے کہ جو کہتے ہیں کہ ہم بہن بھائی بن گئے ہیں، ان کے لیے بھی اس کی تاثیر لاجواب ہے. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی ہے. یہ آپ نے کمر کا درد کا نسخہ پوچھا تو دیکھیں کتنا زبردست میں نے نسخہ بتا دیا، اور کئیوں کے بھلے ہو گئے، ہو گئے کئیوں کے. اچھا، مجھے پتا چلا کہ خواتین جو ہیں اپنی جگہ نہیں چھوڑتی، کہتی جی ہماری کمر میں درد ہے. میں نے کہا کوئی مائی ایسی بتاؤ جس کی کمر میں درد نہ ہو، کوئی خاتون ایسی ہو جس کی کمر میں درد. اچھا، یہ خواتین کے لیے، مردوں کے لیے، بڑوں کے لیے یہ بہت زبردست چیز ہے. ویسے اس کے اضافی فائدے اور بھی ہیں، نظر کی طاقت کے لیے، دماغ کی یادداشت کے لیے، اعصاب اور پٹھوں کی طاقت کے لیے بہت فائدے مند ہے. اب مجھے مختصر سا اپنے فائدے بتائیں کہ آپ نے کیا فائدہ پایا اس نسخے سے، کس نے کیا پایا؟ جی مختصر بتائیں. ہاں، کہتے ہیں میری والدہ نے کہا بچپن سے میرا سیدھا سینہ کھڑکتا تھا، سردی ہو یا گرمی، چیسٹ کنجیشن.
طور پہ شاید
کہنے لگا میں نے اس کو قہوے کے طور پہ پیا اور شہد ملا کے پیا، جب سے یہ چائے چھوڑ دی اس کو بطور قہوہ ابال کے دوائی سمیت پی گیا، اس میں ہلکا میٹھا شہد کا، اس دن سے میرا ختم ہو گیا سینہ۔ کتنے سال کا تھا اندازہ؟ اب کتنی عمر ہے آپ کی؟ 32-33 سال ہے، تو اس کا مطلب ہے 30 سال کی کہانی تھی ختم ہو گئی۔ اور بتائیں، اس وقت اس نسخے کی؟ ہاں جی جی، وعلیکم السلام جی۔ بھائی مختصر بات کریں، صرف یورک ایسڈ کے لیے استعمال کیا اور بواسیر کے لیے فائدہ ہوا، اور 3 کلو وزن بھی کہتے ہیں میرا کم ہوا، موٹاپے کا بھی علاج ہے، یہ انکشاف ہے ان کا، 3 کلو وزن بھی میرا کہتے ہیں کم ہوا۔ جی آپ فرمائیے۔ ایک دوست کی بیوی کو 6 ماہ سے کمر کا درد تھا، کہتے ہیں یہ دوائی بنا کے دی، 4 دن کے بعد وہ کہتے ہیں کہ کمر کا درد ٹھیک ہو گیا۔ جی اور بتائیے، اور کون بتائے گا؟ ہاں جی بتائیں، کون بتا رہا ہے؟ بادی بواسیر کے لیے بہترین ہے۔ ہاں جی بادی بواسیر کے لیے کہتے ہیں بہترین ہے۔ اور بتائیں، ہیں گردے کے درد کے لیے یہ کہتے ہیں اچھا ہے۔ اچھا اور بتائیں جی۔ ہاں جی اور کسی کو فائدہ ہوا ہو؟ معدے کی تیزابیت کے لیے کہتے ہیں میں نے اس کو آزمایا ہے اور بہت فائدہ ہوا ہے۔ جی اور کس نے آزمایا اس کو؟ جی ٹھیک ہے۔ ہاں جی آپ نے قبض کے لیے استعمال کیا، فائدہ ہوا؟ جی ماشاءاللہ۔ جی جلد کے لیے استعمال کیا، کہتے ہیں میری بہن نے استعمال کیا، اس کو کیا ہو گیا تھا؟ کہتے ہیں میری بہن نے استعمال کیا، اس کا چہرہ نکھر گیا، جلد فریش ہو گئی، مرجھایا ہوئے زندگی، مرجھائے ہوئے چہرے ان کے لیے بہت زبردست ہے۔ یہ کہتے ہیں یعنی اس کا مطلب ہے ایک بندے نے کہا کہ میرا موٹاپا ختم ہوا، دوسرا اپنا یورک ایسڈ ختم ہوا، بواسیر کہتے ہیں ختم ہوئی، اس سے اور کیا فائدہ ہوا؟ گردے کا درد ختم ہوا، اور کیا؟ معدے کی گیس ختم ہوئی، ایک کہتے ہیں قبض ختم ہوئی، ایک کہتے ہیں بواسیر ختم ہوئی، اور ایک کہتے ہیں میرا سینہ کھڑکتا تھا چیسٹ وہ ٹھیک ہوا، اور کس نے کیا بتایا؟ جلد نکھری اور تیزابیت ختم ہوئی، ایک نے یہ بتایا، کمر کا درد ختم ہوا۔ کتنا زبردست چیز ہے، چھوٹا سا ٹوٹکا ہے، میتھرے کے بیج اور چھوٹی الائچی، میتھرے کے بھی یقین جانیے، اب آپ کو تو خوش ہونا چاہیے، میتھرا وہی بیج ایک ہی چیز ہے، ایک ہی چیز ہے۔ کیوں جی فائدہ ہوا ہے؟ فائدہ ہوا۔ ایک بیوی مرنے لگی تو اس نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ آپ میرے مرنے کے بعد کیا آپ کی کیفیت ہوگی؟ کہنے جاؤں پاگل ہو جاؤں گا۔ بیوی خوش ہو گئی، کہنے لگا واہ پھر تو آپ دوسری شادی نہیں کریں گے۔ کہنے جاؤں پاگل کچھ بھی کر سکتا ہے۔ وہ خوش ہو گئی نا، پھر تو آپ دوسری شادی نہیں کریں گے۔ کہنے جاؤں پاگل تو کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اچھا جی ادھر آپ کس سائڈ کی باری ہے؟ ادھر کی ہے نا، ہاں
انہوں نے سوال کیا ہے، دو سوال کیے. ایک سوال یہ کیا ہے کہ آپ کی دعاؤں میں کیا لفظ کہا، ہمیشہ کے لیے شامل ہونے کا طریقہ کیا ہے، ہمیشہ کے لیے شامل ہونے کا طریقہ کیا ہے. بہت مشکل سوال ہے. ہمیشہ کے لیے شامل ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ کیا بتاؤں آپ کو، وہ حیثیت ہی نہیں ہے کہ اس حیثیت سے بڑھ کے انہوں نے سوال کر دیا. وہ حیثیت نہیں، اللہ کرے میری یہ بول بھی سچے ہوں، میرا دل میرا ساتھ دے رہا ہوں. مجھے ایک دم رونا آ گیا میرے آنسو نکلے کہ کس نے کیا سوال کر دیا کہ آپ کی دعاؤں میں ہمیشہ رہنے کا طریقہ بتا. کیا میں اس قابل ہوں؟ کیا میری اوقات ہے؟ کیا میری یہ کوئی حیثیت ہے؟ یہ میں اپنے آپ سے سوال کروں، آپ سے نہیں کر رہا. آپ تو شاید اس میں ہاں کا جواب دیں، لیکن آپ کی ہاں سے کچھ نہیں ہوگا. ایک دنیا کے رجسٹر میں یہ نیک ہے، کیا اللہ کے رجسٹر میں کتا ہے، خنزیر ہے، بندر ہے، انسان ہے؟ اللہ کے ہاں کس لسٹ میں ہے؟ منافق ہے. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ ایک بات فرماتے تھے، بڑے صاحب کشف تھے، عجیب انسان تھے. فرماتے تھے بعض جنازے ہوتے ہیں ایسے، جن جنازوں کو میں پڑھ رہا ہوتا ہوں، بظاہر وہ جنازے مسلمان ہیں، لیکن کوئی ایک بول ایسا نکلا تھا، ان کا ایمان اللہ نے ان سے چھین لیا. لوگ کہتے ہیں اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا، لوگ یہ دعا پڑھ رہے ہوتے ہیں اور وہ ایمان ان سے چھن چکا ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے انسان نیکیاں کرتے 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 ہیں جنت کے اتنا قریب پہنچ جاتا ہے کہ ایک بالشت اور کوئی ایسا بول، ایسی غلطی، ایسی خطا، کوئی ایسا عمل کرتا ہے، اللہ اٹھا کے پرے جہنم میں پھینک دیتا ہے. اور ایک حدیث کا اگلا حصہ ہے، مفہوم ہے کہ انسان گناہ خطائیں کرتے 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 اتنا جہنم کے قریب پہنچ جاتا ہے جیسے ایک بالش، اور اللہ اپنی رحمت کی نظر دیکھتا ہے کہ اس سے ایسی خوبی یا ایسا ثواب یا ایسا عمل، کوئی ایسی نیکی ہو جاتی ہے، میرا کریم اس کو اٹھا کے جنت کی اعلی نعمتوں میں بھیج دیتا ہے. کسی کو خبر نہیں، لیکن دعاؤں کی تاثیر ہوتی ہے، دعاؤں میں طاقت ہوتی ہے. اور جس کے ساتھ جتنی نسبتیں زیادہ ہوں اس کی دعائیں اتنی مضبوط ہوتی ہیں. جس کے ساتھ جس کی نسبتیں جتنی زیادہ ہوں اس کے ساتھ اتنی دعائیں اتنی مضبوط ہوتی ہیں. جس کے ساتھ جتنی نسبتیں زیادہ ہوں، تقریباً 15-16 علماء اور بڑوں سے مجھے خلافت ہے، ان کی محبتیں ہیں، ان کا اعتماد ہے، تو اس کی نسبت کی توجہات تو ملتی ہیں. جتنی نسبتیں بڑھیں گی ان کی توجہات ملیں گی، اور اس توجہات میں پھر اللہ دعاؤں کو بھی قبولیت دے دیتا ہے. کرتا تو اللہ ہی ہے، بے نیاز ہے. قبول نہ کرنے پہ آئے تو ابراہیم علیہ صاحب تو السلام 70-80 سال اولاد ہی مانگتے رہے، بے نیاز ہے. جب دینے پہ آیا تو بڑھاپے میں دے دیا. بے نیاز جو ہوا کون اس سے پوچھ سکتا ہے. دعاؤں میں رہنے کا جو ہم نے طریقہ سنا ہے، اپنے بڑوں سے، شیخ سے سنا ہے، وہ دعاؤں کے لیے کہنا نہیں پڑتا، دعائیں لینی پڑتی ہیں. دعائیں ایسی چیزیں جو اندر سے لی جاتی ہیں. اور میں ایک بات اکثر اپنے بارے میں عرض کرتا ہوں، نہ مجھے کشف، ولایات، کمال، کوئی کسی قسم کا دعویٰ نہیں، بس ایک چیز ہے، میں نے اپنے مرشد پہ اعتماد کیا اور عشق کیا. بس یہ دو چیزیں ہیں، ان سے دعائیں اندر سے ملتی ہیں. اعتماد کیا اور پھر بولیں، اعتماد کیا
اور عشق کیا میں نے اپنے مرشد کے ساتھ. اور عشق میں تو عیب بھی خوبیاں نظر آتی ہیں, اور عشق میں تو پتہ نہیں کیا کچھ خیر نظر آتی ہے. اور اعتماد یہ ہے سارا جہان کچھ کہہ دے انہیں کہ نہیں میرا مرشد کامل ہے. مرشد کامل ایسا ہوئے جرا لولو دے وچ وسے ہو, نال نگاہ دے پاک کریں دا نہ سابن سجی گھتے ہو. لولو دے وچ وسے ہو, لولو انگ انگ میں. ایک اللہ والے کی بات میں نے کہیں سے سنی, بڑی اچھی لگی. فرمایا بیعت ہونے سے پہلے آنکھیں بھی کھلی رکھ, غور سے سنیے گا. اپنے بڑا بہت سب سے زیادہ سخت سوال کیا اس بندہ خدا نے, سب نے بڑا سخت سوال کیا ہے. میں کہ بیعت ہونے سے پہلے آنکھیں بھی کھلی رکھ اور کان بھی کھلے رکھ, اچھی طرح دیکھ لے, اور کانوں سے جو سن سنانا ہے سن سنا لے, پوزیٹو نیگیٹو اچھی بری بات, ایسے ہیں ایسے ہیں, اس طرح ہیں اس طرح ہیں. آنکھیں بھی کھلی رکھ اور کان بھی کھلے رکھ. اور فرمایا بیعت ہونے کے بعد آنکھیں بھی بند کر دے اور کان بھی بند کر دے, پھر منزلوں پہ چل سکے گا. ورنہ کبھی ادھر سے کان میں کوئی پوزیٹو بات آئے گی تو کہے گا توبہ توبہ استغفر اللہ, کبھی نیگیٹو آئے گی کبھی پازیٹو آئے گی, کبھی توبہ توبہ کہے گا کبھی واہ واہ کہے گا, واہ سبحان اللہ میرے مرشد ایسے ہیں, واہ جی واہ کمال ہے. اور کبھی ادھر کوئی بات آئے گی کہے توبہ استغفر. ایسے بھی ہوتے ہیں, آپ نے یہ سنا ہے آپ نے یہ دیکھا ہے. میں بال کٹوانے گیا, ایک ہی میرا نائی ہے جس نے بال کٹواتا ہوں سالہ سال سے, اسے پتا ہے کہ اس کے بال ایسے کاٹنے ہیں. کیونکہ بال رکھنے کے تین طریقے ہیں, میں بھی آپ کو بتا دوں. ایک زلفیں ہیں, ایک سر پہ گنج کرنا ہے اس طرح یا مشین پھروانی ہے, اور ایک طریقہ یہ ہے ماتھے سے لے کر گردن تک, ایک کانوں کے لو سے کنپٹی سے لے کر دوسری کنپٹی تک بالکل برابر ہوں. تو میں یہ طریقہ اختیار کرتا ہوں, میرے بال بالکل برابر ہوں. وہ مشین ہوتی ہے اس پہ پرزہ لگاتا ہے, وہ یوں پھیرتا جاتا ہے, ایک منٹ میں سارا کام ہو جاتا ہے بالکل بس. بال کی تین سنتیں ہیں, میں نے تین سنتیں آپ سے عرض کی, ضمناً بات یاد آئی. ایک یہ ہے کہ سر گنجا ہو جائے, ایک ہے زلفیں. اور میرے آقا کی زلفیں کبھی کانوں کے لو تک بھی تھیں, کبھی گردن تک. ایک وقت آیا میرے آقا کی زلف مبارک جو ہیں وہ کندھوں تک بھی تھیں. اور ایک انداز ہے کہ سر کے بال برابر ہوں سارے سر کے, اور وہ برابر کینچی سے نہیں ہو سکتے, یہ بھی تجربہ ہے میرا. کیونکہ نائیوں کو فوجی کٹ کی عادت ہے, ہمیشہ گردن سے چھوٹے کر دیں گے ادھر سے بڑے کر دیں گے. اس کا واحد حل جو میں نے تجربہ کیا ہے, وہ مشین کے اوپر کوئی پرزہ لگا لیتے ہیں, اس کو پرزہ لگا کے یوں پھیرتے ہیں سارا سر برابر ہو جاتا ہے. خیر میں نئی کے پاس گیا حجام کے پاس, تو وہاں مجھے ایک صاحب ہیں وہ ابھی بیرون ملک چلے گئے ہیں, تو وہ مجھے لے جاتے ہیں. وہ بھی ایک بندہ پکا ہے, وہ لے جاتے ہیں. اس کا خلوص ہے کہ جی یہ خدمت مجھے دے دیں مہینے دو مہینے کے بعد جب بھی جانا. مجھے کہنے لگے یہاں ایک صاحب ہیں وہ آپ کے بارے میں کہتے ہیں کہ حکیم طارق میرا کلاس فیلو ہے, اور پھر کلاس فیلو کہے کہ آپ کے اوپر جو الزامات ہیں باتیں کرتے ہیں, کئی ہمارا خاندان تھے آتے تھے وہ آنا ہی چھوڑ گئے, کہ اتنا عجیب آدمی ہے, اتنا غلیظ آدمی ہے حکیم طارق. میں اس کے بارے میں پہلے بھی سنا تھا, ہمارے یہاں پڑوس میں اب بھی وہ صاحب رہتے ہیں, پہلے بھی سنا تھا. اچھا میں نے کہا نا, میں نے کہا چلو اس کے پاس چلتے ہیں. میں موٹر سائیکل پہ اس کے پیچھے بیٹھا تھا, بال میرے کپڑوں پہ لگے ہوئے تھے. میں گیا دروازہ کھٹکھٹایا, اس نے مجھے بٹھایا. وہ چھوٹا موٹا علاج بھی کرتے ہیں یہ حکمت کا روحانیت کا. جی کیسے آئے؟ میں کہ جی مریض ہوں تو میرا علاج کر دیجیے. اچھا ٹھیک ہے بیٹھے بیٹھے. مریض ہوں میں تو پتہ نہیں کن کن مرضوں کا مریض ہوں, نافرمانیوں کا اور پتہ نہیں اللہ کے کن چیزوں کو چھوڑنے کا, پتہ نہیں کہاں سے مریض. ویسے دل کا مریض تو ہوں کہ دل قرآن میں نہیں لگتا, دل نماز میں نہیں لگتا, دل تسبیح میں نہیں لگتا, دل مدینے والے کی محبت اور عشق, دل کا مریض تو پرانا ہوں میں ویسے بھی ابھی تک ہوں دل کا مریض ہوں. تو انہوں نے مجھے علاج کا کوئی طریقہ تھا ان کا کہ کوئی کاپی دیکھیں یا اس طرح کریں. میں کہ جی میرا پکا علاج کیجئے گا پکا علاج. یہاں مزن چنگی میں ایک حکیم طارق بیٹھا ہے, میں نے ایسے کیا نا تو اس نے ایسے کانوں کو ہاتھ لگایا پھر ناک پہ لکیریں پھیری ایسے کیا. میں کہ خیریت تو ہے؟ کہہ رہے چھوڑے چھوڑے بس. میں کہ جی کسی مسلمان کو صحیح راستہ لگا دینا کتنی نیکی کی بات. کہہ رہے میرا کلاس فیلو ہے. اچھا ہاں ہم اکٹھے پڑھتے رہے. ایک پاؤں میں جوتی ہوتی تھی ایک میں نہیں ہوتی تھی. بالکل غریب آدمی تھا یہاں لاہور میں آیا بڑے بڑے مالداروں سے دوستی لگائی. باہر سے فنڈ آتا ہے امریکہ سے اور اس کو ایجنسیاں فنڈ دیتی ہیں. اور پھر ایک جگہ اس بیٹھا تھا وہاں 25,000 روپے ایک بندے سے لے لیے دھوکہ کر کے. پھر اس نے مجھے اچھا میں نے کہا نہ کوئی اور سننا ہے. کہہ رہے بس اتنا کافی ہے چھوڑیں آپ. میں نے کہا نہ میرا ایمان تازہ ہو رہا ہے اور سن. ایک بندہ ساتھ بیٹھا تھا پہلے سے وہ کہنے لگا میرا ماموں تو ان کا مرید ہے. اچھا ایسے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں. میں نے کہا آپ کا ماموں مرید ہے؟ ہاں. میں نے کہا ذرا ماموں سے بات کروانا. اس نے موبائل ملایا. کیوں؟ میں نے کہا ویسے بات کر لیتے ہیں. اس کے مام کہانی ساری ہماری ختم ہو چکی تھی اس وقت. میں نے کہا السلام علیکم جی میں حکیم طارق عرض کر رہا ہوں مزنگ چنگی سے. او مرشد میرے پیارے وہ سبحان اللہ مولا ایک طرف دھول ایک طرف پھول. ابھی اپنے اوپر دھول مٹی الزامات سن کے. اچھا اس نے دیکھا نا او حکیم طارق تو یہی ہے. میں بات میں کہ ہمارے محسن ہیں ان کے پاس آیا تھا ملنے کے لیے بال کی کٹنگ کے لیے گیا تھا. تو میں نے کہا راستے میں ملتا جاؤں. تو کہنے لگے جی بڑے خوش قسمت ہے آپ ان کے پاس آئے بیٹھے ہیں. مجھے کہنے لگے میں کہ جی اوہو حکیم صاحب آپ حکیم صاحب ہیں. اچھا ویسے مجھے بتاؤں میں بعض اوقات میری یادداشت کا اثر ہے اپنے والد کو بھی بھول جاتا ہوں میں. یہ الفاظ ہیں میں سچ کہہ رہا ہوں. اوہو میں اپنے والد کو بھی بھول جاتا ہوں بس میری یادداشت کا مسئلہ ہے. میں کوئی اور بندہ ہوگا میں اس کے ساتھ جو ہے وہ میں نے کہا میں نے تجھے معاف کیا. اور میں اٹھ کے چلا آیا. اس نے فوراً ان کے رشتہ داروں کو فون کیا حکیم طارق ہنڈوں کو لایا تھا اور مجھے تھریٹ کیا اور مجھے مارنا چاہتا تھا. اس کا کیا حل ہے؟ ہمارا ایک چاند ہے اس بچے کو میں نے گھٹی دی اس نے حفظ کیا. ہمارے گلبرگ میں ایک سکول ہے روزن. انہیں کہ جی آج اس کی آمین ہے. میں سکول میں ساتھ گیا. انہیں کہ جی سکول میں ہے بچے نے انگلش میڈیم سکول ہے وہاں حفظ بھی کراتے ہیں. تو میں اس روزن سکول میں گیا. بچے کہنے لگے بابا آپ کے وہ ہمارے جو قاری صاحب ہیں وہ کہتے ہیں تمہارا والد ہمارا کلاس فیلو ہے. اور پھر وہاں کے وہ ان صاحب نے وہاں آپ کے بارے میں انوکھی داستانیں پھیلائیں. کلاس فیلو بنائے گا تو داستان پھیلائے گا کچھ سند لے گا. میں جب گیا کہنے لگے یہ ہیں. میں نے کہا السلام علیکم خیریت سے ہیں؟ میں نے کہا سنیں آپ میرے ساتھ کلاس فیلو ہیں. میں مدرسے میں نے کہا میں تو ایک دن مدرسے میں نہیں پڑھا میں تو کو ایجوکیشن میں پڑھا ہوا کالجوں میں پڑھا ہوا آدمی. اچھا پھر کوئی اور آدمی ہوگا آپ کا نام عبد الغفور نہیں؟ مجھے کہنے لگا پتا ہے حکیم طارق آ رہا ہے اور وہی بیان بھی کرے گا دعا بھی کروائے گا. میں نے کہا آپ کا نام عبد الغفور نہیں؟ اوہو بس میں غلطی میں رہا وہ کوئی اور ہوگا. اچھا ٹھیک ہے آپ مائک لیں. اور میں چپ خاموش میں کھڑا تھا. ایک صاحب جا رہے تھے وہ صحافی بھی ہیں پیر بھی ہیں حکیم بھی ہیں. مجھے کھڑے کھڑے کہنے لگے حکیم صاحب بڑی شہرت ہو گئی آپ کو یاد ہے آپ کالج سے سکول سے بھاگ جاتے تھے میں آپ کو پکڑ کے لے آتا تھا اور حکمت میں نے آپ کو سکھائی تھی. چار بندے کھڑے میں خاموش کھڑا ہوں. میں نے کہا اس کو کیا کہوں؟ چار بندے سامنے کھڑے ہیں اور وہ مجھے کہہ رہا ہے یعنی کھلے بندوں جھوٹ دھوکھا دے رہا ہے اس کا میں کیا کہوں؟ میں نے کہا جی آپ میرے لیے آپ دعا کریں. کرے دعا میں ضرور کروں گا میری دعاؤں سے تو آپ یہاں تک پہنچے ہیں. میں آپ اور کیا کہوں؟ میں ان کو کیا کہوں؟ کہتے میں نفیس شاہ صاحب کا رشتہ دار ہوں. میں ان کو کیا کہوں؟ میں نے اپنے مرشد پہ اعتماد کیا اور عشق کیا. کیا کیا؟ کیونکہ انسان کی جب چار بندوں میں شہرت ہو جاتی ہے, ہمارے ہاضمے کمزور ہیں, ہم بات کی تحقیق نہیں کرتے, اور ویسے اگر عشق ہو تو عشق تحقیق نہیں مانگتا. کیسے؟ کوئی آ کے کہہ دے تجھے پتہ ہے چلتی مائی کو تیرے باپ نے پکڑ لیا تھا, پھر گھر میں رہنا شروع ہو گئی اور بچے ہونا شروع ہو گئے, نکاح کے کوئی گواہ بھی جانتا ہے؟ اچھا بھائی آپ نے تو بڑے کام کی بات بتا دی, اب نکاح کے گواہ ڈھونڈنا شروع ہو گیا یا اس کا گریبان پکڑے گا میں حرامی ہوں؟ اس کا مطلب ہے میرا باپ بے غیرت تھا, میں حرامی ہوں, یا نکاح کے گواہ ڈھونڈے گا؟ معاف کرنے تو اچھی بات ہے, ورنہ وہ گریبان پکڑے گا. جب عشق ہوتا ہے پھر ریسرچ نہیں ہوتی, پھر تحقیق نہیں ہوتی. عشق اندھا ہوتا ہے. عشق شیطان کے پاس, وہ کہتے ہیں شیطان عارف تھا, معرفت کو بہت جانتا تھا, عالم تھا, علم کو بہت جانتا تھا, اور معلم تھا, استاد الاستاد تھا, اس کے پاس ساری عابد تھا, عبادتیں کرتا تھا, ایک چیز سے مار کھا گیا, عاشق نہیں تھا. عشق میں تحقیق نہیں ہوتی کہ یہ مٹی سے بنا, میں آگ سے بنا. آپ مجھے اس کو کہہ رہے ہیں میں سجدہ کروں, میرے سامنے آدم کا پتلا بنا. انہوں نے کہا کہاں کس نے ہے, حکم کس کا ہے؟ اللہ اکبر کر کے سجدہ کر لیتا. عاشق نہیں تھا, اپنے علم اور ریسرچ کی بنیاد پہ ایک دم بدل بیٹھا. ابا واستکبر وکان من الکافرین. ابا اکڑ گیا, استکبار اور تکبر میں آ گیا. اللہ نے کہا جا, تو ہم میں سے نہیں ہے. تو دعائیں لینے کے میں نے تو دو چیزیں سوچی ہیں اور میں نے لی ہیں ٹوٹی پھوٹی. جو لے سکا, جو لینی چاہیے تھی وہ تو نہ لے سکا, جو خدمت کرنی چاہیے تھی اس پہ ندامت ہے مجھے اپنے مرشد کے بارے میں, جتنا حق ادا کرنا تھا. پر میں نے اپنے حق ادا کرنے میں جو ٹوٹی پھوٹی کوشش کی, چار دن جوتیاں سیدھی کرنے میں, ان میں میرے پاس دو چیزیں ہیں جس کا میں اکثر اظہار کرتا ہوں. ایک اعتماد اور دوسرا عشق. اور ایک میں نے عرض کی ہے, بیعت ہونے سے پہلے آنکھیں بھی کھلی رکھ, کان بھی کھلے رکھ. بیعت ہونے کے بعد آنکھیں ہی بند کر لے, بند کر لے, اور لطف سجن دم بدم, لطف سجن دم بدم, کہرے سجن گاہ گاہ, ایمی سجن واہ واہ, تے اومی سجن واہ واہ, اور واہ واہ ہے وہ ٹھیک. کس سائیڈ کی باری ہے؟ نہیں بھائی کھڑے نہیں. ادھر سے سوال ہوا ہے, ابھی کدھر سے سوال ہوا تھا؟ ادھر سے. اب ادھر کی باری ہے. جی
تھروٹ انفیکشن اور کھرانٹوں کے لیے.
ایک کھرانٹوں کے لیے
تھروٹ انفیکشن
وہ کیا ہوتا ہے؟ اچھا ہم بھی تو ویسے ایسے ان پڑھ سے آتے ہیں. کہتے ہیں کھرانٹوں کے لیے ایک نسخہ ہے میرے پاس کھراٹوں کے لیے. اس کے لیے بوتل کا سٹرا استعمال ہوتا ہے, پتا ہے؟ جس کو پتا ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے. تھوڑے لوگوں کو پتا ہے. میں وہ ایک نسخہ کھراٹوں کے لیے, آپ کو پتا ہے نسخے کا, سٹرا کا نہیں ہے, میں بتا دیتا ہوں سٹرا کا نسخہ بتا دیتا ہوں. وہ ایک بندہ جیل میں گیا اور بھاگم بھاگ گیا, کہہ رہا جلدی کرو مجھے بند کرو, جلدی کرو بند کرو, تھانے میں بند کرو, جلدی کرو بند کرو. وہ کیا مصیبت پڑی ہے تجھے تھانے بند کریں, کیا تو نے جرم کیا ہے؟ اس نے کہا میں نے بیوی کو ڈنڈا مارا ہے. تو اب کہہ لے گا وہ ڈنڈا لے کے پیچھے آ رہی ہے, جلدی کرو مجھے بند کرو. ہمارے ایک صاحب تھے بینک مینیجر تھے, قریشی صاحب انہیں کہتے تھے, تو وہ بھی سو رہے تھے, کچھ اور احباب بھی تھے سو رہے تھے. ان کے خوراٹے اتنے خطرناک تھے کہ بندہ کوئی نہیں سو سکتا تھا. خوراٹوں کی ردھم بنتی تھی, ایک ایسے خون خون, پھر وہ بھرتے بھرتے ایک دھم دھماکہ ہوتا تھا, جھٹکا. اچھا ان کی آنکھ کھل جاتی تھی, ایسے پھر سو جاتے تھے, باقی بیچارے استغفار کرتے رہ جاتے. ہمارے ایک مستری صاحب ہیں اب بھی زندہ ہیں, وہ بڑی گاڑیوں کے, وہ پتہ نہیں کیا اس کو سوجی بوتل کا سٹرا لے آیا, اس میں سرخ مرچ تھوڑی سی بھر لی. یہ نسخہ بتا رہا ہوں آپ, اس میں تھوڑی سی سرخ مرچ بھر لی. سرخ مرچ بھر کے نا اس کے ناک کے قریب جا کے ایسے نا سٹرا کے ذریعے اندر مرچیں ڈال دی, پھر بھاگ کے سو گیا. اوئے ہوئے ہوئے, اس کا کھانستے کھانستے پیشاب نکل گیا. آپ نہ کبھی کیجئے گا مسلمان کو اذیت. وہ تو بے بس تھا, اس کے بس میں نہیں تھا خراٹے, مریض تھا نا, مریض بے بس ہوتا ہے. یہ کرنے والی چیز نہیں ہے کبھی بھی. او کھانس کھانس چھینک چھینک کے اس کا حال برا, دل کا مریض پہلے تھا بیچارہ, اس کا پیشاب نکل گیا, وہ برا حال ہو گیا اس کا, بڑی مشکل سے بچنا بچانا ہوا. میں نے ایک ٹوٹکا کیا, ایک سفر میں تھا تو ایک صاحب تھے وہ سخت خوراٹے لے رہے تھے, بہت سخت. میرے جی میں کیا آیا تھا, میں صحرا کے سفر میں یہاں کچھ بھی نہیں ملتا تھا. میں صحرا میں جاتا ہوں نا, ہماری ہر چیز میں ریت ہوتی ہے, روٹی کھا رہے ہیں اس میں ریت ہوتی ہے, کرچ کرچ ہو رہی ہوتی ہے. اور جس تالاب کا پانی پیتے ہیں توبہ کہتے ہیں, وہاں کتا بھی وہیں سے پانی پی رہا, بکریاں بھی وہیں سے, گائے بھی وہیں سے, اونٹ بھی وہیں سے, بھیڑیا بھی ہوتے ہیں, بھیڑیے بھی وہیں سے, گیدڑ بھی وہیں سے, لومڑیاں بھی ہوتی ہیں, لومڑیاں بھی وہیں سے, ہم بھی وہیں سے, اور زندگی وہی ہے. تالاب اتنا بڑا ہوتا ہے کہ شریعت کے مسئلے کے مطابق اس کا پانی پاک ہوتا ہے, اور سائنس کے مسئلے کے مطابق اس میں جراثیم نہیں ہوتے. آپ حیران ہوں گے, ایسا کوئی رب کا نظام ہے. اور گائیں کھڑی پانی بھی پی رہی ہے, ساتھ پیشاب بھی کر رہی ہے اس پانی میں, آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں ہم, اس میں پیشاب بھی کر رہی ہے, پانی بھی پی رہی ہے, اونٹ پیشاب بھی کر رہا ہے, بھیڑ پیشاب بھی کر رہی ہے. گائیں کا مزاج ہے دو قدم پانی کے اندر ڈال کے پیشاب پانی پیتی ہے. آپ نے شاید جن کا تعلق اور رابطہ ہوگا وہ یہ جانتے ہیں, گائے کا مزاج ہے دو قدم اندر ڈال کے پانی پیتی ہے, وہ پانی کے اندر پیشاب بھی کر رہی ہے. تو میں نے ایک صحرا میں ایک بندے کا خوراٹوں کا علاج کیا تھا, وہ آپ کو میں بھی بتا دوں. وہ سٹراک نہیں والا نہیں ہے, وہ دوسرا ہے. وہاں چیز ملتی کوئی نہیں تھی. میں نے کیا کیا, ایک کٹورا تھا اس کو ٹیڑھا کیا, اس کی نوک بنائی, سرسوں کا تیل گرم کیا, نیچے لکڑی جلائی, تیز گرم کیا, پھر اس کو اتنا ٹھنڈا کیا, سخت سردی تھی کہ جتنا سہتا سہتا ہو جائے. اس بندے کے ناک میں نا میں نے تیل ڈالا, ادھر سے گریس دی, ادھر سے ٹیوننگ سروس کی, ادھر سے بھی گریس دی. اس کو کہا ناک بند کر کے اس کو گھما اندر اور یہ جذب ہو جائے. یقین جانیے وہ پہلی رات تھی, خود بھی سکون سے سویا, سب کو سکون سے سونے دیا پہلی رات. اچھا یہ بتائیں, گھر کا قبضہ دروازے کا چون چاں کرے تو اس کو تیل دینے سے آواز ختم ہوتی ہے, تو ناک کو کبھی تیل دیا ہے؟ ناک کو کبھی تیل دی؟ ناک میں تیل ڈالیں, زیتون کا سرسوں کا تیل ڈال کے انگلی سے ڈال دیں, ایسے ڈال کے ناک میں. آپ خوراٹوں کا علاج دیکھیں, صبح گلا بھی ٹھیک, ای این ٹی کا نظام بھی ٹھیک, گلا بھی ٹھیک, خوراٹے بھی ٹھیک. بہترین نسخہ ٹوٹکا. ٹھیک ہے, یہاں سے کون حافظے کے لیے, وہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ہماری آئی یہاں لکڑیوں کا ٹرک, لکڑیوں کا نا ٹرک آیا لنگر میں, گیس ابھی نہیں لگی تھی تو ٹرک آیا. یہ سامنے گیلری ہے نا, درمیان میں کھلی جگہ, اس وقت یہ بلڈنگ نہیں بنی تھی, تو اس سے ٹرک اس چھت پہ آنا تھا. ہمارے ایک مخلص ساتھی ہیں, بڑے محسن ہیں, اس نے ہمارے یہاں کی خادم کو فون کیا کہ ٹرک آئے گا. اس نے کہا اتارے گا کون؟ کہنے لگے آپ ایسے چائے پکائیں گے, ٹرک نیچے ہوگا. بھائی وہ مسئلہ ہی کوئی نہیں, رات کو ایک دو بجے ٹرک پہنچے گا, بس اس کے چائے کا خیال کرنا, پٹھان چائے پیتا ہے. آپ نے چائے پکانی ہے, ٹرک نیچے, تسی میں چائے پکاؤ گے ٹرک اتر کے تھلے ہی ہوئے گا، اور ٹینشن لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور رات کو 1-2 بجے ٹرک آ گیا، اس نے دیکھا کوئی نہیں، پٹھان ہے اس کے ساتھ ایک بندہ ہے. اس نے کہا ٹرک، اس نے کہا خوچا ہمارا کیا کام ہے ٹرک اتارنا، ہم یہ ٹرک کھڑا ہے ہم سو رہا ہے، چائے بائے دے گا تو ٹھیک ہے، نہیں دے گا تو ہم سوئے گا. اب اس نے اس کو فون کیا تو بس فون بند. جس نے کہا تھا چائے پکاؤ ٹرک نیچے، بیچارے نے بندے کٹھے کر کر کے ٹرک اتارا، پٹھان گیا. اب ہم نے منگوائی تھی چھوٹی لکڑی جو ہماری بٹھیوں میں جلے، وہ تھے اتنے بڑے بڑے ٹکڑے لکڑی کے. اب اس کو پھر فون کیا، دوسرے تیسرے دن فون کھلا، اس نے کہا ٹرک اتارا، بندہ تو کوئی نہیں تھا، بہت بڑے انہوں نے فراڈ کیا ہمارے ساتھ، حالانکہ بندے کا کام ہی نہیں تھا. اچھا کوئی بات نہیں، اتر گیا. اس نے کہا جی وہ لکڑی کاٹنی، اس نے کہا کچھ بھی نہیں، وہ آئیں گے آرا لے کے، پھر کہتے ہیں بر ساتھ اس نے یہ بھی کیا، تم چائے پکانا، ایسے بر کریں گے ٹرک اٹھا کے اتر پھینک دیں گے. اب انتظار ہو رہی ہے 8 دن سے بر کب ہوتا ہے. اچھا جی وہ پٹھان آئے یہاں دستی آرا لے کے، وہ کہے ہمیں کنیکشن کر دو، اس کا سٹینڈ بنا دو، یہ لکڑی تمہاری یہ ہے، ہم تو اتنی کاٹیں گے اور اس پہ اتنا وقت لگے گا، کرتے کرتے ہماری جان گل رہی ہے اور بر ہو رہی ہے. وہ کہتے چائے، آپ کا یادداشت مسئلہ، آپ چائے پکائیں گے آپ کا حافظہ ٹھیک ہو جائے گا. وہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، آپ نے اسے چائے پکانی ہے. اور آپ کی یادداشت ایسے منٹوں میں ٹھیک ہو جائے. حافظے کے لیے جو آج ایک صاحب نے نسخہ بتایا نا، کہ چنے کی دال اور باداموں کی گریاں ہیں، بیٹھا نا وہ بندہ، میں نے دیکھا تھا کہیں بیٹھا ہوا ہے، اسے دیکھا تھا، ہاں یہ بیٹھا ہوا ہے. یہ زبردست چیز ہے. اور جو میں نے نسخہ بتایا ہے باداموں کی گریاں اور سفید مرچ، آپ اس میں اضافہ صرف اتنا کر لیں ان کے نسخے میں، یہ چنے کی دال والا نسخہ صبح سامنے سنا تھا نا، صبح تھا نا، ہاں صبح تھا، سب نے سنا، اس میں کالی مرچ کا اضافہ کر دیں، سفید مرچ کا اضافہ کر دیں، جتنی باداموں کی گریاں ہوں اتنی سفید مرچ ہو، ایک تو وہ دال بادی نہیں کرے گی، دوسرا ہاضمے میں یہ سفید مرچیں مدد دیں گی، اور تیسرا سفید مرچ دماغ نظر یادداشت کے لیے آخری چیز ہے. یہ ہے یادداشت کا نسخہ. پاؤں کو تیل لگانا یادداشت کا نسخہ، سر پہ تیل ضرور لگانا یادداشت کا نسخہ، کانوں میں سرسوں کا تیل یا زیتون کا تیل بہترین یادداشت، ناک میں تیل لگانا یادداشت، ناف میں تیل لگانا ناف میں یادداشت، یہ یادداشت ہے. یہ میموری اور یادداشت کے لیے لاجواب، عقل کے لیے، نظر کے لیے لاجواب چیز ہے. ٹھیک ہے جی. کہاں سے آئے ہیں آپ؟ ایک تو انہوں نے اعمال کا ہدیہ بھیجا ہے مجھے، کیا ہدیہ بھیجا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتنا؟ 1,50,000. 1,00,000 یہ ہدیہ بھیجا ہے. اور حامیم لاجون سارون کا ہدیہ بھیجا ہے. کہتے ہیں ہم برکت والی تھیلی والا عمل بھی کرتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ ہاں 2.5% بھی اپنے مال سے نکالتے ہیں، اس کے باوجود بھی ہمارے مال میں برکت نہیں ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی ایک وجہ ہے،
سب سے پہلے یہ سبب تلاش کریں کہ مال کہاں سے آ رہا ہے. کتے کو پکڑا, بسم اللہ اللہ اکبر, اور جی آؤ کھاؤ جی, انہیں بھائی اللہ کے نام میں ذبح ہوا ہے. کتے کو پکڑا اور کتے کو پکڑ کے کیا کہا, بسم اللہ اللہ اکبر, تو کتا پاک ہو گیا. ہوا کیسے؟ ہوا تو نے اللہ کے نام کی توہین کی ہے. اگر یہ نہیں ہو رہا تو اس کے کچھ اسباب ہیں جو میرے مشاہدے میں آئے ہیں. یعنی یہ اعمال کر کے بھی اگر برکت نہیں مل رہی تو کچھ اسباب ہیں جو میرے مشاہدے میں آئے ہیں, وہ ذرا سن لیجئے, فائدہ ہوگا مجھے بھی آپ کو بھی. ایک سبب یہ ہے کہ مال میں کوئی مشکوک مال تو نہیں مل رہا, یا خود سارا ہی مشکوک مال ہے. دوسرا یہ ہے کہ اکثر یہ ہوتا ہے گھر میں خواتین تسبیح ذکر وظیفہ کرتی ہیں, مرد نہیں کرتے. گاڑی کا ایک پہیہ چلا ایک نہ چلا, عورت مرد گاڑی کے دونوں پہیے ہیں. اور ایک اس میں مشاہدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ وظیفہ تواتر سے نہیں کرتے, تسلسل سے نہیں کرتے. چار رکعت والی نماز تھی, دو رکعت پڑھ کے پھر چلا گیا, پھر آ کے دو رکعت اور پڑھی, یہ چار رکعت پوری ہوگی؟ 100 فٹ پہ پانی نکلنا ہے, 10 فٹ پہ یہاں کھودا, 10 فٹ یہاں کھودا, 10 فٹ کے 10 گڑھے بنا دیے, پانی نکلے گا؟ جب تک کہ اکٹھا 100 فٹ نہیں کھودے گا پانی تو نہیں نکلے گا. بعض اوقات تسبیح تسلسل سے نہ پڑی, اور بعض اوقات خود رزق مشکوک ہے, اور بعض اوقات گھر میں ایک پڑھ رہا باقی نہیں پڑھ رہے. اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے, ایک اور چیز بھی یاد رکھیے گا, بعض بندوں کے ساتھ اللہ کا معاملہ انوکھا ہوتا ہے. یہ بھی آپ کو بڑا فائدہ دے گی, ایک موتی آپ کو دے رہا ہوں. اللہ کا معاملہ بعض بندوں کے ساتھ انوکھا ہوتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ ہوتا ہے اللہ پاک ان کا عمل 100% قبول کر رہا, لیکن پہلے معاملہ اللہ نے آخرت کی طرف سے شروع کر دیا. آخرت کی طرف سے معاملہ شروع ہو گیا. آپ اگر دیکھیں کہ شرائط پوری ہیں اور وظیفہ اور تسبیح سے وہ چیز نہیں مل رہی جو میرا مطلوب تھا, سمجھ لیں کہ پہلے معاملہ آخرت سے شروع ہو گیا. اللہ پہلے قبر بنا رہا, حشر بنا رہا, پل صراط کا نظام صحیح کر رہا, اللہ اس کی حاضری اس کا نظام صحیح کرتے 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 اللہ پاک کہتا ہے, میرے بندے یہ تیرا نظام پورا ہو گیا ہے, لے اب تیری دنیا بنانا شروع کرتا ہوں. وہ دنیا میں قرضے ہیں, رشتوں کی بندش ہے, یا رزق میں برکت ہے, یا مال کی کثرت ہے, یا نظام یہ ہے. بعض بندوں کے ساتھ اس رب انوکھی نظام ہوتا ہے, نرالا, بندوں کو سمجھ نہیں آتا. جیسے ایک اللہ والے کے پاس لوگ جاتے تھے اور کہتے تھے, حضرت بارش نہیں ہوتی. وہ کہتے تھے, بھائی میں کون ہوں, اللہ کرے گا. جب زیادہ اصرار کرتے, سخت گرمی دھوپ ہوتی, وہ اپنی قمیض دھو کے نا دھوپ میں ڈال دیتے, بھائی یہ ابھی سوکھ جائے گی. بس یوں دھوپ میں ڈالتے یوں بارش شروع ہو جاتی, تیری قمیض ہم نے سوکھنی نہیں دینی, تیری قمیض نہیں سوکھنے دیں گے, یوں بارش ہو جاتی. یہ رب کی ادائیں ہیں, ہماری سمجھ میں نہیں آتی. اس لیے ہمیں ہر حال میں, تو ہو کسی بھی حال میں, مولا سے لو لگائے جا. میرے اس شعر کو پڑھنا, اس سارے سوال کا جواب میرے اس اشعار میں ہے, ذرا سنیے گا توجہ سے. میرے اس سارے سوال کا جواب میرے ان اشعار کے 4 مصروں میں ہے. تو ہو کسی بھی حال میں, مولا سے لو لگائے جا, قدرت ذل جلال میں کیا نہیں گڑ گڑائے جا. چین سے بیٹھے گا اگر, کام کے کیا رہیں گے پر, گونا نکل سکے گا مگر پنجرے میں پھڑ پھڑائے جا. سمجھ آئی؟ تو ہو کسی بھی حال میں, کبھی غربت کا, کبھی تنگی کا, کبھی دل بند ہو گیا, کبھی دل وظیفہ پڑھنے کو نہیں چاہ رہا, کبھی خدا نہ خواستہ فرض نماز کو بھی دل نہیں چاہ رہا, کبھی کیا کیفیت, تو ہو کسی بھی حال میں مولا سے لو لگائے جا. قدرت ذل جلال میں کیا نہیں تیری, تجھے کیا پتا اللہ کے خزانوں میں کیا ہے کیا نہیں, بس گڑ گڑائے جا. چین سے بیٹھے گا اگر, کام کے کیا رہیں گے، پر گونا نکل سکے مگر پنجرے میں پھڑ پھڑائے جا. تیرا کام پھڑ پھڑانا اور کوشش کرنا ہے. اے جوش جنو بیکار نہ رہے، کچھ خاک اڑا ویرانے کی. دیوانہ بھی بننا مشکل نہیں، صورت تو بنا دیوانوں سے. وہ دیوانوں جیسی صورت تو بنا لے، اللہ تو اس کو بھی قبول کر لیتا ہے. مایوس نہیں ہونا چاہیے. اور آخری اس کا جواب وہ بھی سن لیجئے، فرمایا اللہ جو دعا دنیا میں قبول نہیں کرتا، قیامت کے دن اللہ اس ایک ایک دعا کا جب اجر دینا شروع کر دے گا، بندہ کہے گا اے کاش میری دنیا میں کوئی ایک دعا بھی قبول نہ ہوتی. اور حتیٰ کہ حدیث کے کتابوں میں یہاں تک آتا ہے، بندہ کہتا اے کاش دنیا میں مجھے کینچیوں سے کاٹا جاتا اور میرا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا اور میں صبر کرتا، آج اس کے بدلے میں یہ. تو بندے کی آنکھیں پھٹی کے پھٹی، اس دنیا میں دل کے دورے نہیں پڑھیں گے، ورنہ بندہ اس دنیا میں اگر دل کے دورے پڑتے تو بندے کی رگیں پھٹتی اور بندے مر جاتے. اللہ جب دنیا میں جو دعا قبول بظاہر نہیں کر رہا، اس کی قبولیت اللہ نہیں دکھا رہا دنیا میں، تو اللہ آخرت میں اس کی قبولیت یوں دکھائیں گے. اور ایک حدیث اور بھی سنا دو، حدیث میں آتا ہے مفہوم ہے، جس کی دنیا میں خواہشیں پوری، ضرورتیں پوری نہ ہوئی اور دنیا میں بیچارہ بے بسی میں رہا پر حرام کی راہوں کو نہیں چھوا، اللہ اس کو سامنے کھڑا کرے گا. ذرا دیکھنا مجھے، آمنے سامنے کھڑا کرے گا اور اللہ اس سے ایسی معذرت کرے گا جیسے بندہ بندے سے معذرت کرتا ہے. واہ مولا واہ، اللہ معذرت کرے گا اور ایسی معذرت کرے گا جیسے بندہ بندے سے معذرت کرتا ہے. اور اللہ پاک کیا فرمائیں گے، اللہ کے بول سنیں، حدیث کا مفہوم عرض کر رہا، میرے بندے تجھے دنیا میں میں نے چیزیں تجھ سے روکی تھی اس لیے نہیں کہ میرا مطلوب تجھے ذلیل کرنا تھا، آج کے دن کی یہ نعمتیں ایسی ہیں تو دیکھے گا بس تجھے مالا مال کر دوں گا. کبھی مایوس نہ ہوا کریں، کبھی پریشان نہ ہوا کریں، کبھی مایوس نہ ہوا کریں، بس تو ہو کسی بھی حال میں مولا سے لو لگائے جا، تو ہو کسی بھی حال میں لو لگائے جا. کدھر کی باری ہے اب؟ اب بس بھائی آخری ہوں گے سوال، ایک دو تین، اس کے بعد ختم. تم چلتے ہیں میں خانے سے میر، پھر ملیں گے گھر خدا لایا. جی کہتے ہیں آنکھوں کے سامنے دھند ہے، ہماری ایک پھپھی ہے اور کسی علاج معالجے میں جاتی بھی نہیں. بھائی صبح میں نے آنکھوں کے علاج کا کچھ بتایا تھا، یاد ہے؟ کتنی چیزیں بتائی تھیں. یہاں ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا، یہاں بیٹھا ہوا، وہ بیٹھا ہے کوئی جس کو میں نے بتایا تھا؟ ہے بیٹھا ہے یہاں؟ نہیں، وہ بیٹھا ہے، وہ بندہ، وہ اٹھا تھا، وہ ہے نا، آپ ہیں نا؟ ہاں آپ ہیں. یہ ان کو میں نے آنکھوں کا روحانی جسمانی علاج صبح بتایا ہے، آپ اس پہ ذرا توجہ کر لیجئے. وہی نیچے ریکارڈنگ میں مل جائے گی، نیٹ پہ ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے جی، لائیو دنیا میں جا رہا. تو یہ ہے جی، ادھر سے کوئی سوال؟ ہاں، کہتے جی میں نے عرض کیا تھا کہ ہم سفر میں تھے تو ہمارے ساتھی کو اپینڈکس کا اصل درد پڑ گیا، ہم نے بازار سے ایک دوائی منگوا کے دی، وہ ٹھیک ہو گیا. وہ دوائی ہے جوارش کمونی، کمون کہتے ہیں زیرے کو، کمون کاف کتاب والا، کمون کس کو کہتے ہیں؟ یہ زیرہ نہیں ہوتا، سیاہ زیرہ، سیاہ زیرہ اصلی، اس کو کمون کہتے ہیں.
جوارش کمونی ہماری ایک دوا ہے، یہ گیس وادی تبخیر کا بھی علاج ہے اور اپینڈکس کا بڑا زبردست علاج ہے، حالانکہ اس پہ لکھا ہوا نہیں ہے، اس پہ اس مرض کے بارے میں لکھا ہوا نہیں ہے، لیکن جوارش کمونی اپینڈکس کا جو مریض ہے اسے گھنٹے گھنٹے کے بعد ایک چمچ دینا شروع کر دیں، گھنٹے گھنٹے کے بعد ایک چمچ دینا شروع کر دیں، بہت زبردست علاج ہے۔ اپینڈکس کا تڑپتا ہوا مریض اللہ نے چاہا تو ٹھیک ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات ایسا میں کراتا ہوں، اس کو ذرا پین کلر وقتی ڈاکٹری دے دو اور یہ علاج دینا شروع کر دو، دو تین دن میں مریض ٹھیک ہو جاتا ہے۔ جی وہ بات کر گیا، بات ختم ہو گئی، موقع لے گیا، بیٹھو کہنا کہنا۔ یہ کہتے ہیں نفی اسبات کا ذکر ہم اپنے علاقے میں اجتماعی کرنا چاہیں تو اجازت ہے، جو تسبیح خانے کے خلفاء ہیں، تسبیح خانے کی جن کو خلافت ملی ہے وہ اس کا حلقہ لگا سکتے ہیں اجتماعی، اور باقی حضرات اس کو انفرادی کریں اور اس سے فائدہ زیادہ ہوگا۔ جن کو تسبیح خانے کی خلافت ملی ہے وہ کر سکتے ہیں، باقی اس کو انفرادی کریں، فائدہ زیادہ ہوگا۔ چلے جی اب بس ٹھیک ہے، ابھی بیعت ہونا ہے، مصافحہ کرنا ہے، وقت لگے گا، وقت لگے گا۔ ابھی پتہ کیا کریں گے، پہلے ہم بیعت ہو جائیں گے نا، فرض نماز پڑھ لیں گے، ذکر کر رہے ہیں، ذکر کے بعد کیا کریں گے، ہم فرض نماز پڑھ لیں گے، فرض نماز کے بعد بیعت اور مصافحہ۔ کیوں جی، پہلے ذکر کر لیں گے پھر فرض نماز پڑھ لیں گے، فرض نماز کے فوراً بعد بیعت اور مصافحہ، بقیہ نماز پھر اپنی آپ بعد میں پڑھ لیں گے، اس کے بعد پھر لنگر کا اہتمام اور انتظام ہے، اور اعلان بھی کرنا ہے، اعلان بھی کرنا ہے، آئندہ سال اجتماع انشاءاللہ ایک ہوگا، 29 نومبر بروز جمعرات سے شروع ہوگا اور 2 دسمبر بروز اتوار صبح انشاءاللہ دعا ہوگی، آئندہ اجتماع ایک ہوگا، 29 نومبر بروز جمعرات شروع ہوگا اور 2 دسمبر بروز اتوار انشاءاللہ دعا ہوگی۔ اب ہم بات ختم کر رہے ہیں، ختم کر دیں بات۔
کمر میں درد تھا، افتوار کمپلیس نے اپنے علاج کیا،
پختو سرو آیا،
تمام لا کی دڑو افتوار کمپلیس کی ماں علاج کو حکومت استاد یار کو ٹی بی کا
خاچی
دو میں اشتی ماں یو کورس کو تری میں اشتی ماں بل کورس
خا خا خا
فرق نہ رہا، رنگ میں توری دو بھی نہ توری درا، لاہور تراغلم نیشنل اسپتال والو مال یو ٹیک ٹو کو 6500 روپے میں
خبر بس کیا ناستا کیا نا
ٹول
پوش، مجھے اتنی پش تو بس آتی، میں آشتہ مہینہ اتنے مہینے علاج کیا، یہ میں سمجھ گیا ہوں، کیس سمجھ آ گیا ہے اچھی طرح، ہماری ایک طبیعت کا حصہ ہے کہ اسی کیس کا ہم جواب دے رہے ہوتے ہیں کمر کا، وہ کہتے ہیں نا میری سن، میں کہہ چکا تھا ہر بندہ کہے پہلے میری سن، ٹھیک ہے اس کے کمر کا درد کا تو جواب بھی دے چکا، نسخہ بھی بتا چکا ہے، لیکن میرا تو نے سنا نہیں، میری کمر کا درد اس وقت جائے گا تیرا جب سر درد ہو جائے گا، دا خبر پوش ہوگا نا، خبر پوش ہوگا نا، دا خبر آتے ہیں، دا خبر آتے ہیں، کہتے تاسو بیان تو شامل نہ ہوں، تو میرا کیا قصور ہوں، کہتے تاسو بیان شامل نہ ہوں تو میرا کیا قصور ہوں، تم بتاؤ نا یارا کیا کروں میں، اگر آپ میرے بیان میں شامل نہیں تھے تو یہ بیان نیٹ پہ موجود ہے، میں نے کمر مہروں کا سارا نظام بتایا ہے، بتایا ہے اس کا ٹوٹکا، اس کا نسخہ، اس کمر کو تو میں نے آج بہت کھولا ہے، کمر کا درد شروع کیسے، اس کے اسباب فیکٹرز، اس کی احتیاطیں اور اس کا علاج بیان کیا ہے، یا نہیں کیا؟ اب بیٹھ کے اللہ کا ذکر کریں گے اللہ کے دھیان کے ساتھ. اس کے لیے ادب بہت ضروری ہے. ادب یاد رکھنا, اللہ کے نام کا اتنا ادب ہے, اتنا ادب ہے. یہ ذرا ان کو صاف ذرا بتا دیں, اللہ کے نام کا اتنا ادب ہے, اتنا ادب ہے کہ حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ جا رہے تھے تو ایک سائل ان کے پاس آیا. میری بات ذرا توجہ سے سنیں, پہلے خاموش ہوں پھر عرض کروں گا. ابھی خاموش نہیں ہوئے, پھر درخواست کروں گا پھر خاموش ہو جائیں. خضر علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک سائل آیا, ایک مانگنے والے سائل آیا. کہنے لگا کچھ دے دیں. فرمایا میرے پاس کچھ بھی نہیں, میں خود اس وقت خالی ہوں. کہا کہ اللہ کے نام پہ دے دیں. اللہ کے نام کی عظمت دیکھیں اور ادب دیکھیں. جب اللہ کا نام آیا نا, کہنے لگے اوہو تو نے اللہ کا نام کہا ہے, اچھا ایسا کر مجھے لے جا مجھے بیچ دے, مجھے لے جا مجھے بیچ دے بازار میں, میرے جو پیسے لیں لے جا مجھے غلام بنا دے. کیوں؟ اس کے نام کا غلام بن جاؤں گا, ساری عمر غلامیاں کرتا رہوں گا. اللہ کا نام لیا, وہ لے گیا, اسے پتہ نہیں خضر ہیں, لے گیا بازار میں. بولی لگی یہ غلام ہے, کون لے گا؟ پہلے دور میں غلام بکتے تھے, پیسے لگے اور وہ پیسے لے کے گیا اور یہ غلامی کر رہے, ان کے گھر کے جھاڑو ان کے گھر کی خدمت کر رہے اور مست ہیں. جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا, تو نے خرید کر انمول کر دیا. مست ہیں مولا تیرے نام تو مفت بکاننیاں, تیری مہنیاں نہیں میں مہننیاں, تیرے درد کتیاں نال ادب, بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا. ان کا ایک دفعہ دیکھا کہ ان کا کام اس کے مالک نے دیکھا. ایک پل میں سارے کام ہو جاتے ہیں, مشکل سے مشکل کام. ان کے ساتھ تو فرشتوں کی مدد تھی, اللہ کی رحمت تھی. ایک دفعہ اس نے نہ چھپ کے دیکھا, اس کے مالک نے دیکھا کہ وہ دیوار کو, ان کو کہا دیوار بنائیں. فرمایا پتھر خود اٹھتے ہیں, گارا خود اٹھتا ہے, اور یہ بس ایسے ہاتھوں سے جوڑ رہے ہیں, ایسے بس کچھ نہیں کر رہے, اور یہ دیوار بنتی چلی جا رہی ہے. سامنے آئے نا, انہوں نے کہا او غلام یا غلام, او غلام ادھر کون ہے؟ انہوں نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں. بھائی تو اللہ کا بندہ تو ہے کون, اپنی اصلیت بتاؤ. انہیں میری اصلیت میں آپ کا غلام ہوں, میں بکتا ہوا غلام. نہ اپنی اصلیت بتا. انہوں نے پھر بتایا, کہنے لگا اس رب کا تجھے واسطہ ہے جس نے, رب نے تجھے یہ نعمت دی اللہ کے نام سے. انہوں نے کہا پھر اللہ کا نام آ گیا. انہوں نے کہا میں خضر ہوں. یہ کیسے؟ انہوں نے کہا ایک سائل آیا تھا اور اس نے مجھے کہا خیرات دے. میں نے کہا کچھ نہیں. اس نے کہا کہ پھر مجھے تو دے اللہ کے واسطے. اللہ کا جب نام آیا تو میں نے کہا مجھے بیچ دے اور جا کے اپنا گھر پورا کر. وہ پاؤں پڑ گیا اللہ کے واسطے, میں نے تجھ سے اتنی خدمت لی, اتنا تجھے ڈانٹا, معاف کر دے, جا میری طرف سے آپ آزاد ہیں. اللہ کے نام کی قدر, اللہ کے نام کا ادب, اللہ کے نام کا احترام. کہیں ایسا نہ ہو کہ روز کا ذکر ہمارے اندر کی طلب کو ختم کر دے. ہاں ہاں بس بندہ گرتا وہیں سے ہے جب اس کے اندر طلب اور ادب ختم ہوتا ہے. چاہے وہ مرشد کا ہو مرشد خانے کا ہو, تسبیح کا ہو تسبیح خانے کا ہو, اللہ کا ہو اس کے حبیب کا. جہاں ادب ختم ہوا وہاں بندہ گر گیا, وہاں بندہ کچھ نہ رہا. پھر وہ قریب ہو کے بھی دور ہوتا ہے, قریب ہو کے بھی دور ہوتا ہے. اور جہاں ادب ہوتا ہے وہ دور ہو کے بھی خواجہ اویس کرنی بن جاتا ہے. تو اللہ کا نام اللہ کے یقین کے ساتھ اور اللہ کے 100% دھیان کے ساتھ ہم کریں گے, اور پوری طلب اور پوری تڑپ اور پورے جذبے کے ساتھ اللہ پاک انشاءاللہ کریم ہے اور قبول فرمائیں گے. افضل الذکر لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ.
الله هو
یا اول الاولین و یا آخر الاخرین، یا ذا القوة المتین، یا راحم المساکین، یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا جواد الاجودین، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. يا كريم الله، سخياك لجبار الله، باری دعاؤں کو قبول فرما، باری مشکلوں کو حل فرما، ہماری حاجتوں کو پورا فرما، ذلت کی راہوں سے نکال دے، عزت کی راہوں پہ ڈال دے، مولا ذلت علت اور قلت سے بچا، برکت اور عافیت عطا فرما، برکت اور عافیت عطا فرما، بن مانگے صدا عطا فرما، بن مانگے صدا عطا فرما، غیب کے خزانوں سے ہماری ضرورتیں پوری فرما، مشکلیں حل فرما، پریشانیاں دور فرما، اللہ صدا اپنے غیب کے خزانے سے عطا فرما، در در کا بھکاری نہ بنا، در در کا محتاج نہ بنا، بس اپنے در کا محتاج بنا اور اپنے در کا بھکاری بنا. جتنے بھی آمین کہنے والے ہیں سب کی آمین کو قبولیت کی مہر عطا فرما، مقبولیت کی مہر عطا فرما، عرشوں پہ اس آمین کو قبول فرما، عرشوں پہ اس آمین کو قبول فرما، بن مانگے عطا فرما، بن مانگے عطا فرما، دنیا بھی عطا فرما، آخرت بھی عطا فرما، علت ذلت اور قلت سے بچا، ہمیں اپنی خاص کرم نوازی اور فضل میں لے لے، ہمیں دنیا آخرت کی ساری ضرورتوں کو غیب سے پورا فرما، دنیا آخرت کی ساری ضرورتوں کو غیب سے پورا فرما، حاضرین کی حاضری قبول فرما، آمین.